أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوكي الحمد لله رب العالمين. ٹھیک ہے چلیے جزاک اللہ خیر کسی واسم جگہ دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امید اور دعا ہے کہ آپ لوگ سب خیر عافیت کے ساتھ ہیں. یس الحمدللہ ہمیشہ کی طرح انرجیٹک ہیں, خوش ہیں. الحمدللہ ایمان والے کا ہر جو نیا دن ہوتا ہے وہ گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے نا. یس الحمدللہ رب العالمین. میں بھی خیریت سے ہوں, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر. الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگوں کی اٹینڈنس تو نہیں ہوئی ہے ابھی, تو یہ آپ نے کیا لکھا تھا کہ اٹینڈنس اوور پوچھا تھا یا لکھا تھا؟ ان شاء اللہ پھر میں آپ لوگوں کی اٹینڈنس لے لوں. رائٹ ٹھیک ہے. فیضا فرحان, سائمہ ظفر, امین موسانی, فاریہ بیگ, ارشیا بیگم, جگیا غزنفر, ہمارا ساتھ, سرینا محمد, عشا سلطانہ, سمینہ اقبال, شیلا نورین, حاجر عمران, تمیز نسا, عرفانہ مزور, سعدیہ اسلم, سمرین سلطانہ, فوزیہ خالد, بی بی عالیہ محمد, سامع سعید, رضیہ غازی, کوثر ایوب, مسز صبرا یاسر, شفقت نواز, زمر پروین, شازیہ میمونہ, سائمہ کرنی, شہلا, سمرین برہان, سبیحہ خان, شمع شہباز اینڈ مسعودہ فاطمہ حسین. وائس بریک ہو رہی ہے کیا میری واقعی؟ اوکے الحمدللہ ٹھیک ہے. Yes, الحمدللہ ٹھیک. تو ماشاء اللہ سے آپ کی اٹینڈنس تو ہو گئی ہے, اور اب ہمارا نیکسٹ جو سیشن ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ آیا شیئرنگ کا ہوتا ہے. آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے اس کے بارے میں شیئرنگ ہم سب کرتے ہیں. ماشاء اللہ سے جویریا, کیپ اٹ اپ. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ خود ہی سے ہی ہینڈ ریز ہر دفعہ کرتے ہیں. الحمدللہ دس از اے ویری نائس تھنگ. اور مجھے لگتا ہے سسٹر زرینہ آپ بھی کافی ٹائم ہو گیا کہ مائک پر آئے ہوئے, تو آئی تھنک کہ آپ بھی کر سکتی ہیں. سسٹر کے اے ٹو تھری فردوس, مجھے آپ کو بھی سننے کا تھوڑا سا ایک شوق اور دل چاہ رکھے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بھی ضرور ہمارے ساتھ میں شیئرنگ کریں سب. ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ آج پھر میں مائک فری کرتی ہوں. جو بھی لائن میں فرسٹ ہیں تو ان شاء اللہ ہم سب بگن کرتے ہیں. سسٹر جویری آپ لیجیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس تھرڈ روپ کے اندر ورس نمبر 68 جو ہے, یہ آیا مجھے بہت نہیں معلوم تھی اس آیت کے بارے میں, اور جب قرآن پڑھنا شروع کیا اور ایسی محفلوں کے بارے میں تھوڑا سا احساس ہوا جن میں ہم بہت عام طور پہ شامل ہوا کرتے تھے, جیسے سالگرہ ہیں, اینیورسریز ہیں, ایسی چیزیں ہیں جس میں غیر اللہ کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے, اور ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں تھا. شادی بیاہ کے ایسے اس قسم کی محفلیں جس کی اندر تھیں, تو اس کے بعد قرآن پڑھنے کے بعد اس آیت کی طرف جب توجہ ہوئی تو مجھے یہ آیت میں بہت خوبصورت ڈو اور ڈونٹ ہم دونوں چیزیں نظر آتی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے اور کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو جب قرآن کی آیتیں سامنے ہم رکھتے ہیں تو پھر لوگ اس میں بحث کرتے ہیں, ان میں جھگڑتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو پھر وہاں پہ کیا کرنا ہے کہ تم ان سے الگ ہو جاؤ, یہاں تک کہ وہ کسی اور باتوں میں مصروف ہو جائیں. اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے, مطلب ہمیں معاشرے کا پریشر یا مطلب اور وجوہات کی وجہ سے ہم بھول جائیں اور بھول کے ایسی جگہ پہ شامل ہو جائیں یا چلے جائیں, ہمیں معلوم نہیں تھا, اور وہاں پہنچ جائیں اور پھر وہاں غلط کام ہو رہے ہوں, تو پھر اللہ کہنے کہ پھر وہاں مت بیٹھو اس یاد آنے کے بعد ظلم کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ بہت ہی بڑی پریکٹیکل آیا ہے. بہت سارے لوگ جب سوال کرتے ہیں اس بارے میں بھی کہ جی ایسی جگہوں پہ جانا نہ جانا کیا فرق پڑتا ہے, تو قرآن پڑھنے کے بعد پھر ایسی جگہوں پہ جانا اور ایسی جگہوں پہ ساتھ دینا بیٹھنا, یہ تعاون بالبری و تقویٰ تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تعاون بالاسمی والعدوان میں بھی نہ بنائے. تو انشاءاللہ یہ آیا اگر ہم ہائی لائٹ کر لیں اس کا, جو ان سے الگ ہو جاؤ گرین کے ساتھ, کہ یہ چیز ہمیں کرنی ہے اور ہمیں ایسی جگہوں پہ نہیں شامل ہونا یاد آنے کے بعد. اور انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی سسٹر زبر آپ ریڈی ہیں؟ یہاں پر پلیز اسکرین پر لکھیں تاکہ پھر ہم آپ کے ساتھ پروسیڈ کریں. یس مائک لینے کا طریقہ میں ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ جیسے جہاں ہو ٹو ٹاک ہے اس کے برابر میں ایرو ہے اور اس ڈراپ ڈاؤن ایرو کو آپ اوپن کریں تو لاک مائک آن ایک دفعہ کلک کر دیں تو آپ ان شاء اللہ مائک لے لیں گے. میں مائک فری کر رہی ہوں آپ پلیز لیجیے.
ہلو السلام علیکم. ہاں جی سر جی. ہاں جی میں نے آیت نمبر سورہ انعام کی 17 میں نے تجویز کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی ضرر پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس ضرر کو دور کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ تمہیں کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس میں ایک حدیث میں نے فائدہ لیا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ جو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ذکر کرتے تھے کہ اے اللہ جو چیز تو عطا فرمائے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جس چیز کو تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے اور کوئی طاقتور اپنی طاقت سے تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتا. اسی طرح حضرت ابن عباس بھی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے فرمایا اے بیٹے میں تم کو چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں. تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ کو یاد رکھو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. جب تم سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور جان لو کہ اگر تمام امت تم کو نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے اور وہ تم کو صرف اسی چیز کا نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تمہارے لیے لکھ دی ہے اور اگر تمام لوگ تم کو نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ تم کو صرف اسی چیز کا نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. قرآن مجید کی اس آیت اور احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے فکر مرض غم اور ذلت کی وجہ سے جو مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے سوائے ان مصائب اور اس کے اللہ تعالیٰ کے سوائے ان کو کوئی اور دور کرنے والا نہیں ہے اور رنج جو ہے اس کے سوا کوئی زائل کرنے والا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے. اسی طرح صحت دولت عزت اور اولاد کا بھی صرف وہی دینے والا ہے اور اس کی عزت اور جو بھی عزت ذلت ہے وہ میرے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. تو ان چیزوں پر جو ہے بہت اطمینان ہوتا ہے. جب قرآن شریف کے ساتھ نہیں جڑی تھی تو واقعی ان چیزوں میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی کسی پریشانی سے, لیکن اب میں کسی بھی پریشانی کسی بھی تکلیف میں یہی سوچتی ہوں کہ میرا اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتری سوچ رہا ہے. یقیناً اس پریشانی میں بھی اس تکلیف میں بھی میرے لیے خیر ہے. تو چونکہ میرا اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کو اور بڑے بڑے فرعونوں کو بھی اپنے آگے ہی جھکاتا ہے, تو وہی ہمارا داتا بھی وہی ہے, وہی حاجتیں پورے کرتا ہے, وہی ہمارا کارساز مطلق ہے اور وہی ہمارا حقیقی حاجت روا ہے. بس یہ ایمان کی اس بلندی پہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دے کہ ہم اس کی رضا پہ راضی ہو جائیں اور جو بھی پریشانی جو بھی خوشی ہو اس کو بس یہی سوچیں گے یہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی چیزیں ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے اور ہم اچھے ایمان لے کے جائیں اور اچھا جو ہے وہ ہمارے لیے خیر ہو ہر چیز میں اور اسی کے سامنے دست دراز کیا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے. میں اللہ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ بیٹا میری طبیعت کافی دنوں سے ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں شیئر نہیں کر سکی تھی, باوجود آپ سے وعدہ کیے مجھے معاف کرنا پلیز. اللہ حافظ.
جزاکم اللہ خیر کثیر واحسن الجزا ماشاء اللہ. اور بہت خوشی ہوئی مجھے سن کر کیونکہ میں نے واقعی یہ بہت زیادہ آپ کی آواز نہیں سنی, اس لیے بھی آج سن کے تو اور بھی زیادہ اچھا لگ رہا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صحت دے اور جو آپ کی پریشانی تکلیف یا کوئی بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہترین انداز سے بالکل اس سے آپ کو دور کر دیں, آپ کو شفا عطا کریں. آمین یا رب العالمین. جی سر الحمد للہ گڈ شیئرنگ ماشاء اللہ. اور واقعی کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ٹول ہے کہ اگر ہم یہ سوچ لیں نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے کبھی کچھ مل سکتا ہے, چاہے وہ اچھا ہے یا برا, کوئی بھی چیز میرے حصے میں آ رہی ہے تو وہ صرف اللہ کے کنٹرول میں ہے. میں اللہ تعالیٰ کی بات مانوں, ان سے مانگوں تو اس سے بہتر میرے پاس کچھ نہیں ہے, رائٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں سسٹر جویریا, آپ نے بھی جو آیت کی شیئرنگ کری تھی وہ بہت اسٹرانگ آیا ہے, بہت نگلیکٹڈ بھی ہے کہ آج ہم ان چیزوں کے اوپر اتنا دھیان نہیں دیتے اتنے اسٹرانگلی, اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بہت انحصار کرتے ہیں لیکن خود اپنے اعمال میں بہت ساری کمیاں رکھتے ہیں, کوتاہیاں کر جاتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں کہیں ہمیں مشکل لگے وہاں بھی ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ کام آسان کر دیں, یہ کام میں کر سکوں, تو اس سے بھی واقعی کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایسی مدد کرتے ہیں, پھر ہم وہ نیکی کی طرف بھی بڑھ جاتے ہیں, حالات موافق بن جاتے ہیں اور پھر ہم وہ کام کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے. سو ماشاء اللہ گڈ شیئرنگ. ان شاء اللہ ابھی کے نیکسٹ سیشن, چونکہ ہمارا بہت امپورٹنٹ سیشن خلاصہ قرآن کا ہے اور ہم پارہ نمبر 7 کر رہے ہیں, اس کا لاسٹ ہم نے روب ان شاء اللہ آج کرنا ہے, اس سے سب ریڈی ہوں گے. ٹھیک ہے, سورۃ الانعام آیہ نمبر 74 سے.
خلاصہ قرآن کے سلسلے میں ساتویں پارے کے آخری رخ کا خلاصہ دیکھیں گے. ہم آیت نمبر 74 سے شروع کریں گے کیونکہ یہاں سے نیا ٹاپک شروع ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر أتتخذ أصناما آلهة. اور یاد کرو بہت سے جو ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا, کیا آپ بتوں کو الہ بناتے ہیں, میں آپ پر آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں 69 ٹائم آتا ہے. آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کی شخصیت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2100 سال پہلے دنیا میں آئے. حضرت وہ بندھیرا تھا اور شہر میں پیدا ہوئے جو عراق کا شہر تھا. ان کی حیثیت اس موڑ پہ ایسی ہی تھی جیسے آج کے دور میں امریکہ ہب آف سویلائزیشن کہا جاتا ہے, جس کو اس ساری تہذیبیں وہاں سے ابھرتی تھی. پڑھے لکھے لوگ تھے, کھاتے پیتے لوگ تھے, بڑی طاقت تھی. اس شہر کے دکاندار ملے ہیں وہاں سے پتہ چلتا ہے, شراب کا دورہ تھا, سود ان کے کاروبار میں تھا اور بہت زیادہ ترقی یافتہ لوگ تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے آزر ادھر بادشاہ کے دربار میں ایک اعلیٰ پوسٹ پہ تھا. اور قوم اس وقت تین کلاسز میں بڑھ چکی تھی. ایک اعلیٰ درجے کے لوگ تھے جن کو امیروں کہتے تھے, یہ وہ تھے جو سیاستدان اور بہت پولیٹیشین ٹائپ لوگ تھے. اس کے بعد ایک دوسرا درجہ تھا جو اعتراض والے اور صنعت کاروں کا تھا, جو دولت مند لوگ تھے. اور بہت زیادہ کلاس سسٹم تھا, لوگوں کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا تھا. قوم جو تھی یہ سورج دیوتا کی پوجا کرتی تھی. کیا کہیں گے کیوں ساری, جب تک ہم قوموں کے نبیوں کے حالات, ان کے واقعات, ان کے دور میں نہیں جانتے سمجھتے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. سب ستاروں کو پوچھتے تھے, ستارہ پرستی تھی. ہر شہر کا ایک خدا ہوتا تھا جو اس کی حفاظت کرتا تھا. اس شہر کے خدا کا نام مناس تھا. وہ سوچتے تھے کہ یہ سورج ہمارا خدا ہے. شماس کہتے تھے سورج دیوتا کو. اسی طرح قوم نے سب سے پہلے چسکی کا ہنسا ایجاد کیا, یعنی جو چسکی محنت گھڑیوں میں. اسی طرح لکھنے کا رواج اس قوم نے ڈالا. لیکن قوم انتہائی گمراہیوں میں پڑی ہوئی تھی. قریب کا ابراہیم علیہ السلام کی بھی شخصیت مسخ ہو جاتی, لیکن اللہ تعالیٰ جس کی فطرت کو مسخ ہونے سے بچا لے, اللہ بتا لیتا. ابراہیم نے وقت اور حالات کے رواج سے کمپرومائز نہیں کیا اور اپنی قوم کے اوپر تنقید کی. کیا ایسی تنقید بدتمیزی میں نہیں آتی؟ جب آپ کو کہہ رہے اور قوم کو کہہ رہے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ نہیں. انداز کیا ہوگا یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے جو بات کی ہے, آپ چھوٹے ہیں عمر میں, آپ کی قوم زیادہ ہے آپ سے, آپ کے باپ بڑے ہیں, تو آپ بڑے ادب سے بڑے طریقے سے کہ یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں گمراہ دیکھتا ہوں. کہ دیکھے یہ کہنا کہ انہیں اراد کا وہ قوم مقفی کرنا لم ہو گئی. میں آپ کو اور آپ کی قوم کو دیکھتا ہوں گمراہ, یعنی دیکھنے کی نسبت اپنی طرف لے رہے ہیں کہ شاید میرا ہی غلطی ہے کہ میں آپ کو گمراہ دیکھ رہا ہوں. یہ کہنے کی بجائے کہ آپ تو مجھے گمراہ لگتے ہیں یا آپ کو جہنمی ہے, ایسا انداز دعوت میں اختیار کرنا چاہیے جو دوسرے کو تھریٹ نہ کرے. وہ پتہ کہ میری ابراہیم ملکوت السماوات والارضی. اور اسی طرح ہم نے دکھائی ابراہیم کو بادشاہت آسمانوں اور زمین کی, اور تاکہ وہ ہوتے یقین رکھنے والوں میں. کیونکہ قوم جو تھی ستارہ پرست تھی، یہی آیتوں کو ہم پڑھنے لگے ہیں، اس میں ایسے لگتا ہے کہ ظاہر وہ ستارے اور سورج کو رکھ کرتے ہیں، تو آیتوں کو دیکھ کے پھر اس سے بات کرتے ہیں۔ قدم دن نارے ہی لئی جو رات ہو قبل، بس جب اس نے دیکھا کہ چھا گئی رات ان پر، تو ایک ستارہ دیکھا، یعنی جب ان کا رات چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ ہے میرا رب۔ پھر جب وہ چھپ گیا تو کہنے لگے میں نہیں پسند کرتا چھپنے والوں کو۔ پھر جب دیکھا چاند تو چمکتا ہوا، کہنے لگے کیا یہ ہے میرا رب۔ بس جب چھپ گیا وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دے گا تو میں تو گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب انہوں نے سورج کو دیکھا چمکتا ہوا، کہنے لگے یہ ہے میرا رب کیونکہ یہ بڑا ہے۔ لیکن جب اس کو چھپتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے میں بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو، میں ان سب کو نہیں بلکہ ان سب کے نظام کو چلانے والے کے آگے جھکتا ہوں۔ ان کی وجہ سے وسیع لطیفہ توفنا ہوا ولر دہنی تھا، بے شک میں نے اپنا چہرہ جھکا لیا اس بات کے آگے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور میں یکسوں ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی وحاج جب وہ قوم ہو ان کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی، کہنے لگی کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ اس نے مجھ کو ہدایت دی، اور میں نہیں جھگڑتا ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو، ہاں مگر جو میرا اللہ ہی چاہے۔ سما لیا میرے رب نے ہر چیز کریم کو، کیا پر تم نصیحت نہیں پکڑتے، اور کیسے میں ڈروں ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو، اور نہیں تم ڈرتے اس بات سے کہ تم اللہ کا شریک بناتے ہو جس پر کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس، تو بتاؤ کہ دو گروہوں میں سے کون سا گروہ امن کا حقدار ہے اگر تم جانتے ہو۔ دو گروہوں سے مراد مواحد اور مشرک، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ظلم سے اپنے ایمان نہیں ملایا یعنی شرک سے نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ تھی حجت ہماری جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے پہ دی، ہم سب سے بلند کرتے ہیں جس کے ہم چاہتے ہیں، بے شک آپ کا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ جب ہم حضرت ابراہیم کے اس کے سارے ڈائلگ کو جب سنتے ہیں تو بعض لوگ بہت ہی غلط جملہ بول دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پہلے شرک پہ تھے، پھر انہوں نے ستارے پر اب کہا، پھر سورج کو کہا، چاند کو کہا، پھر سورج کو کہا، پھر آہستہ آہستہ ان کو ہدایت ملی۔ تو یہ جملہ بالکل غلط ہوگا، بڑا معروف واقعہ بھی اس پہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس دور میں بھی بادشاہ بیٹوں کو مرواتا تھا، پھر ان کی ماں نے ان کو غار میں چھپا دیا، پھر 7-8 سال کے ہو کے باہر نکلے تو یہ کچھ کرنے لگے، لیکن بات اس سے بالکل مختلف ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ حق کو قبول کرنے کا سبب نہیں ہے بلکہ مشرد ہے حق ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ رکھی ہے کہ جس چیز میں وہ غور و فکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے چھپے ہوئے راستے دکھائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی سورج ستارے چاند کو رب نہیں کہا، بلکہ حضرت ابراہیم کا سٹائل جو تھا یہ استدراج والا تھا، مزاح بھی ان کے انداز میں، تنز و مزاح تھا، اسی طرح ہر طرف بھی یہ مزاح بھی ہو سکتا ہے، اس کو لوگ کہتے ہو ہاں، پھر اسی طرح ان کا انداز، چونکہ ان کی قوم بڑی پڑھی لکھی تھی، پڑھے لکھے لوگ ڈائریکٹ کرٹیسزم کبھی بھی قبول نہیں کرتے۔ ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے وہ جملہ بولے جس سے ان کو لگے کہ آپ ان کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا یہ کہنا ہاں سر ربی یہ میرا رب ہے، اس کو سن کے کچھ چین پڑا ہوگا قوم کو، کیا شکر یہ بھی ہمارے قائد پہ آ گیا۔ لیکن ان کا جملہ بول کے آہستہ آہستہ ابراہیم یوں جھیلتے تھے اپنی گفتگو میں، پھر نتیجہ وہ نکالتے تھے جو حقیقت ہوتی تھی۔ اور یہ آج بھی ان لوگوں کو بات کرنے کا سٹائل ہونا چاہیے جو بہت زیادہ خود پسند ہو، دنیاوی لحاظ سے الگ سے سکتے ہوں۔ تو یہ کہا کہ میری ناکام کی ہوتی ہے کہ اب اتنے پڑھے لکھے بہت اپنی ذات میں بڑے اور جس کو سارا دن لوگ بہت میڈم اور سر اور کیا کچھ کہتے ہوں گے، ہم جا کے ڈائریکٹ اس کو دین کا مسئلہ سر پہ مراتے ہیں، اس کے وہ اس مسئلے کو نہیں دیکھ رہا، تو اس وقت اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو چکا تھا کہ آپ نے اس کی انسلٹ کی ہے۔ کبھی بھی ایسے لوگوں سے جن کو اپنے پڑھنے پڑھے لکھے ہونے کا، اپنے حسن کا، اپنی دولت کا مانو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سٹائل انتہائی خوبصورت ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن یہ ایک بات کی، اور یاد رکھیے کسی کے عقائد کے اندر ایک کمتر پھیر دیں آپ، صرف اس کو شک پڑ جانا کہ آج تک جس چیز کو میں بات دادا کے نام پہ کر رہا ہوں یہ غلط ہے، تو الحمد للہ آپ کامیابی کی طرف چل پڑے، پھر وہ اگلا کام خود کرے گا۔ ہم سارے دلائل شروع میں اگر دے دیتے ہیں تو بعض دفعہ لوگ سے تھریٹ فیس کرتے ہیں۔ پھر آخری بات دیکھتے کہ ابراہیم نے کتنا خوبصورت نتیجہ نکالا کہ دیکھو توحید تمہیں سکون دے گی، امن ملے گا، خوشی ملے گی۔ آج لوگ پیس اور امن کے نام پہ کیا کچھ نہیں کر رہے، نرم گرم کپڑے، نرم گرم بستر، کھانے اچھے لذیذ تاکہ سکون ملے، لیکن سکون کہاں سے ملتا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جتنے گناہ زندگی میں آئیں گے، جتنا شرک زندگی میں آئے گا، اتنی زندگی بے سکون ہوگی۔ اس کے بعد چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں قدم اٹھایا، اللہ کے راستے میں برادری کو ناراض کیا، قوم کو ناراض کیا، ڈرے نہیں، بکے نہیں، تو اللہ دیکھیے تحفے کیا دیتا ہے۔ لوگ حضنان وہ اسحاق اور یعقوب، اور ہم نے ان کا بتا کہ اسحاق اور یعقوب، اور سب کو ہم نے ہدایت دی، یعنی بیٹا بیٹے کے بعد پوتا، چلے یہ خوشی کی بات ہے بڑھاپے میں بیٹا اور پوتا ملا، لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی خوشی کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت والا بنایا، اور نوح کو ہم نے ان سے پہلے ہدایت دی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون تھے، اور وہ سارے کے سارے مقتدین تھے، اور زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سب سارے ہی صالحین میں سے تھے، اور اسماعیل اور یسوع، یونس اور لوط، ہر ایک کو ہم نے جہانوں پر فضیلت دی، اور ان کے باپوں اور ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں کو ہم نے چنی اور ہدایت جن کو صراط مستقیم کی۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت جس کی طرف وہ رہنمائی کر کے اپنے بندوں میں سے جس کی چاہے، لیکن ملون، اگر یہ 18 پیغمبر بھی شرک کرتے تو ہم ان کے عمل ضائع کر دیتے۔ یہ قرآن کا وہ مقام ہے کہ جس میں انبیاء کرام جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، 18 ٹاپکس ٹوٹل 25 ٹاپکس کا نام ہے قرآن پاک میں، ایک کا فرق پڑتا ہے صرف 24 کہتے ہیں کوئی 25 کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیے 18 پروفیٹ جس میں ظلم بھی ہیں، 950 تبلیغ کرنے والے، اللہ کہتے ہیں ساری تبلیغ ان کے ہاتھ میں رکھ دیتا، ان کی قربانیاں، ان کی ساری محنتیں ضائع ہو جاتی اگر یہ شیئر کرتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں شرک کی بات ہی نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا، نیکیوں کی بات کرو، مصالحے کی بات کرو، لیکن شرک کی موجودگی میں باقی ساری نیکیوں کو بھی آگ لگ جاتی ہے۔ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، حکم دیا اور نبوت دی؟ کتابیں ملتی تھی ان کو، نبوت ملتی تھی، حکم کیا ہے؟ قوت فیصلہ۔ اس دور میں نبی ہی خالص ہوتا تھا، وہی قاضی ہوتا تھا، اور اس کو اپلائی کرتا تھا جو بھی شریعت ہوتی تھی۔ آج بھی یہی بیسٹ کمبینیشن ہے کہ آپ مذہبی طبقے اور سیاسی طبقے کو الگ کرنے کے بجائے ایک جگہ جوڑ دیں، تاکہ وہی لوگ فیصلے کریں اور قرآن اور سنت کے مطابق کریں۔ کہیں جب شروع بھی ہاں، یہاں اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے، اے نبی اگر یہ لوگ آپ کی نا شکری کرتے ہیں، کون مکہ والے، ہاں اولائے یہ لوگ، تو فکر نہ کیجیے، فقط مقتل نہ دیا قوم، بے شک ہم نے مقرر کر دی ایک ایسی قوم جو نہیں ہے اس کا انکار کرنے والے۔ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مکہ والے اگر آپ کی قدر دانی نہیں کرتے، نہ شکرے ہیں، انکاری ہیں، تو آپ غم نہ کیجیے، ہم نے ایک ایسی قوم تیار کر دی ہے جو آپ کا راستہ دیکھ رہی ہے، اور وہ آپ کو لے جائے گی اور آپ کی قدر دانی کریں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین ھدى اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، بس ان کی ہدایت کے ساتھ اتباع کیجیے ان کی۔ یا ایک تدبیر کے اندر جو ہار ہے نا، یہ ضمیر نہیں ہے، بلکہ یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے کہ جب سیغہ امر، جیسے کہ یہاں ایک صدی امر ہے، فعل امر یعنی حکم ہے، جب فعل امر زیر کے ساتھ ختم ہوتا ہے تو اس پہ رکنا مشکل لگتا ہے، تو اس کے آگے ایک ہا بڑھا دی جاتی ہے صرف اس کے وزن کو پورا کرنے کے لیے۔ کبھی خدا کو مختص، بس ان کے ساتھ اسی کی ہدایت میں اقتدا کیجیے۔ اور نبیوں کی خوبی کیا تھی کہ کل لاکھ سال کو لے ہی اترا، میں تم سے اس کام پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ ہر نبی کی دعوت میں یہ کامن بات تھی کہ آپ نے کبھی اس کام کے کرنے کے لوگوں سے پیسے نہیں مانگے، کیونکہ جب انسان کسی سے کسی چیز کے پیسے لے لیتا ہے تو پھر اس کے اندر اس کی بات میں نرمی آ جاتی ہے، وہ ڈرنے لگتا ہے، اس کو خوف پڑ جاتا ہے کہ لوگ میرے پیسے بند کر دیں گے، کمپرومائزنگ ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کے لیے قدرے والا بن جاتا ہے۔ وما قدر اللہ حق کا قدری، یہ پیچھے جتنے بھی باتیں ہم نے پڑھی یہ شرک کی مدد میں پڑھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ مشرکوں کو اور اللہ کے حکم نہ ماننے والوں کو بے قدرہ کہتے ہیں، تین دفعہ قرآن پاک میں یہ آئے تھے، اور تینوں جگہ بہت جلد سوزی کی آئے تھے کہ لوگ شرک کرتے قابل جب اللہ کی قدر نہیں کرتے، لوگ گناہ کرتے قابل جب اللہ کی قدر نہیں کرتے، لوگوں کی زندگی میں نافرمانیاں اور تابوت اور نفس اور معاشرے کی باتیں دل پسند کب بنتی ہیں؟ جب اللہ کی قدر نہیں ہوتی۔ اسی طرح سورت حج کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ بات کہہ دی، وہ تم ماکم المسلمین، اس سے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ کسی نے اللہ کی قدر کیسے نہ کی؟ اب تین باتیں ہیں یہاں، تین جملے آپ نوٹ کریں گے کہ جن کے بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بے قدرہ بولا۔ نمبر ایک، اس قال مان ذو اللہ علیہ بشر من شیء، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نہیں اتاری، یعنی جب ان کو کتاب کی دعوت دی جاتی تھی کہتے تھے نہیں یہ مولویوں کی باتیں، اللہ نہیں ایسا معذور اللہ، اللہ ظالم نہیں ہے. یہ جملہ جو ماں قدر اللہ حق کا قدری ہے، یہ سب نے یہود سے بولا تھا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی دعوت پیش کی، کہنے لگے کہ وہ کتاب ہے ہی نہیں جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو سب سے بڑا ظالم کہہ دیا. کل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا وهدى للناس، کہہ دیجیے پھر کس نے نازل کی تھی وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے جس میں نور اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے. لیکن تم علماء یہود نے کیا کیا، تجلونہ فراتیف، تم اس کو برق برق سکتے ہو، کیسے تو دونہا و تفکونہ کثیرہ، اس کا اکثر حصہ چھپا لیتے ہو، کچھ حصہ ظاہر کرتے ہو اس کو اور بہت سارا چھپا لیتے ہو، اور تم سکھلائے گئے وہ چیز جو تم اور تمہارے باپ دادا نہیں سکھلائے گئے تھے. کس نے نازل کی تھی؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کل اللہ، اللہ نے نازل کی تھی. جس اللہ نے تورات نازل کی اسی اللہ نے قرآن نازل کیا. اب ایسے لوگوں کے ساتھ نبی آپ کیا کریں؟ تم نظر ہوں فی خوضہم یلعبون، آپ ان کو ان کی مستیوں میں، ان کی باتوں میں، گفتگو میں چھوڑ دیجئے، کھیل کریں. حوض میں جب اللہ گرتا ہے تو پانی میں کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے. اسی سے حوض کا لفظ جو ہے یہ بے دکھ کی باتیں، گوسپ کے معنوں میں، کوئی ایک بات کر رہا ہے کیلو کال، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، تو جو لوگ کام کے نہیں ہوتے وہ بے دکھ کی باتوں میں بہت وقت ضائع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ساری گوسپ سے بچنا چاہتے ہو تو وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ ہے وہ کتاب جو ہم نے نازل کی، برکت والی ہے، تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان سے پہلے ہے، اور تاکہ ڈرائے ام القرآن، یعنی بستیوں والوں کو جو ان کے ارد گرد ہیں. ام القرآن مکہ کا دوسرا نام ہے. اور والذین یؤمنون، جو لوگ ایمان لائے بالآخرہ، آخرت پر، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیا خلاصہ نکلا اس بات کا کہ شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو، اللہ کی قدر نہ کرنے والے لوگوں کو، کتاب کی کچھ باتیں ادھر سے سن لیتے ہیں اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، کچھ ادھر سے سنتے ہیں اس کو چھپاتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے کہ اس کتاب سے تعلق جوڑو. یہ برکت والی کتاب ہے، تمہاری زندگی میں اس کی وجہ سے برکت آ جائے گی. اور اس کتاب کا جو بنیادی نقطہ ہے نا، وہ انذار ہے لتنذرہ. کسی ایک عالم نے دوسرے سے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پورے قرآن کا ایک لفظ میں ٹاپک کیا ہے؟ تو کہنے لگے سرگزش سے انذار. سرگزش کہتے ہیں سٹوری کو، جیسے کہتے ہیں نا میری زندگی کی کہانی، لائف ہسٹری. تو انہوں نے کہا کہ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ انذار، یعنی پورے نبیوں کا آنا، قرآن کا نازل کیا جانا، اور اس میں ایک ایک دعوت ہے اس کو خلاصہ کیا ہے کہ لوگوں کو وارن کیا جائے. تو انہوں نے کہا آپ نے درست فرمایا، لیکن انذار نہیں دعوت ہے. قرآن کیا ہے؟ سرگزشتے دعوت دو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. لیکن آج ہم مسلمان اسی قرآن کو نئے طریقوں سے تو پڑھتے ہیں، لیکن ان تک نہیں پہنچا پاتے جن تک پہنچانے کا حق تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں تین قسم کے ظالم لوگوں کا تذکرہ کیا. ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے؟ کون نمبر ایک درجہ پر جھوٹ باندھے، یہ کون ہے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے؟ اور قال اوب یا اریا، دوسری کیا بات ہے کہ وہ یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، جبکہ ولم یو کا ارئی کی شعیون، اس کا وحی نہیں کی گئی. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کی زندگی اور آپ کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. مسلمہ کذاب، سجا، اسپدنسی، اسی طرح غلام احمد قادیانی، ان لوگوں نے تاریخ میں مختلف ادوار میں نبوت کا دعویٰ کیا. رسول صلی اللہ نے اپنی زندگی میں اس کی خبر دے دی تھی کہ 30 جھوٹے کذاب اور دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. اللہ ایسے لوگوں کو سب سے بڑا ظالم کہتے ہیں. اور تیسرا ظالم کون ہے؟ ومن قال فانزل مثل ما انزل اللہ، اور جو یہ کہے کہ ان قریب میں نازل کر دوں گا جو اللہ نے نازل کیا. ایسے جھوٹے مدعیان نبوت کا انجام کیا ہے؟ ولو ترائز الظالمون فی غمرات الموت، اور کاش تم دیکھو اس وقت جب ظالم موت کی دکھیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں گے، اور فرشتے ان سے کہیں گے اخرج انفسکم، اپنی جانیں نکالو، الیوم تجزون عذاب الہونی، آج کے دن تم رسوائی کا عذاب دیکھو گے اس وجہ سے جو تم اللہ پر غیر حق باتیں کرتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے. بہت زبردست دعا دینے والی آیات ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے کلام کے مقابلے میں اور باتیں پیش کرتے ہیں ان کی موت کتنی سخت ہے. بلاقت جی تم ہونا فرادا، اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے ہی آؤ گے جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا، اور تم پیچھے چھوڑ گئے جو ہم نے تم کو دیا تھا اپنی پیٹھوں کے پیچھے، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ کسی سفارشی کو جن کے بارے میں تم یہ دعوے کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، اور البتہ کٹ کے ان کے تعلق اور کھو گئے ان سے جو تم دعوے کرتے تھے. اسمائل پر ایک لیکچر ہے اور میں مر گیا، جس میں بہت تدبر والے انداز میں دیکھا گیا کہ ہم اس دنیا میں تنہا آتے ہیں اور تنہا ہی جائیں گے، لیکن اس دنیا میں آ کر ہم رونقوں میلوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کے بعد سارے کا آخر شروع ہوتا ہے جس میں شرک کے بعد اب توحید کی باتیں پوری آیات میں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں قائم کی ہوئی چیزوں کا تذکر ان اللہ خالق الحد والنوا، پتہ کیا چلا کہ جب بھی کسی کو شرک کرتا دیکھو اس کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھاؤ، قدرت کی چیزیں دکھاؤ، ان اللہ خالق الحد والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ بتانے اور بکری کو پھاڑنے والا ہے، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے مردہ کو زندہ سے، یہ ہے اللہ کی تم کہاں بچ کے جاتے ہو، پھاڑنے والا صبحوں کو اور بنائے جس نے رات کو سکون کا ذریعہ، سورج اور چاند کو ایک حساب کے تحت، یہ ہے تازہ غالب اور علم والے کا، وہی ہے جس نے پیدمایا تمہارے لیے ستاروں کو جس میں سے راستہ پکڑتے ہو اندھیروں اور دریا کی اور کشتی کی، بے شک ہم نے بیان کر دی آئے اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، بس وہ جانتا اس کا ٹھکانہ اور اس کے قوم کے جانے کی جگہ، یعنی قبر، بے شک ہم نے بیان کر دی آئے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، وہی ہے وہ ذات جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر ہم نے نکالا اس میں سے نباتات ہر طرح کی، پھر ہم نے اس میں سے نکالا سبزہ، پھر ہم اس میں سے نکالتے ہیں دانے کو دانے پر چڑھا ہوا، اور من النخل من طلعها قنوان دانیہ، اور کھجور کے گچھے جو خوشوں کی صورت میں ہیں جھکے ہوئے، اور باغات ہیں عناب انگوروں کے اور زیتون اور رمان کے، ملتے جلتے ہیں اور غیر ملتے جلتے ہیں، انظر الی ثمره اذا اثمر وینعه، دیکھو پھلوں کی طرف جبکہ وہ پھل انہیں آئے اور وہ پکے، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہاں پھلوں پر اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کروایا، آپ دیکھیے کہ یہاں پھلوں کی بات ہے، ایمان کا بھی ایک پھل ہوتا ہے، پہلے کچا ہوتا ہے پھر پکا ہوتا ہے، شروع میں کھٹا لگتا ہے کڑوا لگتا ہے پھر نیچے آم بن جاتا ہے، اصل بات ہے کہ انسان کے ایمان کے مرحلے طے کرنے چاہیے، جب ایمان پک جاتا ہے تو پھر اس کی اصل نشاط سے انسان چینج کرتا ہے، جب ہماری زندگی میں دین اور ایمان نیا نیا داخل ہوتا ہے تو اس وقت وہ اتنا ٹیسٹی نہیں لگتا، لیکن اس وقت جو صبر کرتے ہیں بعد میں وہ مٹھاس ضرور پائے گا، اور وہ انہوں نے بنا دیا اللہ کے لیے شریک جنوں کو اور حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا، اور وہ کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر ان کے، پاس ہے وہ اس سے اور بلند ہے اس سے جو وہ بلند کرتے ہیں، حقیقت کے اوتار کی بدیل سماواتی والا، پہلی دفعہ پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کو، اللہ یکون لہ ولد، کیسے ہو سکتی اس کی اولاد، ولن تکن لہ صاحبہ، اس کی تو کوئی بیوی نہیں، وخلق کل شیء، اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اس کی استغفار کے بعد کہا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، تم کس قبر پر کس دکھ کے آگے اور کس طرف کے آگے سجدے کرتے ہو، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی نام مگر وہی، خالق کو کل چاہیے، ہر چیز کو خالق ہے، بس اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر بادشاہ ہے، اتنی ساری دنیا بنا کر اتنے اپنے رنگ دے کر خود چھپ گیا، لاتدرکہ نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں، جبکہ بہو یدرک الابصار، وہ پا لیتا آنکھوں کو، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ لطف کرم کرنے والا اور خبردار ہے، قد جاءکم بصائر من ربکم، اتنے دلائل دے کر اب ہم سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ بھائی تمہارے پاس روشن دلیل ہے آگے تمہارے رب کی طرف سے، ایک ایک دلیل ایک بات کا اظہار ہے کہ لا الہ الا اللہ، اب تمہاری چوائس ہے، تو من اثر فلی نفسی، جس نے آنکھیں کھولی تو دیکھے گا توحید کو سمجھے گا، اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، وہ من امیا صالحا، پس جو اندھا بنا بہرا بنا اس کا وبال اس کے اپنے اوپر ہے، تو مانا علیکم بحفیظ، میں تم پر اس کا کوئی نگہبان نہیں، اور اسی طرح ہم بیان کرتے آئے تھے اور تاکہ یہ کہو کہ پڑھ لیا اور تاکہ بیان کیا اس کو اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، اس کبھی مایو اونٹ یہی رہی تو میرے رب دے، اب پیروی کیجیے اس کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کیا گیا، لا الہ الا اللہ ہوا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور منہ پھیر لیجیے مشرکوں سے، بولو شاء اللہ ما اشرکوا، اللہ نے اختیار کی قید دی ہے، زبردستی کہیں نہیں، اس لیے اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی شرک نہ کرتے، وما جعلنا علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کو ان کا نگہبان نہیں بنایا، وما علیہم بوکیل، اور آپ ان کے اندر کوئی وکیل بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ آپ ان کے سب پہ کھڑے رہے، چھوڑ دیجیے ان کو ان کے حال پہ، اور کبھی کبھی توحید والا جب شرک کرتا ہے لوگوں کو دیکھے تو زبان خراب کرنے لگتا ہے، جب تکلیف ہوتی ہے کوئی غلط بات کرتی ہے تو ادھر سکھایا گیا محنت سکھائے گئے کہ ولا تسب اللہ کی دین ہے یا دونوں من دون اللہ، اور نہ گالی دون کو جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو، یعنی کسی کے بت پہ کھڑے ہو کے، کسی قبر پہ، کسی شیر کے گھر پہ کھڑے ہو کے جا کے وہاں ان کے بڑوں کو گالیاں نہ دو، ورنہ ہوگا کیا؟ اور یہ سب اللہ اجرم بھی نہیں دے رہے، یہ اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے نہ سمجھی سے بغیر علم کے. کیوں گالی نہ دو؟ اس لیے کہ دیکھیں بت جو پوجے جاتے ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ہے بالکل بیکار چیزیں، تصوراتی چیزیں، معذرائی، ان کو گالی دینے کا کیا فائدہ؟ بس اگر ہم نے سب دیوار کو گالی دے گا تو اس کو کیا نقصان ہوگا؟ دوسری بات، جو بت بنائے گئے وہ یا تو فرشتوں کو پوجا گیا اور یا نبیوں کو، تو کوئی مسلمان یہ گوارا نہیں کرتا، یا نیک لوگوں کو آگے اگر لوگ پوچھتے ہیں یا ان کی قبروں سے جا کے دعائیں مانگتے ہیں، تو ایسی چیزوں کو گالی دینے کا تو مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا. تو لہٰذا اچھا مینر کیا ہے کہ گالیاں نہ دو. خزان کا ذریعہ لکھن کی امت نام الحم، اسی طرح میں خوبصورت کر دیا ہر امت کے لیے ان کا عمل، پھر اپنے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر وہ ان کو خبریں دے گا اس کی جو وہ عمل کرتے تھے. اور انہوں نے سب قسمیں کہیں اللہ کے نام کی، کیا نہیں جا سما یتن لذو من النبیہ، اس کو ہائی لائٹ کر لے، یہ مکہ والوں کی کہانی آتی، قسمیں کھاتے تھے کوئی نشانی آ جائے پھر ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب نشانیاں آتی ہیں تو لوگ نشانیوں کا انکار کرتے ہیں. وقت تو مجھے لائے حجت کا ایمانی ہے، اور پکی قسمیں کہیں انہوں نے اللہ کے نام کی کہ اگر آگے ہمارے پاس نشانی ہم اس پر ایمان لائیں گے. کہہ دیجیے کل نمل آیا نشانی لانا مزہ دکھانا، یہ تو اللہ کے بات میں تما یوش رکم، اور میں تم کو یہ سمجھا نہیں سکتا، یعنی تمہاری مت میں بات نہیں آتی، تمہیں سمجھ نہیں آتی، تو پھر میں کیا کروں؟ ان نہاجاس لائیو میں، جب نشانی آئے گی مانو گے پھر بھی کوئی نہیں. جن کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں، آپ ان کے ایک اس طرح کے ہر وقت مانتے جائیں گے، وہ پھر اگلی بار پیش کر دیں گے. وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا انتقام بڑی ہی زیادہ شور کو بیدار کرنے لیے آئے تھے، جس پہ پارا پورا ہو رہا ہے. وہ نکلی وہ ہم پلٹ دیتے ہیں ان کے دل کو اور ان کی آنکھوں کو. انتقام ہے کہ اللہ تیرا پھل مار دیتا ہے، دل بھی پلٹ جاتے ہیں، آنکھوں کو دیکھنے کی توفیق نہیں ملتی. وجہ سمان مرا، کیوں پہلی دفعہ نہیں مانا؟ جیسے کہ پہلی دفعہ نہیں مانا، اب بیٹھے رہو بھٹکتے رہو. وہ نظر ہوں پی تو یا نہیں یا مہون، اور چھوڑ دیجیے ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے. یہ ہے ایک انتقام کے ہدایت کا الارم بجنے کا ایک وقت ہوتا ہے. بار بار جب بیپ کرے سائرن ہو اور آپ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سائرن کو بند کر دیتا ہے. دعا کیجیے کہ ہدایت کے جو سائرن ہماری زندگی میں بچتے ہیں ہم ان سے بہترین فائدہ اٹھائیں، اور یہ قرآن کی بار بار کی تصویر نصیحت یہ ہم سب کو اس کتاب سے جوڑ دیں. دیکھیے میں سوچتی ہوں کہ اگر اس خلاصے قرآن کے بعد بھی ہمارا دل قرآن کے ساتھ ایسے نہیں جڑا کہ جیسے اپنی دوست سے باتیں کرتے ہیں، جس طرح کے ہم اپنے پیاروں سے بات کرتے ہیں، تو یقین کریں کہ میزی نہیں کر سکتے. آپ لوگ تو پتہ نہیں اس کو بڑا کوئک سمجھتے ہوں گے، جتنے بھی فیکٹ ابھی تک قرآن کے بنے الحمدللہ کئی مختلف انداز سے قرآن پاک کی تفسیر ہو چکی ہے. کئی میں سن رہی تھی ویب سائٹ سے، اللہ کی توفیق سے جس سے پانچ سال کے بارے قرآن ہے، تو میں نے ایک کلاس میں لگایا تو انہوں نے 2007 کا کچھ لگایا ہوا تھا، بالکل ڈفرنٹ اسٹائل تھا. اگلی ایک کلاس میں پارا ختم ہوتا ہے تو وہ پھر 2008 کی تفسیر چلاتے ہیں جس میں دعائیں اور اسمان ہوتے ہیں. 7 والے میں مین پوائنٹس تھے. میں نے سوچا کہ ایک ہی قرآن اس سے کتنے اہم ہیں، پڑھنے والا بھی ایک، سننے والے بھی ایک، لیکن تاثیر چاشنی فرق ہے. 2009 ہے تو اللہ کے آئےتوں کی نشانی ہے، اس کا سٹائل میں تدبر اور غور ہے. 2008 ہے تو تزکیہ ہے، 2010 میں تزکیہ کی بات ہوئی، اپنی اخلاقی برائیاں ہم نے دیکھی. پھر 2011 میں ہم نے سیرت کی روشنی میں دیکھا. آگے اللہ نے پتہ نہیں کیا کروانا ہے، لیکن جو کہنے لگی جتنا میں اس وقت خلاصہ قرآن میں انجوائے کر رہی ہوں، میں نے فزیکلی اتنا انجوائے کبھی نہیں کیا. کیوں کہ جب بھی میں چلاتی ہوں میرے سامنے کچھ نہ کچھ ہیئرنگ ایڈ، کچھ نہ ایڈ موجود ہوتی ہیں چیزیں، کہ ترجمہ والا قرآن ہے، کم از کم قرآن ہے. اس وقت جو میں آپ کو کراتی ہوں یہ بالکل عربی کے قرآن سے کراتی ہوں، اور آپ بھی انجوائے کرتے ہوں گے مجھے یقین ہے. آپ کو بہت فاسٹ لگتا ہوگا کہ آپ بہت بول رہی ہیں، لیکن میں اس وقت اتنا زیادہ انجوائے کرتی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں تیری بات سمجھ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھی اس بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, سو ماشاء اللہ ہمارا آج کا رب کمپلیٹ ہوا ہے اور آپ سب لوگوں نے بہت ساری باتیں سے سیکھی ہوگی, تو جنہیں شیئر کریں. آج کوئی بھی ایک بات لکھیں جو کہ ایک پورا نچوڑ ہو یا سم اپ ہو آپ کی اس بات کا جو آپ نے سیکھی آج کے لیسن سے, لکھیے پلیز. جی, کیا بات سیکھی آپ لوگوں نے, ایک ایک بات لکھیں. کہ ہمیں آج کی آیات سے کیا میسج ملتا ہے. All is evident, Alhamdulillah, it's up to us, follow or not. جی بالکل, ہمارے پاس اتنی نشانیاں ہیں, اتنے میسجز اب پہنچ چکے ہیں کہ اب بالکل جیسے کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے والی اطاعت ہے جیسے کہ ہونا چاہیے وہ ہونا, تو اس میں آف کورس کہ یہ ہمارا چوائس بنتا ہے کہ اب ہمیں کرنی چاہیے. ایوری تھنگ از کلیئر ٹو اس. کسی کو شرک کرتا دیکھو تو اپنی زبان گندی نہیں کرنی چاہیے, حکمت کے مطابق کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آئی وش آئی کین ڈو دا رننگ ٹرانسلیشن سو آئی کین انجوائے مور اینڈ مور. جی بالکل, ان شاء اللہ تعالیٰ اگر کوشش کرتے جائیں گے تو ضرور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ انسان پھر بہت اچھے طریقے سے ہر چیز سیکھ لیتا ہے نا, تو کیپ اپ. اور جب لوگ شرک کرتے ہیں وہ اللہ کی قدر نہیں پہچانتے, بالکل صحیح, کہ شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات ہے کیا, تبھی وہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی ہستیوں کو اپنے اللہ تعالیٰ کے برابر شریک کر دیتا ہے. ہدایت کے نوک پہ ڈور نہ کھلا تو نیکسٹ ٹائم نوک نہیں ہوگا, صحیح بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قدر کی جیسا حق ہے ویسی ہم واقعی کریں, اور یہی مطلوب بھی ہے ہم سب سے, ہے نا. اور جب لوگ اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے تو ہی شرک کرتے ہیں. ٹھیک, کیا نشانی, کیا نشانیاں ہی مانگتے رہیں گے کہ عمل کریں گے. جی بالکل, یعنی جب ماننا نہیں ہوتا تو بس ادھر ادھر کی ایکسکیوزز اور باتیں یہ سب ہوتی ہیں اور پھر اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا. یس جی, اور شرک ڈز عمل ضائع, شرک کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. لوگوں کو دعوت بھی دینا چاہیے, ہے کتاب کا خلاصہ انذار ہے. جی بالکل, یعنی ہر کسی کو متنبہ کر دینا اب یہ ہمارا کام ہے نا. اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس پوری سٹوری سے جو یہاں پر کہ انہوں نے کیسے کیسے ایک چیز کو دیکھا پھر دوسری چیز کو دیکھا, اور جب انسان غور و فکر کرتے ہیں تو کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے؟ آپ نے کیا سیکھا کہ غور و فکر کرتے پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی شخص اللہ کی کائنات پر ایک کھلے دل کے ساتھ غور و فکر کرے تو اس کو ہدایت ضرور ملتی ہے نا, لیڈس ٹو ہدایت. بالکل, اللہ تعالیٰ کی معرفت, وہ پھر احساس اندر آتا ہے, وہ سوال جواب جو صحیح طریقے سے ہمارے شعور کو بیدار کرتے ہیں وہ پھر اندر سے اٹھنے لگتے ہیں نا, حق ملتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اسی لیے بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ صرف ایک ایسے ہی نان مسلم اسپیشلی کہ وہ بس ایسے ہی قرآن اٹھاتے ہیں کہ اچھا ہم دیکھیں اس کتاب میں ہے کیا, مسلمان ہونے کے لیے نہیں ہوتے, لیکن اگر ان کے اندر کوئی اچھائی اللہ نے رکھی ہے تو وہ ضرور پھر اس چیز کو مان لیتے ہیں. یس, اور اللہ کی آیت اتنی روشن نشانیاں ہیں, پھر تو پھر بہت بدقسمتی کہ انسان پھر اندھیروں میں بھٹکتا رہے. بالکل صحیح بات ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن نہیں تھا تو مجھے یہی لگتا ہے کہ کس قدر بڑی محرومی ہے کہ جس تک یہ کتاب کبھی پہنچے نہیں, اور ہمارے گھروں میں قرآن رکھے ہیں لیکن ہمیں اس کی ٹرانسلیشن نہیں پتا, ہمیں یہ اتنے پیارے پیارے کلمات نہیں پتا جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں پکارتے ہیں یا ہمیں جھنجھوڑتے ہیں. مجھے یہ آیت کا یہ حصہ بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ذالکم اللہ ربکم, کہ یہ ہے اللہ تمہارا رب, یعنی ہی سو بیسٹ ہے ہم سب کے لیے, اس سے بہتر تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا. سبحان اللہ وہ بھی حمدی. تو انشاءاللہ یہ کہ تھوڑی سی ورڈ میننگز کر لیتے ہیں سب. ٹھیک ہے, آپ لوگ ریڈی ہیں؟ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں, آیت نمبر 74 سے سٹارٹ کرتے ہیں. جی, آیت نمبر 74, اصنامن. اصنامن کس کو کہتے ہیں؟ اصنامن کس کو کہتے ہیں؟ بتوں کو کہتے ہیں, بتوں کو. یہ پلورل ہے یا سنگولر ہے؟ جی یہ پلورل ہے یا سنگولر ہے, کیا ہے یہ؟ پلورل ہے بالکل, تو یعنی کہ بتوں کو کہتے ہیں. جمع جمع کس میں آتا ہے؟ ٹھیک ہے, ناؤ آگے دیکھتے ہیں تو آیت نمبر 76 کے اندر دیکھیں گے. ٹھیک ہے, کوکبن کس کو کہتے ہیں؟ کوکبن کس کو کہتے ہیں؟ ایک ستارہ, گڈ اسٹار, ایک ستارہ, نائس. نیکسٹ, اسی آیت کے اندر الافلین, العافلین کس کو کہتے ہیں؟ غائب ہو جانے والا, بالکل ٹھیک ہے, غائب ہو جانے والے, بالکل ٹھیک ہے جی. العافلین غائب ہو جانے والے, چھپنے والے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت کے اندر دیکھیں آیت نمبر 77, اور یہاں پر بازیغن کس کو کہتے ہیں؟ جی بازیغن کس کو کہتے ہیں؟ چمکتا ہوا, بالکل ٹھیک ہے, چمکتا ہوا, شائننگ, روشن, بالکل چمکتا ہوا, ٹھیک ہے, اوکے. اچھا پھر آگے دیکھتے ہیں جی, ایک سیکنڈ, آیا نمبر 80 کے اندر دیکھیں گے, آیا نمبر 80 کے اندر اتحاجونی. اب اس میں آپ پورا اس کا ٹرانسلیشن لکھیں گے ہر ایک ورڈ, ہر ایک لیٹر کا, اتحاجونی, اتحاجونی, کیا تم جھگڑا کرو گے مجھ سے؟ جی بالکل. آر یو فائٹنگ وتھ می؟ کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے, یا تم مجھ سے جھگڑتے ہو؟ ٹھیک, گڈ, رائٹ. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاء اللہ تعالی, ایک سیکنڈ جی, آئی نمبر 87 کے اندر آ جائے, ایج تبئی ناہم, اس میں بھی پورا کمپلیٹ ٹرانسلیشن لکھیے گا دھیان سے, ایج تبئی ناہم, گڈ, ماشاء اللہ سب نے صحیح لکھا ہے, ایج تبئی ناہم, یہ کیا ہے؟ برگزیدہ کیا ہم نے ان کو, جی چن لیا ہم نے ان کو, گڈ, ہم نے چن لیا ان کو, یا ہم نے انہیں چن لیا, گڈ, ٹھیک ہے, صحیح. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں آئی نمبر 89 کے اندر, لئی سو کیا ہے؟ جی لئی سو کیا ٹرانسلیشن اس کا ہے؟ لئیسو جو نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو نہیں ہے یا نہیں ہے, یعنی پلورل ہے نا یہ, رائٹ, نہیں ہے وہ, بالکل ٹھیک ہے, جو نہیں ہے, جو نہیں ہے, یا وہ نہیں ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, گڈ, رائٹ, پلورل ہے یہ. اچھا پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں آئے نمبر 90 کے اندر ہی, اور اس میں اقتدیح کیا ہوتا ہے؟ جی اقتدیح, فالو کرو, پیروی کرو, تو چلو یا چل, یعنی کہ چلو, ٹھیک ہے, اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ جی اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ جی یہ بتائیے کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ قاف دال, قاف کا دال, قاف دال اور واو, ٹھیک ہے, قاف دال اینڈ واو, یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ تا جو ہے یہ اس کو ایک ڈفرینٹ, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ صیغے میں لے کر جا رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ اس روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہے. اوکے اچھا پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں, ایک سیکنڈ, آ جائیے آپ لوگ سب آئی نمبر 91 کے اندر, قراطیس ورک پارچمنٹس پیجز, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, قاف را تا سین, بالکل صحیح, ایسے جس وہ روٹ ورڈ جن کے اندر چار لیٹرز ہوتے ہیں, پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی اس کو کیا کہتے ہیں؟ ربائی کہتے ہیں, گڈ, الحمدللہ. رائٹ. اچھا پھر میں ٹائم دیکھوں کہ میرا ٹائم مکمل ہو چکا ہے, تو انشاءاللہ ہم یہیں پر پھر ایسا کر دیں کہ اپنے اس ریویژن کو رکھتے ہیں, اور آپ تو اپنے وہاں پر خوب جم کے کام کر رہے ہوں گے اور اپنی ٹرانسلیشن میں پہلے سے بہتر امپروومنٹ دیکھ رہے ہوں گے الحمد للہ. جی نہیں, سو جزاکم اللہ خیر کثیر. ان شاء اللہ اب یہ کہ آپ لوگوں کا نیکسٹ سیشن جو ہے وہ آج, اوکے ان شاء اللہ تو نیکسٹ سیشن آج ہے تو وہ ایک نیا ٹاپک ہم اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. اس نئے ٹاپک سے پہلے تھوڑا سا آپ سے ہی پوچھ لیا جائے, لاسٹ ٹائم آپ کو یہ بتایا تھا کہ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے کچھ آپ نے کرنا ہے, تو کسی نے کچھ کیا؟ جی یہ بتائیے کہ آپ میں سے کسی نے اپنے لیے کوئی اسائنمنٹ ایک طرح سے تیار کیا جو کہ آپ کو دیا گیا تھا؟ الحمد للہ سسٹر ٹویری کیا کیا آپ نے؟ اگر کوئی ایسا ریٹن فارم میں ہے تو ضرور پلیز آپ ای میل پر سینڈ کریں تاکہ پھر ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, یا اور تاکہ سب کو, ہم سب کو موٹیویشن ملے. جی مجھے لگتا ہے کہ میں نے تو اپنے حساب سے یہ کیا ہے کہ میں اپنے ٹائمنگز میں نے پورشنز بنا دیے ہیں, اور پہلے بھی شیڈول بناتے تھے لیکن وہ بڑے اسٹرکٹ نہیں ہوتے تھے, لیکن اب ٹائم مینجمنٹ کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اسٹرکٹنیس ضروری ہے کہ جو چیز کرنی ہے وہ لازم کرنی ہے, اور اپنے شیڈول میں تھوڑی سی چینجنگ لا سکتے ہیں. فردر آپ سب بھی ضرور پلیز کریں جو پڑھ رہے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی عمل میں ضرور لے کر آئیں, بیکاز جتنا ہم پریکٹیکلی کرتے ہیں اس سے ہم زیادہ سیکھتے ہیں. سب اگری کرتے ہیں؟ اتنی خاموشی میں اتنی ڈیپ تھنکنگ کے اندر چلے جاتے ہیں ماشاء اللہ آپ لوگ. میں نے کیا ہے, ویری گڈ سسٹر زمرد, ویری گڈ. اچھا ٹھیک ہے, ایکچولی میرے پاس وہ ای میل میں نہیں چیک کی, لیکن انشاءاللہ اگر آپ نے ایڈمن کی ای میل پہ بھیجی ہے تو پھر وہ ضرور مل جائے گا. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ اب یہ کہ ہمارا جو نیکسٹ سیشن جو ہم سٹارٹ کریں گے آج, ٹھیک ہے, وہ ہماری سیرہ کا ہے, اور سیرہ کے لیے کون کون ایکسائٹیڈ اور ریڈی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے؟ رول ماڈل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے, اللہ سے محبت ہے, تو پھر ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے. اور مجھے وہ بات یاد آئی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے اور وہاں پہنچے تھے تو لوگ ان کو کیا کہہ رہے تھے کہ پلال بدر علینا, کہ ایک چاند جو ہے وہ ہمارے اوپر آیا ہے, یعنی وہ اتنے خوش تھے, اتنے خوبصورت انداز سے کہہ رہے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو سیرت ہے وہ بھی ہماری پرسنالٹی کو بہت خوبصورت بناتی ہے. یس تو انڈیڈ ہم سب کو بہت شوق ہے کہ ہم اچھے نظر آئے اللہ کی نظر میں سب سے پہلے, اور پھر اپنے تمام بہن بھائیوں کے درمیان میں بھی جب بیٹھیں تو ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے وہ بندے نظر آئے, ہماری نسبت ہمارے نبی سے لگے کہ ہاں یہ واقعی ان کی امت سے ہے. سو الحمدللہ انشاءاللہ جی بالکل عمل پر ابھارتی ہے, حکمت سکھاتی ہے, ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو بڑھاتی ہے, ان کی اطاعت پر ہمیں مجبور کرتی ہے, بیکاز ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی محنت سے ہمارا دین ہم تک اس حال میں ہے, اتنی اوتھینٹسٹی کے ساتھ پہنچا ہے. سبحان اللہ وبحمدی. انشاءاللہ پھر شروع کرتے ہیں اپنی سیرت کے تجلیات نبوت جو ہے وہ بک استعمال کر رہے ہیں ہم اس سیشن کے لیے, تو انشاءاللہ آج اس کا پہلا ہم لیسن اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, سب ریڈی ہوں گے, نوٹس لیجیے, بہت اچھے اچھے اسٹکی نوٹس لگائیں, انڈر لائن کریں, ہائی لائٹ کریں. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, نحمده و نصلی علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للعالمين وهدى للمتقين وعلى آله وصحبه وحملة لواء الدين وعلى من تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والدعاة والأتقياء والصالحين وعلى من سلك سبيلهم إلى يوم الدين. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم سیرت نبوی کا ایک ایسا سلسلہ شروع کریں گے جس میں ہم پوری سیرت کو دیکھیں گے. چند باتیں جو آپ سننے والوں کے لیے فائدہ مند ہوں گی اس کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم سیرت کیوں پڑھیں؟ بہت سارے لوگوں کو مقصد پتہ نہیں ہوتا, اور جب بھی کسی کام کے کرنے کا مقصد پتہ نہیں ہوتا تو وہ کام کر بھی لیں گے تو سکون نہیں ملے گا. تو سیرت پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قرآن پاک ہدایت کا سورس ہے. قرآن پاک جس طرح انسان کو ہدایت دیتا ہے, اسی طرح ہدایت کی طرف آنے میں دوسرا بنیادی سورس جو ہے وہ سیرت ہے. قرآن پاک کو سیکھا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ صاحب قرآن کو بھی نہ سمجھ سکے. ہم سب قرآن پاک پڑھنے کی نیت کیے بیٹھے ہیں الحمدللہ, لیکن اگر ہمیں یہی نہ پتا چلے کہ یہ قرآن پاک نازل کہاں ہوا تھا, کیسے آیا تھا, وہ کیا حالات تھے, مکی صورتیں کیا ہوتی ہیں, مدنی صورتیں کیا ہوتی ہیں, وہ کیا حالات تھے کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو دل پہ پھاہے پڑتے تھے, اور وہ کیا حالات تھے کہ جب قرآن کی آیتیں خوشخبریاں بن کے آتی تھی, تو اس وقت ہمارا سیرت کا پڑھنے کا سٹائل قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے سیرت پڑھنا, یہ بالکل ایک اچھوتا انداز ہوگا. اور میں کوشش کروں گی کہ اس سفر میں زیادہ سیرت اور قرآن کا نزول اس کو ساتھ ساتھ لوں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صرف کہانی کے طور پہ پڑھنا بھی ثواب کا قائم ہے, اس سے بھی ہدایت ملتی ہے, لیکن جب ہم قرآن کے نزول کے ساتھ سیرت کو لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. ایک دوسرا مقصد سیرت کو پڑھنے کا جو ہوتا ہے وہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے, اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک کرائیٹیرین دیا ہے, ایک معیار ہدایت دیا ہے, کہ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننا پڑے گا. انسانوں میں آج اگر آپ اس دنیا میں دیکھیں تو جتنی بھی مخلوقات ہیں, جس میں جانور بھی ہیں, جس میں پرند چرند بھی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کے اندر سب سے اعلیٰ مخلوق جو بنائی وہ انسان ہے. خود اللہ سبحانہ تعالیٰ سورت بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, تو مخلوقات میں سب سے خوبصورت مخلوق جو ہے وہ انسان ہے, اور بے جان چیزوں میں اگر اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت چیز بنائی ہے تو وہ جنت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان کیا ہے کہ دنیا کی سب سے خوبصورت مخلوق دنیا کے سب سے خوبصورت مقام پہ پہنچ جائے اور وہ جنت ہے. تو گویا کہ زندگی بے بندگی شرمندگی, مقصد آمد زندگی کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آگے جائیں اور جنت میں جانے کے کام کریں. آج دنیا میں ایک ایسا اخلاق اور کردار ہمارا بن جائے کہ جس کی بنیاد پہ ہم جنت کے شہری ٹھہرا سکیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر شہر میں کچھ بڑے پوش علاقے ہوتے ہیں, وہاں رہنے کے لیے خاص گیٹ اپ کی ضرورت ہوتی ہے, بس جنت میں رہنے والوں کا ایک خاص کردار مطلوب ہے. دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اس کردار میں ڈھل جائیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کردار کے بہترین حامل تھے. مسلمان تو مسلمان, نان مسلمز نے بھی اللہ کے نبی کو یہ کریڈٹ دیا ہے کہ آپ دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان تھے. اور آج بھی آپ دیکھیے کہ ایسی کتابیں آپ کو بہت ساری ملیں گی, کامیاب لوگوں کی زندگی, کامیاب لوگوں کے راستے. ڈیل کارنگی کا نام اگر آپ نے سنا ہو تو انگلش میں لوگ اس کی لاکھوں کی تعداد میں کتابیں خریدتے, ملینز میں اس کی بکس ہیں, خوش کرنے کے راز, کامیاب زندگی کے اصول. لیکن شاید آپ کو پتا ہو کہ نہ ہو کہ وہ شخص جو ساری زندگی لوگوں کو جینا سکھاتا رہا بالآخر خودکشی کر کے مرا. کئی کامیڈینز کے نام آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں کہ جو ساری زندگی خوشی کے نام پہ لوگوں کو ہنساتے رہے باہر میں مر گئے. دنیا میں کامیاب لوگوں کو دیکھ لیجئے، کچھ ایک فیلڈ میں کامیاب ہوتے ہیں، کوئی فلم میں کام کرتا ہے وہ کامیاب اداکار بن گیا، کوئی گانے میں کام کرتا ہے کامیاب گلوکار ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو گھریلو زندگی خراب ہوتی ہے. بڑے مشہور لوگ جو ہوتے ہیں ان کی زندگیاں عموماً گھریلو طور پہ بڑی متاثر ہوتی ہیں. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فن کے نام پہ تو کامیاب ہے لیکن سوشل لائف میں، فیملی لائف میں ناکام ہے. کسی کو آپ سوچیں، بڑے اچھے کاروباری تھے آپ کے خاندان کے شخص، بہت زیادہ فہم اور فراست تھی ان کے پاس، لیکن ہو سکتا ہے بھائی بہنوں کے ساتھ تعلقات خراب تھے، زبان کے کڑوے تھے، ہوتا ہے نا. تو گویا کہ اگر ہم دیکھیں تو انسانوں میں کوئی ایک طرف کامیاب ہے تو کوئی دوسری طرف، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی تھے کہ جن کو دنیا کے ہر فیلڈ میں کھڑا کر کے دیکھ لیجئے تو وہ حقیقت میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی صورت میں ایک مکمل کامیاب انسان تھے. الحمدللہ ایک اور سیریز ہے ہمارے پاس رہبر کامل کے نام پہ، ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. جب کبھی آپ کو آئندہ موقع ملے تو آپ سننا چاہیں تو سنیں. 19 مختلف رخ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، شوہر، باپ، بیٹا، بھائی، اور اسی طرح سے جرنیل، ایک لیڈر، ایک داعی دین. ہر روپ میں اللہ کے نبی ایک مکمل کامیاب انسان دکھتے ہیں کہ ایک وقت میں اتنے گھرانوں کو ساتھ لے کے چلنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی. تو گویا کہ ایک بہترین ہستی جو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب تھی، اس کی زندگی کو پڑھنا ہم سب کی زندگی میں یہ شوق پیدا کرتی ہے کہ ہم نے بھی کامیاب ہونا. چونکہ آپ لوگوں نے قرآن پاک سیکھنے کا ارادہ کیا نا، تو بیچ میں کچھ ایسے موڑ آ جائیں گے کہ آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی گھریلو زندگی خراب ہو رہی ہے، یا آپ کو لگے گا کہ ایک طرف شوہر کا کوئی تقاضا ہے، دوسری طرف آپ کے کورس کا کوئی تقاضا ہے. تو انشاءاللہ آپ نے اس وقت سیرت سنتے وقت یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسے وقتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مینج کرتے تھے، آپ کی زندگی کیسے اتنی خوبصورت تھی کہ آپ ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے. پھر ایک اور فائدہ سیرت کو پڑھنے کا کیا ہے کہ سیرت پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کی مٹھاس کی دلیل ہے. بہت خوبصورت روایت ہے صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تین باتیں جس کسی میں بھی ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا. اور اگر آپ عربی حدیث دیکھیں نا تو سلاسن من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. حلاوہ کا لفظ سن کے حلوہ یاد آتا ہے نا، مٹھاس، سویٹنس آف ایمان ملے گی. اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ اَن يَكُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا. اللہ اور اس کا رسول ان کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. تو سیرت پڑھنا اصل میں اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ ہم اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اور آپ کو پتا کہ نبی سے محبت جو ہے وہ ایمان کی دلیل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر بھی دے دی اپنی ہی باتوں میں کہ لوگ میری سیرت کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقوں کو اختیار کریں گے، جب ایسا ہو تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے. اگر آپ لفظ سیرت کو دیکھیں نا، یہ ہے کیا؟ سیرت کا روٹ کیا ہے؟ سین یا رو. سارا یسیرو سیرن، اردو میں کہتے ہیں سیر کو جانا، یہ وہی لفظ ہے. تو سیرت لفظ کے اندر ٹو واک کا معنی ہوتا ہے، چلنا. اور یہ سیرت کسی کی بھی ہو سکتی ہے، ابو بکر کی سیرت ہو سکتی ہے، عمر کی ہو سکتی ہے، نمرود کی ہو سکتی ہے. طریقہ جس کی لائف پہ، جس کو آپ اگر ڈکشنری میں دیکھیں تو کنڈکٹ، اخلاقیات، کردار، اسی طرح آپ دیکھیں وے آف لائف، بایوگرافی. آپ بچپن سے اپنا شروع کرتے ہیں، میں یہاں پیدا ہوئی، میں ادھر گئی، میں ادھر گئی، ان ساری چیزوں کو کرتے کراتے بل آخر پھر آپ اپنے آج پہ آ جاتے ہیں. تو لفظ سیرت کے اندر کسی کی زندگی کے اندر سیر کرنا، اسی طرح سیرت کا ایک دوسرا معنی طریقہ بھی ہوتا ہے، طریقہ، وے آف لیونگ. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے کہ سیرت طیبہ کیا ہے؟ طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور حیات نبی، اللہ کے نبی کی زندگی. اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں یہ بھی نوٹ کیجئے گا، کیونکہ بعض صفحہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ سیرت میں کہتا ہے، ہم سوچتے صرف کہانیوں کا نام سیرت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. سیرت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، یعنی جو باتیں آپ نے کی، جو الگ سے ہم حدیث کی صورت میں بھی پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ کے احوال، حالات کیا ہوئے، ایک دور میں آپ کے ساتھ کیا ہوا تو دوسرے میں کیا ہوا، اسی طرح سے شمائل، شمائل کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، کہ آپ اپیرنٹلی ظاہری طور پہ کیسے تھے، آپ کا خلق اور آپ کی خلق دونوں، اخلاقیات، بات کیسے کرتے تھے، اور گویا کے سیرت کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں حدیث، احادیث نبوی، اور ایک ہم پڑھتے ہیں سیرت نبوی. فرق کیا ہے اس کو بھی نوٹ کر لیں تاکہ پورے شرح صدر سے اس ٹاپک کو ہم شروع کر سکیں. دیکھیں سیرت نبوی کو اگر ہم لیں نا تو اس کے تین حصے ہیں. پہلا حصہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کو نبوت ملنے تک، یعنی آپ کی بعثت سے پہلے کے حالات. یہ حصہ 40 سال پہ محیط ہے. آپ مکہ میں رہے، کس طرح رہے، کیا حالات ہوئے، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کی سیرت کا دوسرا حصہ ہے مکی دور، وہی کے آنے سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا وقت ہے. یہاں اپنے قرآن کے ٹیکس کے ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں کہ اس حصے کے دوران جتنا قرآن پاک نازل ہوا ہے، اقرا بسم ربک اللذی کی آیتوں کے اترنے سے لے کر ہجرت مدینہ کے راستوں سے آگے پہنچنے تک کے سفر میں جتنا قرآن پاک نازل ہوا، اس کو مکی صورتیں کہتے ہیں. یہ سب آپ کو آگے لکھائیں گے، بالکل دماغ پہ بوجھ نہ دیں، اس وقت دل کو ساتھ رکھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیرت کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے جس کو مدنی دور کہتے ہیں. یہ ہجرت مدینہ سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک تک کا تھا. تو گویا کہ سیرت آپ کی نبوت سے پہلے شروع ہو جاتی ہے اور وفات تک رہتی ہے. اب اس کے کمپیریٹیولی ایک لائن لگا کے دوسری طرح حدیث لکھیں. حدیث کا آغاز آپ کے نبی بننے سے شروع ہوتا ہے. حدیث کیا ہے؟ آپ کو نبوت ملنے کے بعد کے آپ کے اقوال، باتیں، کال، ٹاکنگ، افعال یعنی تھنگس، کام کیا کرتے تھے، اور آپ کی خاموشی، تقریر. کسی کام کو ہوتا دیکھ کر آپ چپ رہے تو وہ بھی قانون بن گیا. تو گویا کہ آپ اور میں اس وقت جو پڑھنے لگے ہیں وہ اللہ کے نبی کے بارے میں اے ٹو زی پڑھنے لگے ہیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اے ٹو زی. کامیاب انسانوں کی زندگیاں پڑھتے ہیں، ان کے قریب رہتے ہیں تو شوق پیدا ہوتا ہے. میں نے آپ نے اس سوچ کے ساتھ پڑھنا اور سننا ہے تاکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے کردار کو اپنا سکوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پہ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے، تو کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا نہ خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن جیسا تھا. سورت مومنون کی پہلی 10 آیتوں کے پڑھنے کے بعد بھی حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہے تو ان آیتوں کو پڑھ لے، آپ بالکل اس کی طرح سے تھے. مائیکل ہاٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا معروف شخص تھا. مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا یعنی کرسچین تھا، اور پیشے کے اعتبار سے سائنٹسٹ تھا، سائنسدان تھا. اس نے ایک کتاب لکھی، بڑی معروف ہو گئی، دی ہنڈریڈس، 100 لوگ، 100 کامیاب لوگوں کے اس نے قصے لکھے. اور اس نے ایسے شروع کیا کہ 100, 99, 98, 97 کرتے کرتے سب سے فرسٹ گریڈ پہ جس شخصیت کو وہ اپنی بک میں لے کر آیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ خود آپ کے بارے میں کمنٹ دیتا ہے کہ لوگوں آپ کو حیرت ہوتی ہوگی کہ میں تو مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہوں لیکن میں مسلمانوں کے نبی کو کیوں اوپر لا رہا ہوں. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہی واز ایکسٹریملی سکسیسفل ان ہیومن نیچر یعنی انسانی معاملات میں، اور آخرت کے اعتبار سے آپ کے اندر جو خوبیاں مجھے دکھی ہیں وہ کسی ایک انسان میں نہیں دکھتی. تو گویا کہ آپ دیکھیے کہ گواہی وہی ہے جس کو غیر دے، دوسروں کی زبان سے ملتے ہیں. گویا کہ آپ کہہ لیں کہ ایک بیلنس پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے. آپ سب قرآن پڑھنے والے ہیں نا انشاءاللہ، تو قرآن پڑھنے والے کے لیے بیلنس پرسنالٹی بہت لازمی ہے. ایک طرف جھکیں گے تو دوسری طرف سے پلٹ جائیں گے، دوسری طرف جائیں گے تو تیسری طرف چل پڑیں گے. تو اللہ کے نبی کی زندگی کیسے پائل اپ ہوئی، اس کے لیے بھی آپ چند باتیں نوٹ کر کے دیکھیں تو حیرت گم ہوگی. گیس کریں ذرا، اللہ کے نبی کی سیرت پہ یا آپ کی ذات مبارک پر کتنی کو کتابیں لکھی گئی ہوں گی آج تک؟ دنیا کا کوئی معروف گلوکار، اداکار، سائنٹسٹ، کوئی بڑا، اس کا نام سوچ لیں، 2, 4, 6, 10 کتابیں آپ کو مل جائیں گی، چھوٹی بڑی. اپنے قلم کو سنبھال کے لکھیے، اللہ کے نبی کے بارے میں 500,000 کتابیں لکھی گئی ہیں. رکھیں گے نا اللہ آپ کو وہی دے گا. چونکہ ان کی نیت اپنی کتاب لکھنے کی ہوتی ہے، کتاب اچھی لکھ دی، دیٹس اٹ، ہم ایمان کے لیے پڑھیں گے. دوسری نیت اپنے ساتھ کیجیے، اور وہ کہہ کہ میں نے جو بات سیرت میں پڑھنی ہے اپنی ذات میں اس کو لانے کی کوشش کرنی ہے. تیسرا اس وقت سیرت پڑھنے کا جو ہمارا مقصد ہوگا وہ کیا ہے، کہ میں نے سیرت اس لیے پڑھنی ہے کہ میں قرآن پاک کو صحیح طور پہ سمجھ سکوں. چوتھا مقصد سیرت پڑھنے کا اور وہ کیا ہے، کہ میں نے دعوت دینا سیکھنا، کیونکہ ہم میں سے ہر مسلمان پیدائشی طور پہ داعی دین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوبصورت طریقے سے لوگوں کو دعوت دی تھی نا، ہم نے بھی دینی ہے. ہماری دعوت میں کمی بیشی کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ہم ریشو پرپورشن کا خیال نہیں رکھتے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی مدنی دور کو دیکھتے ہوئے خود سمجھ جائیں گے کہ آپ کا تبلیغ کرنے کا طریقہ کیا تھا. انشاءاللہ تعالی اس صورت میں آپ پڑھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ سمجھ آئے گی. اگلا مقصد بھی نوٹ کر لیں، کیونکہ مقاصد جو ہوتے ہیں نا یہ ہمیں ہک اپ کر دیتے ہیں، جیسے ایک چیز گھڑ جاتی ہے نا. تو اگلا مقصد ہمارا کیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی اور ساتھ ہی ساتھ عبادات، ان کو دیکھ کر میں نے اپنی عبادات اور اپنی گھریلو زندگی میں بیلنس لے کر آنا ہے. ہوتا کیا کہ ہم دین کی طرف جھکے ہیں تو پھر 500 لفظوں کے وظیفے کرتے رہتے ہیں، بچے رو رہے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے وظیفے کا وقت ہے، مہمان آئے ہیں لیکن ہم بات ہی نہیں کر سکتے کیونکہ وظیفہ ایسا شروع کیا ہوا ہے جس میں بولنا نہیں ہے. اور جب دوسری طرف جاتے ہیں تو مہمان گھر میں آ جائیں تو نماز چھوڑنا ہمارے لیے دلیل بن گئی کہ مہمان آئے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے یہاں سے اللہ کے نبی کی عبادات کو بھی سمجھنا ہے. اور ایک آخری بات کر کے آگے چلتی ہوں کہ آپ نے اس سارے وقت کو عبادت سمجھنا ہے. جس طرح قرآن پاک کا پڑھنا اجر ہے نا، ثواب ہے، عبادت ہے، ایک ایک لفظ پہ نیکی ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہو، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، یہ بھی اجر ہے. یہ نہ سوچئے گا کہ ہمیں اس پہ ثواب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا. اور ثواب کس حد تک ملے گا؟ جس حد تک آپ سوچیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے ہم اس بک کے پیج نمبر میں اب آپ کو بتاتی جاؤں گی آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے، کس طرح سے، جہاں آپ کو کہا جائے کہ بک سے پڑھیں سمجھیں میرے ساتھ چلتے جائیں، اور کچھ باتیں آپ کو ایڈ کرائی جائیں گی، کچھ کم بھی ہوں گی تو آپ اسی چیز کے اوپر رہیں. تو اس وقت آپ کھول لیجئے پیج 21 کے اگلا پیج ہے، 22 پیج سے ہم سیرت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک سے لیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ بعض دفعہ نعتوں میں اور اسی طرح کے کچھ دوسرے معاملات میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ کچھ سن چکے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات بلکہ رہ گئی، اس کو بھی ایڈ بیچ میں ہی کر دیجئے گا. ایک چھوٹی سی بات اور نوٹ کر لیجئے. آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حال حلیے اور آپ کے حالات زندگی کا بہت کم ذکر ہے. حضرت موسیٰ کا سب سے زیادہ، حضرت ابراہیم کا بہت زیادہ. آپ سب جو قرآن پیچھے کہیں نہ کہیں گزر چکے ہیں آپ کو پتا ہے قرآن میں نبی کا ذکر کم ہے، باقیوں کا زیادہ ہے. اب جب باقی نبیوں کا ہم حالات قرآن سے ایکسٹرا پڑھتے ہیں، بدایا و نہایا یا کوئی تاریخ کی کتابیں، قصص الانبیاء، اس میں بہت خرافات ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی سورس نہیں تھا اس کو لینے کا بنی اسرائیلی روایتوں کے سوا. تو باقی نبیوں کے بارے میں پڑھنا ہے نا تو قرآن سے پڑھیں، کیونکہ قرآن نے ان کے بارے میں ہر صحیح بات کو محفوظ کر دیا. جبکہ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپوزٹ ہے. قرآن پاک میں بہت تھوڑا تذکرہ ہے، لیکن آپ کی سیرت کو جو آپ کی سیرت لکھنے والوں نے محفوظ کیا وہ بہت اوتھینٹک ہے. جس طرح اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ہے نا، اس طرح اللہ کے نبی کے احادیث کی بھی حفاظت کی اور آپ کی سیرت بھی ہے. گو کہ اس میں معیار وہ حدیث والا نہیں ہوتا، لیکن سیرت کے معاملے میں بھی ایگزیجریشن سے بچنا چاہیے. اپنے معاشرے میں آپ کو سیرت کے موضوع پہ دو طرح کی کتابیں دکھیں گی. ایک وہ ہے جس میں صحت کا خیال رکھا گیا، اوتھینٹیسٹی کو کلیئر رکھا گیا کہ یہ اوتھینٹک چیز ہے، دوسری نہیں ہے. دوسری طرف کچھ نے بالکل خیال نہیں رکھا، بالکل اس کا معاملہ نعت والا ہے. بعض لوگ نعت پڑھتے ہیں بہت خوبصورت، نپی تلی، بڑے ادب کے ساتھ، نبی کا نام بھی نہیں لیتے، تو میں کر کے بھی نہیں بلاتے، دولہا اور راج دلارا بھی نہیں کہتے، ایسے نہیں لگتا کہ وہ کسی ایک دلہے کو بلا رہے ہیں اور اللہ کے نبی کو دیکھ کر ایسے لگے ایک چھوٹا سا ینگ عمر کا لڑکا ہے، بڑی عزت سے بلاتے ہیں، لیکن بعض نعتوں میں آپ نے دیکھا کہ خیال نہیں رکھا جاتا. بالکل سیرت کا بھی یہی معاملہ ہے، ہمیشہ آتھینٹک کتاب پکڑیں. ابھی تو ہم ایک کوئک گو تھرو کریں گے نا، لیکن اگر آپ اس کو بہت ڈیپتھ میں سننا پڑھنا چاہیں گے تو رحیق مختوم نام کی بک اتنی موٹی ہے، وہ الحمدللہ وہ بھی ہماری پڑھی ہوئی ہے، اس کے آخری کچھ چیپٹرز ہیں رہ گئے، باقی وہ چل رہی ہے. کبھی اگلے زندگی کے سفر میں آپ اس کو ڈیٹیل سے سننا شروع کریں.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ، سو ماشاء اللہ فرسٹ سیشن تجلیات نبوت کتاب کا نام ہے. جی تو آپ سب لوگوں کو کیسا لگا پڑھ کے؟ جی سسٹرز، جی الحمدللہ بہت اچھا لگا ہوگا، نو ڈاؤٹ، امیزنگ، بالکل صحیح. تو چلیں انشاءاللہ تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ سیکھا آج کے سیشن سے، رائٹ؟ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی چیز کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم یہاں سیرت کیوں پڑھنے بیٹھے ہیں. استادہ جی کے جو انہوں نے جو ہمیں باتیں بتائیں اس میں سے جو آپ نے نوٹس لیے ہوں گے اس میں سے بتائیے کہ ہم یہاں سیرت پڑھنے کیوں بیٹھے ہیں، کیا اس کا ریزن ہے یا کیا فائدہ ہے؟ جی ہدایت کے لیے، ٹھیک ہے، اور قرآن کے لیے نا، کہ ہدایت کا فرسٹ سورس ہے اور پھر تیسرا سیرہ جو ہے وہ دوسرا ہے، اور یہ کہ قرآن بہتر سمجھنے کے لیے. ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس میں بہت ساری آیات مختلف وقت پہ آئی ہیں اور اس کو جاننا سیرت کے بغیر ممکن نہیں ہے. جنہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل، ایک اور مقصد یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا سو دیٹ وی فالو ہم اچھے طریقے سے، یعنی مکمل طور پر ان کی اطاعت کر سکیں، ان کو اچھے طریقے سے فالو کر سکتے ہوں. بالکل ٹھیک، سیرت پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت بھی ہے، بالکل صحیح. اور ایک اور چیز کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مکمل کرنی ہے، اور پھر لائک وائز اطاعت کرنی ہے ان کی، تو ان کی زندگی جاننا ضروری ہے. اچھا، اللہ کے نبی کی زندگی ساری قرآن پر عمل تھی. جی بالکل، کس نے یہ بات بتائی تھی ہمیں، یہ روایت جو ہم نے پڑھی، حدیث جو پڑھی، کہ تو پھر یہ کس نے بتائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ پورا قرآن ہی تو ہے، یعنی قرآن کا جو عملی نمونہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی کس سے پوچھا گیا تھا سسٹرز؟ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تھا. گڈ، اینڈ ایمان کی مٹھاس بھی ملتی ہے، بالکل صحیح. اف وی وانٹ ٹو بی سکسیسفل وی ہیو ٹو فالو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس فیلڈ میں سکسیسفل تھے؟ کیونکہ جب ہم دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم جیسے تجوید بھی پڑھتے ہیں تو ہم تجوید کے ٹیچر سے پڑھتے ہیں، ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو ریسپیکٹولی تفسیر کے ٹیچر سے پڑھتے ہیں، دنیا میں سائنسز دیکھیں تو ہر ریسپیکٹو ٹیچر سے جا کے پڑھتے ہیں، رائٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فیلڈ میں ماہر تھے، بالکل، یعنی ان کی زندگی ہر لحاظ سے سکسیسفل تھی. یس، پوری زندگی، آل فیلڈز ان ایوری واک آف لائف، بالکل صحیح. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے کتنے ڈائیورسٹی کے ساتھ مسلمانوں کو، ہم سب کو گائیڈ کیا ہے. یس، ایسی چیزیں جو آج تک لوگوں کو حیران کر رہی ہیں کہ کیسے ایک ایسے شخص میں کہ جن کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا اور اس وقت ایسا سائنٹیفک دور بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی یہ سب باتیں ان کو کیسے پتا چلیں. اچھا یہ بتائیے کہ حدیث اور سیرہ میں کیا فرق ہے؟ حدیث میں اور سیرہ میں کیا فرق ہے؟ جی سیرت میں کیا فرق ہے, حدیث میں کیا فرق ہے, سیرت کس کو کہتے ہیں؟ جی سیرت از آل لائف فرام برتھ ٹو اینڈ, بالکل. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد اقوال فعل اور خاموشی, یعنی کہ بالکل تقریر جس کو کہتے ہیں, ٹھیک. سیرت آل ہز لائف ساری زندگی, سیرت حدیث نبوت کے بعد, بالکل ٹھیک, گڈ, صحیح. سیرت پیدائش سے لے کر, بالکل صحیح, آپ سب لوگوں نے ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھیں تو سیرت کے کتنے حصے بتائیں ہمیں, کہ سیرت کے کتنے حصے ہیں؟ تین حصے ہیں, گڈ. تیسرا حصہ کیا ہے؟ تیسرا حصہ کیا ہے؟ تیسرا حصہ کیا ہے سیرت کا؟ مکی مدینہ اینڈ بیفور پروفیسر, مدنی دور سے وفات تک, گڈ. مدنی لائف یعنی ہجرت کے بعد, ٹھیک, الحمدللہ, گڈ, ٹھیک ہے. سو ماشاء اللہ, گڈ. ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ بھی اس وقت نہیں ہے, تو انشاءاللہ مزید ہم ریکیپ نہیں کر سکتے, لیکن ہم سب جو بھی پڑھ رہے ہیں اس پر غور و فکر کریں اور پھر ہمیں پتہ چلے گا. میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو کامیابی بہت ضروری چاہیے اور ہم سب اس کے پیچھے بھاگتے بھی ہیں. ہمارا ہر کام بڑے اچھے طریقے سے ہو, چاہے وہ ہماری لائف ڈیلی لائف ہو, چاہے وہ ہماری پریکٹیکل فیلڈز یا ہماری پروفیشنل فیلڈز ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں واقعی وہ سکسیسفل انسان بنائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ہم نے اس کو اپنے عمل میں بھی لے کر آنا ہے, جو جو باتیں ہم سیکھتے جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے پاس انسپائریشن موٹیویشن اتنی آئے کہ واقعی ہم امان میں پکے ہو جائیں اپنے. سو جزاکم اللہ خیر کثیر واسم جزا. نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں, اور آپ کا نیکسٹ سیشن ابھی اس وقت معلم بننے کا جو سفر آپ نے شروع کیا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم, تو ان شاء اللہ وہ کریں گے. اس چانس کو ریڈی کرتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم, ٹاپک نمبر 32. طلبہ کو یاد دہانی کرانے کی اجازت, یعنی ریمائنڈرز اسٹوڈینٹس کو دینے کے لیے کس طریقے کا معاملہ ہوتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی اجازت دی ہوئی تھی کہ اگر آپ کبھی بھول جائیں تو آپ کو یاد دلا دیں. کبھی نماز میں کوئی رکعت بھول گئے, بات کہنی کچھ تھی, اور جیسے مثال ہے کہ پڑھانا کہیں اور سے تھا اور کہیں اور سے شروع کر دیا, تو پورے ادب کے باوجود اچھے طریقے سے ریمائنڈ کرایا جا سکتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہوئی تھی. اس کی ہم چند مثالیں دیکھیں گے. نماز کے بارے میں یاد دہانی, امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت اسامہ بن زید سے روایت نقل کی, کہتے ہیں کہ ردفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفات, فلما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشیب الایسر الذی دون المزدلفۃ اناخ فبال ثم جاء فسببت علیہ الوضوء فتوضأ وضوءا خفیفا فقلت الصلاۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصلاۃ امامک فرکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتی المزدلفۃ فصلی. میں عرفات سے سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا. جب رسول اللہ مزدلفہ سے پہلے بائیں گھاٹی کے پاس پہنچے تو آپ نے اٹھنی کو بٹھایا اور پیشاب کیا. پھر آپ تشریف لائے تو میں نے آپ پر وضو کا پانی ڈالا. آپ نے ہلکا سا وضو فرمایا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز؟ آپ نے فرمایا نماز تمہارے آگے ہے, یعنی مزدلفہ میں پڑھی جائے گی. پھر آپ سوار ہوئے یہاں تک کہ مزدلفہ تشریف لائے اور نماز پڑھی. یعنی آپ نے وضو تو کیا لیکن نماز نہ پڑھی, تو صحابہ کو تھوڑی حیرت ہوئی. وہ سوچے کہ آپ بھول گئے, تو جب آپ کو یاد دلایا تو آپ نے کہا نہیں, مجھے پتا ہے کہ نماز جا کے آگے پڑھیں گے. اس پر امام نووی اس کی شرح میں لکھتے ہیں, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز, تو آپ نے فرمایا نماز آگے ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اسامہ نے نماز مغرب کے بارے میں یاد دہانی کروائی, اور انہوں نے سمجھا کہ اس رات نبی کریم نے بھول کر نماز کو باقی راتوں کے برعکس مؤخر کیا، تو ان کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز تمہارے آگے ہے، یعنی اس رات کی نماز کی ادائیگی تمہارے آگے مزدلفہ میں ہے. مراد یہ کہ ہم راستے میں نہیں پڑھیں گے بلکہ اپنے مقام پر پہنچ کے پڑھیں گے. اسی طرح علامہ نووی اس پر فوائد میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات پسندیدہ ہے کہ جب پیروکار دیکھے کہ پیشوا عام عادت کے برعکس کوئی کام ترک کر رہا ہے تو اس کو یاد دہانی کرائے تاکہ وہ اس کو کر لے، یا اپنا عذر بیان کرے، یا اس بارے میں صحیح بات کو واضح کرے اور بتائے کہ عام معمول سے ہٹنے کا یہ سبب ہے. یعنی جب عادتاً ایک کام روز ہوگا تو کسی دن نہ ہو تو بہت بڑی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بھول گئے. انسان تھے نا آپ، دیکھیے کہ جہاں بھی آپ دین والوں کو انسان سمجھیں گے تو آپ ایسی تمام چیزوں کو انسانیت پہ معمول کریں گے، اور جہاں آپ اپنے آپ کو بہت بڑا بنائیں اور اپنا ایک آرٹیفیشل سا امیج ہے اور بڑی لچھے دار سی باتیں کرتے کراتے ہوئے آپ ادھر ادھر سے بات کریں تو پھر آپ ایسی باتوں کے موقع پر بھی ریئلائز نہیں کریں گے. اور استاد کو بھی کہنا چاہیے، غلطی ہو گئی، ہاں بھی سوری، آئی فارگیٹ، میں بھول گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئی ایم مسٹیکن. جس انسان چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ زیادہ بڑا بنتا ہے. تو لہٰذا آرٹیفیشل باتیں کرنے کی بجائے بہت ریئلٹی پر یہ تعلقات ہونے چاہیے. پھر اگلی مثال ہے عطیہ دینے کے متعلق تذکیر. امام بخاری اور مسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا رہتن وسعد جالس فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وعجبهم الیہ فقلت یا رسول اللہ ما لک عن فلان فوالله انی لا اراہ مؤمنا فقال او مسلما فسکت قلیلا ثم غلبنی ما عالم منه فعدت لمقالتی فقلت ما لک عن فلان فوالله انی لا اراہ مؤمنا فقال او مسلما فسکت قلیلا ثم غلبنی ما عالم منه فعدت لمقالتی وعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال یا سادو انی لعوتر رجلا وغیرہ احب الی منہ خشیتا ان یکبہ اللہ فی النار. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی موجودگی میں چند لوگوں کو کچھ عطیہ دیا، یعنی کوئی تحفے میں چیز دے دی، اور ایک شخص کو کچھ نہ دیا. سعد فرماتے ہیں، اور وہ مجھے ان سب میں سے زیادہ پسند تھا. میں نے عرض کیا، رسول اللہ، آپ کا اس کو چھوڑنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ کی قسم، بلا شبہ میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں. دیکھیے کتنے کلیئرٹی کے ساتھ دل کا شبہ دور کرتے ہیں نا، کہ شاید اللہ کے نبی ان سے ناراض ہیں، شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نیک نہیں سمجھا، اور اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے دیا. آپ نے فرمایا، یا مسلمان، یعنی یہ کہو کہ میں اس کو مسلمان سمجھتا ہوں. میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس کے بارے میں میری معلومات کا مجھ پر غلبہ ہوا تو میں نے اپنی بات پھر دہراتے ہوئے عرض کی، آپ کے اس کو چھوڑنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قسم، بے شک میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں. آپ نے فرمایا، یا مسلمان، پھر اس کے بارے میں میری معلومات نے مجھے مغلوب کیا، یعنی جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا میں وہی بولتا تھا، تو میں نے اپنی بات دہرائی اور رسول اللہ نے بھی دوبارہ وہی جواب دہرایا. پھر آپ نے فرمایا، سعد، بلا شبہ میں اس شخص کو اس خدشے کے پیش نظر دیتا ہوں کہ کہیں وہ کمزور ایمان کی بنا پر پھسل نہ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں اوندھا ڈال دے، جبکہ ایک دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ عزیز ہوتا ہے لیکن میں اس کو نہیں دیتا. یہی سنت اللہ کی بھی ہے، ظاہر ہم اپنے پیاروں کو دیتے ہیں اور جو ہمیں اچھا نہ لگے ہم اس کو بھیک بھی نہیں دیتے، چلو بھاگ جاؤ، جس کو دینے پہ دل آئے گا تو سب کچھ دیں گے. لیکن اللہ کا طریقہ اس سے فرق بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ دیکھ لیا ہم نے کہ ضروری نہیں کہ آپ جس کو بہت دے رہے ہیں آپ اس کو پسند بھی کریں. بعض لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے بھی دے دیا جاتا ہے کہ دے دو اور بس چپ کر جائیں، یہ خامخواہ بولیں گے، بہتر ہے کہ آپ ان کو نہ چھیڑیں. تو یہاں آپ نے کتنے واضح طریقے سے اپنے پوائنٹ آف ویو کو کلیئر کیا، تین بار متنبع کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور وہ سمجھے کہ شاید اللہ کے نبی اس شخص کا حق دینا بھول گئے، لیکن آپ نے انہیں ٹوکا نہیں بلکہ اپنا نظریہ بتایا. اس پر امام نووی نے تحریر کیا کہ اس سے ادنا کا اعلیٰ کو اپنی رائے میں قرین مصلحت بات کے لیے متوجہ کرنا ثابت ہے. قرین قرن سے، قرن ساتھ رہنے والے کو کہتے ہیں، قرون، قرن، قرآن، قرآن پاک میں یہ لفظ آتا ہے، قرن قرن، یعنی ایک ہم اثر لوگ جو ہوتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اپنی رائے میں مصلحت کی بنیاد پر متوجہ کرنا، جبکہ ایک شخص علم اور درجے میں کسی سے چھوٹا بھی ہو تو وہ یہ کر سکتا ہے. حافظ ابن حجر اس پر لکھتے ہیں کہ اس چھوٹے کا بڑے کو اس بارے میں متوجہ کرنا ثابت ہوتا ہے، جس کے متعلق وہ سمجھے کہ بڑا بھول گیا۔ علامہ عینی اس پر لکھتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ ادنا جس بات کو قرین مسلط سمجھے اس کے بارے میں اعلیٰ کو متوجہ کرے۔ اس میں اعلیٰ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادنا کون ہے؟ صحابی، یعنی کمپیریٹیولی۔ کیوں ایسا کرے؟ تاکہ وہ اس بارے میں غور و فکر کرے۔ تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ ایک تو ہمیں شاگرد کو اس کے نام کے ساتھ پکارنے کی بات ملی، پیچھے بھی بات ہوئی، اور بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو اپنا نام پڑھنا، سننا یا لکھا ہوا دیکھنا۔ پھر دوسری بات ہے کہ تحفہ دیتے وقت آپ کو لوگوں کے حالات کا پتہ ہوتا تھا، آپ اسی کو پیش نظر رکھتے تھے۔ یہ بھی اچھی بات ہے سوچنے والی کہ جب گفٹ دیں تو دیکھیں دے کس کو رہے ہیں اور کیا دے رہے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے کچھ دے رہے ہیں، جس کو دے رہے ہیں وہ اس کے قابل نہ ہو یا وہ چیز اس سے زیادہ اچھی ہو، دونوں صورتوں میں غلط ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا اخلاق کی عظیم کہ آپ نے حضرت صاحب کے مشورے کو قبول نہ کرنے کا سبب ان کے لیے واضح کیا، ورنہ ہم کہتے چپ کر جاؤ، تمہیں نہیں پتا، میں بڑا ہوں، تمہیں زیادہ نہیں پتا۔ نہیں، ایسا کوئی رویہ بھی آپ کی زندگی سے ہمیں نہیں دکھتا۔ پھر اسی طرح نماز میں آیت چھوڑنے پر یاد دہانی کی تاکید کی، اس کے بارے میں ڈفرینٹ جگہوں پہ دیکھ چکے، جیسے نماز میں آیت چھوڑی آپ نے تو اس کے بارے میں اس کی ڈیٹیلز جو تھی، ایک اور کتاب ہے الاحتساب علی الوالدین، یہ اردو میں بھی آتی ہے، ماں باپ کا احتساب، اس میں موجود ہے۔ دوران نماز قرت میں تردد کی صورت میں لقمہ دینے کی تاکید، اور نماز میں بھولنے پر تنبیہ کے مطابق عمل کرنا، ان سب کی ڈیٹیل جو ہے الاحتساب علی الدین میں اس کی حدیث پوری موجود ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر رضی اللہ عنہ کو حکم کہ وہ آپ کو حسن ادا کا حکم دیں، اس کی بھی دلیل ہم اس کتاب کی بک میں سے دیکھ سکتے ہیں، پیج نمبر 24 سے 28 تک میں۔ تو ساری بات کا خلاصہ کہ اللہ کے نبی لوگوں کو اجازت دیتے تھے کہ یاد دہانی کرائی جائے، آپ ایسے نہیں تھے کہ ذرا سی غلطی اور غصے میں آ جائیں اور پھر اپنی صفائی پیش کرتے رہے۔ بعض لوگوں کو آپ ٹوکیں تو آپ کا دل ساتھ ہی بیٹھنے لگتا ہے کہ انہوں نے باغے سے شروع ہو جانا ہے، صفائیاں پیش کرنے، رونے دھونے۔ آپ کو کوئی کسی بات پہ ٹوکے نا، معصوم شکل بنا کے آنکھیں نیچے جھکا کے کھڑے ہو جائیں، یقین کریں اس کو آپ کے اوپر زیادہ پیار آئے گا۔ اور اگر آپ آگے سے مانتے ہی نہیں نا، تو اصل میں وہ دوسرے کو بھی آپ چڑھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی آپ کا فیصلہ غلط تھا، اور اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض دفعہ ہمارے بولنے سے وہ باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی جو ہماری خاموشی سے سمجھ آ جاتی ہیں۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی توفیق دے، اور ہم ایسی تمام چیزوں کو لے کر اپنی زندگی میں علم کا سفر شروع کریں، تاکہ ہمارے سکھانے سے لوگ دین سے زیادہ دور نہ ہوں بلکہ اس کے اور قریب آ سکیں۔ چھوٹا سا ٹاپک اگلا وہ بھی کر لیتے ہیں، ٹاپک نمبر 33، اپنی موجودگی میں شاگرد کو تعلیم و تربیت کا موقع دینا۔ یعنی اپنی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس چیز کی اجازت دی ہوئی تھی کہ شاگردوں کو تعلیم و تربیت جو ہے وہ دے سکیں صحابہ کرام بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صدیق رضی اللہ عنہ کا تعبیر خواب، یعنی آپ موجود ہیں لیکن خواب کی تعبیر صحابہ کرام میں سے کوئی اور دے رہا ہے۔ تو آئیے ایسی مثالیں دیکھیں، اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم تھوڑی بات کریں گے بعد میں۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا، ان رجلا اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی رأیت اللیلۃ فی المنام ذلۃ تنتف السمن والعسل فرن الناس یتکففون منها فالمستکثر والمستقل وإذا سبب واصل من الارض الى السماء فأراك اخذت به فعلوت ثم اخذ به رجل آخر فعلا به ثم اخذ رجل آخر فعلا به ثم اخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ بیبی انت واللہ لتدعنی فعبرها فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم له اعبرها قال اما الذلت فالاسلام۔ حدیث آگے بھی ہے لیکن جو بات کہنی تھی وہ یہاں تک آ چکی ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ابر کا ایک ٹکڑا، ابر یعنی بارش، ابر کا ایک ٹکڑا گھی اور شہد ٹپکا رہا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگ انہیں اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں. کوئی زیادہ کوئی کم، امیجینیشن میں لائیے، آسمان سے گھی بھی برس رہے اور ساتھ شہد بھی ٹپک رہے، کوئی لے رہا کوئی زیادہ کوئی تھوڑا، اور ایک رسی ہے جو زمین سے آسمان تک لٹکی ہوئی ہے. میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کو تھاما اور اوپر چڑھ گئے، پھر ایک دوسرے شخص نے بھی اس کو پکڑا اور اس کے ساتھ اوپر چڑھ گیا، پھر اس کو ایک اور شخص نے پکڑا تو وہ رسی ٹوٹ گئی پھر جڑ گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والد آپ پر فدا ہوں، یہ محبت کا انداز تھا، اللہ کی قسم آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی تعبیر بیان کروں. آپ نے فرمایا اس کی تعبیر بیان کرو. انہوں نے کہا، ابر کا ٹکڑا اسلام ہے. تو یہاں سے اب آپ کا دل تو چاہ رہا ہوگا کہ آپ کو اس خواب کی تعبیر ملے، تو آپ امام بخاری اور مسلم کی کتاب دیکھ لیجئے، یہ اللؤلؤ والمرجان میں بھی ملے گی، کیونکہ اس میں وہ ساری حدیثیں ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں. اور اگر آپ پیج میں نیچے دیکھیے تو آپ کو پیج نمبر بھی مل جائے گا دونوں کتابوں میں، تو پڑھ لیجئے. تو خوابوں کی باتیں تو ویسے بھی ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ ابو بکر صدیق نے خواب کی تعبیر دی اور اپنی اجازت دی، یہ نہیں کہا بیٹھ جاؤ میرے ہوتے ہوئے تم بولو گے، نہیں، ایسا نہیں کیا. اور اسی پر ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اس سے عالم کے اپنے سے بڑے عالم کی موجودگی میں علمی گفتگو کرنا ثابت ہوتا ہے، جبکہ وہ اس کی صراحتاً اجازت دے، یعنی پورے دل سے کلیئرلی کھول کے اس کی اجازت دے دے، یا کسی اور طریقے سے اس کی اجازت معلوم ہو جائے. اور یہی بات فتویٰ دینے اور فیصلہ کرنے کے بارے میں بھی ہے. اس میں علامہ عینی کہتے ہیں کہ اس سے اعلیٰ کی موجودگی میں ادنا کے فتویٰ دینے کا جواز ثابت ہوتا ہے، جبکہ وہ ادنا علم و امامت میں معروف ہو. تو بہرحال آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں کسی کی کوئی منافلی نہیں ہے کہ ایک بات کہہ دی ہے تو کوئی اور نہیں کہے گا. علم ہوتا ہی وہ ہے جو دوسروں کو بھی قابل برداشت بنا دیتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور مثال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صدیق اکبر کا بیٹی کو جھڑکنا. کون تھی بیٹی صدیق کی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی، انہوں نے بیان کیا. اب اس کو سنتے وقت آپ پھر دیکھیے کہ ہمارے لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی معتبر شخصیت ہیں، لیکن باپ کی تو وہ بیٹی ہی تھی. یہ سب انسان تھے لیکن اعلی انسان تھے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندی جاریتانی تغنیانی بغناء بواسا فاستجع علی الفراش وحول وجهه وجاء ابو بکر رضی اللہ عنہ فانتہرنی وقال مزمارۃ الشیطان عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال دعہما فلما غفل غمستها فخرجتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو اس وقت میرے پاس دو بچیاں جنگ بواس کے قصوں کی نظمیں پڑھ رہی تھیں. آپ بستر پر لیٹ گئے اور اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیر لیا. ابو بکر صدیق تشریف لائے تو انہوں نے مجھے ڈانٹا اور فرمایا، یہ شیطانی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، انہیں چھوڑ دو. جب وہ ان سے بے توجہ ہوئے تو میں نے انہیں اشارہ کیا اور وہ چلی گئیں. اس میں حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں، ان دونوں کو چھوڑ دو. ہشام کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ ابو بکر ہر قوم کی عید ہے، یہ ہماری عید ہے. آپ کے اس فرمان میں ان دونوں بچیوں کو آپ کی جانب سے نہ روکنے کے سبب کو بیان کیا گیا. تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ کو ڈانٹا اور آپ نے ان کو اپنی موجودگی میں ڈانٹنے پر نہیں ٹوکا، بلکہ یہ واضح فرمایا کہ جو کچھ بھی عائشہ نے کیا وہ تو عید کے دن اس کی اجازت دی جاتی ہے. اس پر حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس میں یہ بات ہے کہ جب شاگرد اپنے استاد کے پاس کسی کو ناپسندیدہ کام کرتے ہوئے دیکھے تو اس کے ٹوکنے میں جلدی کرے، اور اس میں استاد کی شان میں گستاخی نہیں، بلکہ یہ تو اس کے ادب و احترام اور اس کے مقام و مرتبے کی پاسداری کی بات ہے، اور اس سے استاد کی موجودگی میں اس کے طریقے کے مطابق شاگرد کا فتویٰ دینے کا جواز بھی معلوم ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ انسانی رشتوں کی چاشنی محبت آپ کو یہاں سب دکھے گی. اور یہ اللہ کے نبی کی محفل ہے. آج کے دور میں بعض لوگ اپنے دینی رہنماؤں کو ایک ایسے مقام پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ ایسے لگنے لگتا ہے کہ وہ انسان سے بڑھ کر کچھ اور تھے, جبکہ اللہ کے نبی کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ غنا کا جو لفظ آیا گانے بجانے کے جواز کو بعض لوگوں نے اس حدیث سے لیا کہ دیکھیں وہ گانے گا رہی تھی, لیکن اس پہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ صوفیوں کے گروہ نے اس باب کی حدیث سے ساز اور بغیر ساز کے گانے اور اس کے سننے کے جواز پر استدلال کیا. ان کی تردید کے لیے حضرت عائشہ کا صراحت سے فرمانا کہ وہ دونوں بچیاں گانے والیاں نہ تھیں بہت کافی ہے. اور اس کے بعد حافظ صاحب علامہ قرطبی کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں, ان کا یہ فرمانا کہ یہ دونوں بچیاں گانے والی نہ تھیں, یعنی وہ معروف گانے والی عورتوں کی طرح گانے سے آشنا نہ تھی, یعنی حضرت عائشہ نے مشہور گانے سے بھی اعتراض کیا. اور گانا وہ ہوتا ہے جو ساکن کو حرکت دیتا ہے, یعنی ایموشنز اس سے آتے ہیں, مخفی جذبات کو چھپاتا ہے, یعنی جذبات ابھرتے ہیں, دل میں خیالات آتے ہیں. جب یہ شعر کی صورت میں اور اس میں عورتوں کے حسن, شراب اور ایسی ممدوعاں باتیں ہوں تو اس کی حرمت میں کوئی اختلاف نہیں. اس سلسلے میں جو کچھ بھی ایجاد کیا گیا وہ بھی اسی قسم سے ہے جس کی حرمت میں کوئی اختلاف نہیں. ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کا گانا بجانا یہ سب کچھ بہرحال اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. پھر ایک آخری واقعہ ہے اس باب کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فاروق رضی اللہ عنہ کا احتساب کرنا, یہ روایت عبد الرزاق احمد اور ابو یعلا رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے نقل کی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی العصر فقام رجل فیصلی فرآہ عمر رضی اللہ عنہ فقال له اجلس فانما حلق اہل الكتاب انہ لم یکن لصلاتہم فصل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن ابن الخطاب. بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی. رسول اللہ نے اس کو دیکھا تو اس سے فرمایا بیٹھ جاؤ, یقیناً اہل کتاب ہلاک ہوئے کہ ان کی نماز بلا فصل تھی. تو یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا ابن خطاب نے اچھی بات کہی. اور عبد الرزاق کی روایت میں کہ آپ نے فرمایا صدق ابن الخطاب, ابن خطاب نے درست کیا. جس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دوسری نماز کو بیچ میں تھوڑی سی فصل کہتے ہیں جدائی, یعنی بیچ میں تھوڑا بیٹھ جائیں یا ذکر اذکار کر لیں, یہ مستحب ہوتا ہے, اس کے بغیر پڑھنے پر اعتراض کیا, ٹوکا نہیں بلکہ ان کے ٹوکنے کو پسند کیا اور ان کی تعریف کی. تو آپ دیکھیے کہ استاد اچھا وہی ہوتا ہے جو باصلاحیت شاگردوں کو تعلیم و تربیت کی اجازت دے دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقت میں اپنی خامیوں خوبیوں کو سمجھتے ہوئے ان ساری باتوں سے فائدہ لینے والا بنا دے. اس میں آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ کچھ لوگ اپنی موجودگی میں کسی دوسرے کی بات کو کچھ بھی اہمیت نہیں دیتے, اور خاص طور پہ جہاں معاملہ ہو استاد اور شاگرد کا. بعض دفعہ شاگرد استاد سے بھی زیادہ ٹیلنٹڈ ہو جاتے ہیں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں. وقت, مشاہدہ, حالات, تجربہ, چھوٹی عمر میں کسی چیز کا شروع کرنا, کسی کا بڑی عمر میں شروع ہونا, تو کیا اب اس سے شاگرد ہمیشہ پیچھے رہے گا؟ لیکن جب تعصب ہوتا ہے یا تنگ نظری ہوتی ہے تو لوگ ہمیشہ ہی استاد اور شاگرد کے لفظ کو مغالطے میں رکھتے ہیں, اور بعض جگہ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس بات پہ لڑائیاں اور ایک دوسرے کے لیے دل خراب ہوتے ہوئے دیکھے گئے ہیں کہ جی استاد تھے, پھر ان کے سامنے ہی شاگرد نے مدرسہ کھول لیا, پھر اس کے بعد یہ ہوا, پھر وہ ایسے ہونے لگا, مقابلے بازی, تقابل. تذکیہ ہو جائے تو بندہ ان باتوں کی پرواہ کرتا ہی کوئی نہیں. جس کو اپنی موت یاد ہوگی, جس کو اپنے لیے کچھ کرنا ہے, وہ ضرور کرے گا جو وہ کر سکتا ہے, اور جو لوگوں کی باتوں سے ڈرے گا پھر وہ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں ہمیں وہ علم دے جو علم نافع بھی ہو, ہمارا تذکیہ کرے, ہمارے قول فعل کے تضاد کو ختم کرے, اور جو بات ہم کہیں وہ سیدھی دوسروں کے دل پہ لگے, اور اللہ تعالیٰ کہے سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. सुनीता की आवाज आ रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी खैरियत और आफियत में रखे और इसी तरह आपको इल्म का हरीस रखे ना। माशाल्लाह, आप जो इतने शौक से बैठे सुन रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो आपका ये इल्म हासिल करने का शौक है ना। अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरीन जजा दे। हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बहुत ही खूबसूरत सेशन। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह सुब्हान तआला का एहसान है। तो क्या सीखा आज आप लोगों ने? आपको माशाल्लाह, देखे मैं तो ये शुक्र करी थी कि देखे कितनी छोटी सी छोटी बात ने भी हमारे लिए गाइडेंस है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअल्लिम होने की सूरत में हर फील्ड में, लेकिन मुअल्लिम बनने के सफर में भी छोटी सी छोटी बात की भी, और फिर इसी तरह किस तरह उनको आगे जिनको सहाबा इकराम ने और जिन लोगों ने भी लिखा और महफूज भी कर लिया ना हमारे लिए, तो कितना बड़ा हमारे ऊपर अल्लाह सुब्हान तआला का ये एहसान है ना। क्योंकि जब हमें फिर इल्म होता है, फिर हम उस बात को कॉन्फिडेंस से करते हैं ना, ऐसे ही है ना। अगर हम बगैर इल्म के अगर कोई इस तरह की बात भी करके देखें कि तलबा को याद दहानी कराने की इजाजत, रिमाइंडर, तो वैसे अगर हमें ना हमने ये पढ़ा हो तो कभी हम गिल्टी भी फील कर सकते हैं ना कि हम उस्ताद के सामने ऐसे कर रहे हैं। मतलब ये नहीं अदब के साथ करना है, लेकिन उसकी इजाजत है ना। तो इससे क्या होता है कि हमें यकीन मिलता है ना, तो हम कॉन्फिडेंस मिलता है हमें उससे, उसके साथ काम करते हैं, किसी किस्म का शक दिल में नहीं रहता, गिल्टी फील नहीं करता। जो हम काम इल्म सीखने से पहले हमारे यही होती थी ना हमारे अंदर कि सुनी सुनाई बात है, तो फिर अगर कभी कर लेते थे तो वो गिल्ट रह जाता था अंदर। इन सब चीजों से अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो आपको मिल जाती है, बेफिक्र हो जाते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग लिखे, एक एक बात लिखे, क्या सीखी आपने आज के अपने लिए अमल के लिए, क्या बात ली? कि देखिए पहले कितनी खूबसूरत हदीस थी कि मुजल्फा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया रास्ते में तो नमाज नहीं पढ़ी, तो उनको अजीब लगा ना वो बात, अनयूजुअल बात लगी, तो पूछा तअल्लुकात में रियलिटी बिल्कुल कि उस्ताद शागिर्द का वो रिश्ता इस तरह हो कि उसमें तकल्लुफ ना हो ना, तकल्लुफात ना हो। क्योंकि फिर ये दीन जो है हमारा, हमें इन सब चीजों से हमें आजाद कर देते हैं जो हमारे पास पहले वो थी, आर्टिफिशियल वो नहीं होता अब, ठीक है ना। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे क्या वो पता चला कि मतलब अगर इस तरह की कोई आदतन रोज एक काम हो रही है रूटीन में, तो कभी वो ना हो रही उससे चेंज हो, तो शागिर्द क्या कर सकता है, पूछ सकता है ना रिमाइंड करा के। तो उसमें ना तो उस्ताद को भी इसमें बुरा नहीं मनाना, ठीक है ना। इसी तरह फिर देखें आगे वाली में हमने देखा कि अतिया देने के मुतालिक तस्कीर, उसमें भी देखें हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कितनी दफा पूछा, जब किताब का इल्म आता है तो कुरान की जब भी आ जाती है, गलती पर गुस्सा नहीं करना। बिल्कुल ठीक है, आप लोग माशाल्लाह सब ठीक लिख रहे हैं। तो देखें तीन दफा हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, तो इसमें भी देखें एक तो उनका ये भी पता चलता है ना कि वो दूसरों के लिए कितने, उनकी सिंसियरिटी भी पता चलती है कि हजरत साद को लग रहा था कि वो है मुस्तहिक है। तो इसमें ये भी था कि जरूरी नहीं कि आपने हमेशा उसी को देना जिसको आप पसंद कर रहे हैं, ठीक है। उनको इसलिए दिया कि उनके पास, इससे ये भी पता चलता है ना अगर किसी को हम ईमान में उसको और मजबूत करने के लिए, जैसे रिवर्ट लोग होते हैं, तो हम उनको दे सकते हैं ना। इससे ये भी पता चलता है ना इस बात से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे फरमाया कि कहीं वो कमजोर ईमान की बिना पर फिसल ना जाए। अगर उनका ईमान कमजोर है तो इसमें देने में उनको कोई हर्ज नहीं है उनकी मदद करने में, ठीक है ना, ताकि उनका और ज्यादा वो मजबूती से जम जाए। उसमें गिफ्ट दे तो देखें किसी को क्या दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये भी बिल्कुल ठीक है कि हमें पता हो, इस हदीस से हमें देखी ना कि हमने तीन बातें देखी थी कि शरीयत को उसके नाम के साथ पुकारना, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके नाम के साथ बुला के उससे क्या अच्छा शरीर को अच्छा लगता है ना। और फिर दूसरी हमने क्या देखी कि हालात जो आप लिख रही हैं माशाल्लाह सब ठीक लिखते हैं कि हालात देखें कि कैसे हैं, ठीक है ना, कि उससे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक के उनके मशवरे को कबूल ना करने की वजह भी बताई, ठीक है ना। ये नहीं कि आप चुप भी रह सकते थे, आप उनको एक्सप्लेन ना करते जरूरी तो नहीं था, लेकिन ये आपका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अच्छा इखलाक था ना कि आपने उनको एक्सप्लेन करना जरूरी समझा, ठीक है ना। उस्ताद की मौजूदगी में स्टूडेंट बता सकते हैं नमाज में आयत کرنے پر یاد دہانی بالکل. ہاں یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اب اور پھر اگلے والے ہم نے چیپٹر میں کیا دیکھا, تو یہی ہے نا کہ علم جو ہے وہ آپ کو اعلیٰ ذات پہ بنا دیتا ہے نا, کم ظرفی ختم ہو جاتی ہے. یہ نہیں سمجھے کہ مجھ سے میرے چھوٹے نے مجھے اس کو اپنی شان کے خلاف نہ سمجھے, کیونکہ ہم سب انسان ہیں, ٹھیک ہے, ہم بھول بھی سکتے ہیں. الحمدللہ آپ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں, استاد کی موجودگی میں اسٹوڈینٹ بتا سکتے ہیں. ہاں بالکل, تعلیم و تربیت کا جو ہم نے دیکھا نا کہ خواب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتا دی اس کی تعبیر, تو یہ بھی لیکن اس کے لیے ادب اداب کو رکھتے ہوئے کہ اجازت دی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, انہوں نے پہلے اجازت مانگی, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ہم اجازت کے بغیر ہم کھڑے ہو جائیں گے, تو وہ پھر نہیں نا, تو اس میں بھی ہمیں حکمت چاہیے, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حضرت عائشہ کو ڈانٹنا, تو وہ اس میں ہمیں باپ بیٹے بیٹی کے رشتے کی ملتی ہے کہ جتنے بھی بڑے جس طرح بھی ہو لیکن باپ کے لیے تو اولاد ماں باپ کے لیے تو وہی ہے نا, ان کا حق ہے وہ, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اس سے دیکھیں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ٹوکنے سے, وہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے ان کو ڈانٹے تھے, بلکہ وہ اس لیے وجہ بھی بتا دی نا. اس سے کیا سمجھ آئی کہ یہ گانا بجانا ٹھیک ہے, یہ دیکھو عید کے موقع پہ, ٹھیک ہے, ہم کتنی ساری باتیں تھی, وجہ بتا دی کہ عید کا دن ہے تو وہ اجازت ہے. ایک تو یہ تھی کہ وہ پروفیشنل کوئی گانے والے نہیں تھے, ٹھیک ہے نا, وہ گانا نہیں تھا اس طرح سے, تو لیکن وہ گانا جو آج کل گانا ہے وہ اس کی کہیں بھی کسی طرح سے بھی اجازت نہیں ملتی. اگر کچھ لوگ اس حدیث کو بنا کے تو بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں نا, دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا تھا, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عید پہ ہم وہ باقی سارے جو میوزک اور گانے شروع کر دیں, تو وہ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. الحمدللہ پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی, ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ استاد کی موجودگی میں کوئی ناپسندیدہ کام ہوتے دیکھے تو اس کو منع کر دیں, یہ گستاخی نہیں ہے بلکہ یہ ان کی رسپیکٹ ہے نا, ٹیچر کی رسپیکٹ ہے, شاگرد سے محبت ہے, ٹھیک ہے, اس کی محبت ہے اپنے ٹیچر کے لیے, وہ کیوں اس ناپسندیدہ کام کو منع کر دیں گے, ٹھیک ہے, ان کے دیکھتے ہوئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنے کا دے, اور ہم بہترین جو ہے نا بہترین طریقے سے ہم دائیں دین کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, جو بھی ہم نے پڑھا اس پہ بھی ہم حکمت سے اس میں سے بات لیں اپنے عمل کے لیے, تو اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ حسنہ پہ چلتے ہوئے ہم بھی اسی طرح سے بہترین معلم بننے کی کوشش کریں, ہے نا. فرض نماز کے بعد بیٹھ جانا مستحب ہے بالکل, وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پھر تعریف بھی کی, ان کی نا اس کی تائید کی, ہے نا. الحمدللہ ماشاءاللہ آپ لوگ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں, تو ہمارا جو ہے بریک کا ٹائم ہے. آپ کی پارٹیسپیشن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہترین اچر دے. آپ 10 منٹس کی بریک لیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد فریشن اپ ہو کے ہم آگے اپنی کلاس کو کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر.
یہ زمین اور آسمان تیری قدرت کے نشان, تو ہی ابتدا تو ہی انتہا, ساری دنیا کے محور میں گونجتی ہے تیری اذان, تو لا مکان.
سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ
سارے بحر و بر
کیا ہے ان کا سفر، یہ ساری عظمتیں وسعتیں ہیں بے کرام، وتعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء، جو چاہا کر دیا کن کہا اور ہو گیا،
سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر،
محتاج ہیں تیرے در کے سب شاہو گدا، عرش و زمین پر ہر طرف تیری ثنا، دھڑکنوں کی سنتا ہے تو ہی صدا، شہرک سے تو قریب ہے میرے خدا،
سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ، محتاج ہے تیرے در کے سب شاہو گدا، خدایا کر نظر ہم ہیں بے خبر، شہرت سے تو قریب ہے میرے خدا،
سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر، سبحان
میرے مولا تیرا سایہ کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں. تیری ہم دو سنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں, کہ تو ہی تو کے گن گاتے ہیں یہ سب چہچہانے میں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں. سلیمان کو تو نے ہی بادشاہی دی ہے, سلیمان کو جہاں پر تو نے بادشاہ سانی نہیں سارے زمانے میں. ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے, ہے کرتے سب کو جہنم سے چھڑانے میں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں. خدا خدایا معاف کر دے تو فہد کی بھی خطائیں سب, کہ تیرا حق ادا نہ کر سکا وہ اس ترانے میں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں, تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کار
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہمارے بریک کا ٹائم اوور ہوا تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب فریش بھی ہو گئے ہوں گے کون کون واپس آ گیا اپنے پی سی کے پاس جلدی سے ٹائپ کریں ون الحمدللہ تو آپ لوگ ریڈی ہیں اپنے تجوید کے سیشن کے لیے آپ کو پتہ ہے آج آپ کا لسننگ کا ہے تو اپنے مصحف اور اپنے مائک کے ساتھ تیار رہیں ٹھیک ہے سسٹر ہینا اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ پلیز ہینڈ ریز کیجیے گا الحمدللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ اوکے انشاءاللہ ہم اپنا ریڈنگ کا سیشن شروع کرتے ہیں آج ہم لوگوں نے سورت الممتحنہ سٹارٹ کرنی ہے آپ لوگ سب نکال لیجیے 28 جز میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں مائک چھوڑتی ہوں فور سسٹر آپ آئی نمبر 1 جی 1 اور 2 پڑھیے ان شاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفى
أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون
جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين وياكم جي it's good mashallah تبارك الله کچھ چیزوں کے اوپر انشاءاللہ پریکٹس رکھے بسم اللہ جیسے یہاں پر یہ ورڈ تھا نا اولیاء تلقون تو آپ کا جو لام کا مخرج ہے وہ بہت باریک یعنی ٹپ سے آ رہا تھا تو میک شور کہ تا کے لیے سرکل کر کے لام کے لیے نا آپ زبان کو پھیلائیں تلقون الیہم پھر اسی طرح سے میم ساکن کے بعد جب با آ جاتا ہے نا تو ہم وہاں پر تھوڑی دیر زیادہ آواز کو ٹھہراتے ہیں جیسے ان دو آیتوں میں کپل آف پلیسز پہ یہاں پہ آ رہا تھا الیہم بالمودہ پھر اسی طرح سے نیچے بھی یہی ورڈ دوبارہ آ رہا تھا تصرون الیہم بالمودہ اور پھر آیت نمبر 2 کے آخر میں یہ ورڈ آ رہا تھا والسنتہم بالسوء تو یہاں پر جو ہے میم ساکن کے بعد جب با آئے گا تو آپ نے آواز کو تھوڑی زیادہ دیر کے لیے ٹھہرانا ہے تو یہاں پہ جو آپ کا غنہ ہے وہ کم ہو رہا تھا کم ٹائم کے لیے ہو رہا تھا پھر اسی طرح سے جی اس میں نا کہیں کہیں آپ کے واؤ مدیاز میں نا مجھے غنہ بھی محسوس ہوا جیسے مینو نو اس سے پیچھے بھی جو ورڈ تھا تلقون اس میں بھی تھوڑا فیل ہو رہا تھا اور جیسے آئی نمبر 2 میں ورڈ ہے یکونو تو یہاں پر بھی تھوڑا فیل ہو رہا تھا تو لاسٹ میں بھی جو ورڈ ہے تکفرون تو میک شور کہ واؤ میں جب آپ بولیں گے نا تو غنہ نہیں ہوگا جیسے انتمینو نو اس طرح سے آپ نے اس کو بولنا ہے پھر اسی طرح سے یکونو بالکل ریلیکس کر کے پھر اسی طرح سے تک فرو رو یعنی رو ناک میں اپنی آواز نہیں لے کر جانی اوکے پھر یہاں پہ آگے دیکھیے ان کنتم خرجتم جہادا فی یہاں پر آپ کا اخفا تھوڑا مس ہو گیا تھا پھر اس کے بعد دیکھیے آگے جو ورڈ آ رہا ہے وانا اعلم بما یہ جو انا ورڈ ہے نا یہ اسپیشل ورڈ ہے اس میں ہمیشہ آپ کو نا الف کے اوپر ایک چھوٹا سا سرکل نظر آئے گا اور اگر آپ کو سرکل نظر نہیں بھی آتا تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ اسپیشل ورڈ ہے اس میں آپ الف کو نہیں پڑھتے ملا کر پڑھنے میں اگر آپ وقف کر دیتے نا یہاں پہ ویسے تو یہاں پہ بیٹر سٹاپ نہیں ہے لیکن اگر کوئی کمپلجن آ جائے کوئی کمپلڈ سٹاپ آپ کو کرنا پڑ جائے پھر آپ اگر آپ یہاں پہ رکھتے ہیں تو پھر آپ اس کو نا الف کے ساتھ پڑھیں گے یعنی وانا اور اگر ملائیں گے تو آپ اسے وانا اعلم وانا اعلم تو انا ورڈ کبھی بھی لمبا کر کے ملانے میں پڑھا نہیں جاتا پھر اسی طرح سے حالانکہ اس کے ساتھ الف ہے لیکن الف کے اوپر نا آپ کو صفر نظر آئے گا تو یہ صفر کی وجہ سے ہم اس الف کو پروناؤنس نہیں کرتے پھر اسی طرح سے اعلم بما یہاں پر بھی نا میم کو آپ نے شارٹ کر کے پڑھنا ہے یہ آپ کا تھوڑا میم سٹریچ ہو گیا تھا پھر اسی طرح سے جو اس آیت میں آخر میں نا اخفا آ رہا ہے منکم اسے آپ نے مینگ باریک کر کے کرنا ہے میو نہیں ٹھیک ہے منکم اس طرح سے پھر آئی نمبر 2 کے شروع میں جو ورڈ آ رہا ہے یس پوفوکم. تو یہاں پہ ایک تو آپ کی مرجنگ ہوگی اور دوسرا جو ہے گنہ کا ٹائم بھی زیادہ رکھیں گے. پھر اسی آیت میں ایک ورڈ پہ آپ نے اسٹاپ کیا بسو, تو جب آپ اس حمزہ کے اوپر اسٹاپ کرتے نا تو تھوڑا سا اس کو اسٹرانگ کر کے اسٹاپ کریں گے لائک بسو, ٹھیک ہے؟ یعنی حمزہ آپ نے اسٹرانگ رکھنا ہے, آپ کا حمزہ ویک نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے یہ تو ورڈز کے اندر کچھ ایسی پوائنٹس تھے, لیکن اس کے علاوہ جو آپ نے ایک مین چیز کے اوپر فوکس رکھنا ہے نا وہ حرکات کا اتمام ہے. تو تھوڑی کسرہ آپ کی جیسے بسم اللہ یعنی بسم مل کی طرف جاتی ہے, تو میک شور کہ کسرہ آپ کی مکمل ہو. اسی طرح سے جو ضمہ ہے یفعلہو, تو یفعلہو کی طرف نہیں ہونا چاہیے ساؤنڈ. تو اس کے حرکہ کے اتمام کے اوپر بھی آپ انشاءاللہ پریکٹس رکھیے. جی جزاک اللہ خیرہ. جی نیکسٹ سسٹر آپ انہی دو آیتوں کو ریپیٹ کیجیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ, سوری
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ الحمد للہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألدهم بالسوء وودوا لو تكفرون. جزاك الله خير. السلام عليكم.
آمین ویاکم. اللہم بارک. اٹس سو بیوٹیفل ماشاء اللہ الحمد للہ. جی مجھے کافی اسٹرگل کرنی پڑی ہے پوائنٹس کو نوٹ کرنے میں. جی کچھ چیزوں کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے. سب سے پہلے تو نا آپ نے را میں تھوڑی پریکٹس کرنی ہے. را میں ایکچولی آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ نے پہلے کچھ صفات وغیرہ پڑھی ہوئی ہیں یا نہیں, لیکن اس میں نا تھوڑے صفات کے ایررز ہیں, کچھ صفات کی غلطیاں اوکے صحیح پڑی ہوئی ہیں، تو پھر میں انشاءاللہ ٹرمز میں ہی آپ کو بتاتی ہوں. اس میں نا ایک تو را کے اندر تھوڑی سی ایکسیسو ٹرلنگ آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نا ٹپ اینڈ ٹاپ یوز کریں. یعنی اگر آپ کا بہت شارپ ٹپ یوز ہو رہی ہے اور ٹاپ اسکپ کر رہا ہے تو اس سے نا ایکسیسو ٹرلنگ آتی ہے، تکرار زیادہ ہو جاتی ہے. تو آپ نے اس کو تھوڑا کنٹرول کرنا ہے. تو اس سے رو نا یہ ایک اور دو اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، تو وہ تھوڑی سی زیادہ رو میں نا ٹرلنگ آ رہی ہے، اس کو آپ نے تھوڑا دھیان میں رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے نا ابھی تفخیم پہ پریکٹس کرنی ہے. تفخیم جو ہے وہ آپ کی تھوڑی ویک ہے، جیسے کپل آف پلیسز سے ورڈ آیا نا وقد، تو یہ اگزیکٹلی یوں لگ رہا تھا وقد قوف کے ساتھ نا، تو وقو یعنی تھوڑا اور منہ کے اندر پریشر بنانے کی کوشش کریں، اور یہ پریشر آپ کا اسٹرانگ بلڈ ہوگا جب، جیسے ڈفرنس ہوتا ہے نا مطبق لیٹرز میں اور جو سمپل استعلاء کے لیٹرز ہیں ان میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. تو اس میں ہم یہ کرتے یہ ہیں کہ جو اقتباق والے لیٹرز ہیں نا، ڈیپ پارٹ تو دونوں میں آپ کا اوپر اٹھے گا. اقتباق والے لیٹرز میں نا آپ فرنٹل ایریا جو زبان کا فرنٹ ہے اس کو بھی تھوڑا اوپر رکھتے ہیں تاکہ اس میں نا آپ جو ہے وہ اس کے اندر زیادہ پریشر لے کر آئیں. لیکن جیسے قوف ہے نا، تو اس میں آپ کا ایون استعلاء آپ کر رہی ہیں مگر وہ منہ سے باہر نکل رہا ہے، تو اس کے لیے ہم اتنا کرتے ہیں کیونکہ ہم ٹپ کو اوپر نہیں اٹھا سکتے. اگر ہم ٹپ کو اوپر لے کر جائیں گے تو وہ پارٹ آف اتباق ہونے لگ جاتا ہے. تو پھر آپ اتنا کرتے ہیں کہ جیسے وہ امبریلا کا ہینڈل ہوتا ہے نا، بالکل اتنا آپ اپنی ٹپ کو نیچے والے دانتوں پہ ہی نا موڑ لیتے ہیں. اس کے موڑنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے استعلاء سے ہیوینس کریٹ کی ہے نا وہ باہر نہیں نکلتی، تو آپ کی ہیوینس نا لوز آؤٹ ہو رہی ہے. وقد ق نہیں وقو قو، ٹپ کو تھوڑا سا گلائی میں لے کر جائیں تاکہ وہ نا جو پریشر بن رہا ہے آلریڈی بنا ہوا ہے اسے کنٹرول کرے. تو یہ جو ہے یہ آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے کہ یہ جو تفخیم ہے یہ آپ کی تھوڑی لوز آؤٹ ہو رہی ہے. تتخی میں بھی تھوڑی ایسی ہی فیل ہوئی، گو کے اس میں لوئسٹ لیول ہوگا، لیکن تتخیذو وابتغاء مرضاتی، اب غو میں سمپل استعلاء ہے مگر مرضاتی میں آپ اطباق کے ساتھ کریں گے تو اس میں زیادہ ہیوینیس ہونی چاہیے، تو اس کے اوپر آپ نے تھوڑی پریکٹس کرنی ہے. اوکے، اس کے علاوہ جو ہے آئی نمبر ٹو میں جو ورڈ آ رہے نا ویبسطو، اس میں آپ کا سین ہیوی ہو گیا تھا، تو میک شیور کہ بما کے ساتھ جب آپ بولیں تو ویبسو لیٹر جو ہے یہ ہیوی نہیں ہونا چاہیے، ویبسطو. اور اسی طرح سے اس میں جو فرسٹ ورڈ ہے یسپوفوکم، یہ ایکچولی میں اچھا سن نہیں پائی لیکن این کو میں نے سنا تھا اور مجھے لگا کہ آپ کا حمزہ جو ہے وہ مکس ہو رہا ہے نا، تو آپ نے اس کو حمزہ کو آپ نے کلیئر کرنا ہے. یسپوفوکم، دو از اسٹل سیم سو نیڈ ٹو ورک آن اٹ. جو چیز اچھی آپ کی آج امپروو تھی وہ ہوبن کوبن اور جو نون کی ساؤنڈز ہے نا وہ بہت پرفیکٹ آ رہی تھی ماشاء اللہ، تو اس میں دو کے اوپر ابھی مزید پریکٹس کریں. اس کی شدہ اور اس کی جہر دونوں ویک ہیں، جب آپ ان دونوں کے ساتھ اس کو پڑھیں گی نا، دونوں کو اسٹرانگ کر کے پڑھیں گی تو ان شاء اللہ دو کے اندر امپروومنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اوکے، نیکسٹ سسٹر آپ آئے نمبر 3 سے پڑھنا شروع کریں، اور 3 اینڈ 4، جی انشاءاللہ 3 اور 4 کو ملا کے پڑھیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جی اٹس گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. جی بسم اللہ. اس میں نا آپ نے جیسے استعاذہ کو شروع کیا اعوذ تو آپ کا عین تھوڑا ویک تھا, پھر جیسے آپ نے پڑھا ورڈ لن تنفعکم اس میں بھی عین آپ کا ویک تھا, آپ کا عین ساکن بہت اسٹرانگ ہے. تعملون اٹ واز اے گڈ ہٹ. تعبدون یہ بھی آپ کا اچھا ہٹ تھا, لیکن اس میں نا آئی ڈونٹ نو حرکہ کے ساتھ تھوڑا ویک ہے, تو اس میں آپ نے اس کو پریکٹس کرنی ہے. جہاں پہ آپ ساکن کے لیے ہٹ کرے ہیں وہیں سے حرکہ کے لیے انیشیٹ کریں, ٹھیک ہے؟ یعنی اسی پوائنٹ سے اسٹارٹ ہونی چاہیے ساؤنڈ. تو ساکن آپ کا اچھا ہے تو آپ نے حرکہ کو تھوڑا پریکٹس کرنا ہے. دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے نا سٹاپس تھوڑے کیے تو اس میں جیسے یوم القیامہ اور یفصل بینکم اس کو آپ نے الگ کر دیا. میک شور کہ چونکہ یہ دونوں ایک حصے کے ہیں نا, اس لیے آپ ان کو بریک نہیں کر سکتے. مکھم اور پھر آپ نے ولا مکھم کو الگ کر دیا بیک. یہ جو فرسٹ سینٹینس کوشش اور پھر جیسے نیکسٹ سینٹینس ہے فور ورڈز ہیں اکٹھے پڑے, یہی یہاں پہ ہو گیا تھا. الا قول ابراہیم اور پھر آپ نے اس کو بریک کر کے لی ابی سے کیا. تو اگر آپ اس کو ایسے پڑھیں الا قول ابراہیم لی ابی لأستغفرن لك اور پھر اس طرح سے لأستغفرن لك وما املك لك یعنی پیچھے سے تھوڑا ملا کے, تو سٹاپس میں آپ نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے. اس کے علاوہ کچھ مد لیٹرز تھے جس کو دیکھیے, جیسے آئی نمبر فور میں جو ورڈ آ رہا ہے نا اذ قالوا لقومهم یہ واو مدی آپ کا شارٹ ہو گیا تھا. تو یعنی مد لیٹرز جو ہم نے جوف میں دیکھے تھے نا, الف اگر اس سے پہلے فتحہ ہو, واو ساکن اگر اس سے پہلے ضمہ ہو, یا ساکن اس سے پہلے کسرہ ہو, تو آپ نے اس کو کھینچنا ہے. تو اس لیے آئی ڈونٹ نو آپ تھوڑی کنفیوز تھی کیا ریڈنگ کرتے ہوئے, مجھے تھوڑا اس فیل ہو رہا تھا کہ شاید اس کی وجہ سے بھی نا کچھ مد میں ایررز آ رہے. اوکے صحیح. تو اس میں یہ ہے کہ آپ بہت ریلیکس ہو کے پڑھیں تاکہ اس میں نا خاص طور پر مدود کی جو غلطی ہے وہ نہ ہونا. تو قالوا لقومهم پھر انا یہ والا الف مدی ابھی آپ کا لمبا ہوگا, پھر یہاں پہ یہ جو ورڈ ہے نا اس میں آپ کا ورڈ کی جو یعنی میک اپ ہے وہ تھوڑا ویک تھا. برا منکم ٹھیک ہے, اس میں برا اور پھر آ جو ہے وہ مد ہے یہاں پر, اور پھر اس کے بعد آ کے بعد
او جو ہے وہ مد نہیں ہے. بورا آ او منکم, او کو آپ نے لمبا نہیں کرنا, یہ شارٹ ہے. آ جو ہے وہ لانگر مد ہے, فور یا فائیو تک آپ اس کو لے کر جا سکتے. تو اس ورڈ کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. پھر اس کے بعد آگے ورڈ تھا وبدا بینانا, یہاں پر بھی آپ کا الف مدیہ مس ہوا. پھر حتی تؤمنو باللہ, یہاں پر بھی. پھر لأستغفرن, یہاں پہ آپ کا تا جو ہے وہ تھوڑا موٹا ہو گیا, یعنی تو کی طرف جا رہا تھا. لأستغ نہیں لأستغفرن, تا الگ ہوگا غین الگ ہوگا. پھر آگے دیکھیے من شیئن, یہاں پہ ہم تھوڑی دیر رکیں گے. من اللہ من شیئن, پھر آپ نے یہاں وقف نہیں کیا, تو اگر ہم آگے ملا کے پڑھتے نا تو یہ تنوین کے بعد ایکچولی را آ رہا ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ اس رول سے واقف ہیں, اس میں ادغام کریں گے. شیئ ربنا علیک توکلنا, اس میں جب فرسٹ ٹائم آپ نے پڑھا نا تو آپ کا لام توکل کی ساؤنڈ دے رہا تھا, یعنی لام کے اندر تھوڑی نیزل ساؤنڈ آ رہی تھی. تو توکلنا وإلیک, پھر اس میں نا الف مدیہ بھی تھوڑا مس ہو گیا. تو تھوڑا یعنی آپ نے بالکل ریلیکس ہو کے پڑھنا ہے. اوکے صحیح, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے ہو رہا تھا. جی ادغام کامل کریں گے اور بغیر گنانا, تو وہ آپ کا مس ہو گیا. صحیح انشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. جی با کے بارے میں آپ کا سوال تھا سسٹر ہمارا, اس میں جو ہے ایکچولی آپ نے پوچھا کہ ٹنگ میں یعنی مخرج میں جو ہے وہ گیپ ہوگا کہ نہیں. ایکچولی جب آپ ہٹ کریں گے نا ٹپ کو گم لائن کے ساتھ, تو آپ نے ہلکا سا دباؤ ایڈ کرنا ہے, کیونکہ اس کے اندر شدہ ہے, تو شدہ والے لیٹرز میں نا ہمارا مخرج کے اوپر تھوڑا پریشر بڑھ جاتا ہے. تو یعنی آپ نے اسٹرانگ ہٹ کرنے کے بعد فوراً پل بیک کرنا ہے, یعنی آپ نے اسپیس نہیں دینی, گیپ دینا. دیر از اے ڈفرنس, اگر آپ اسپیس دے دیتے ہیں تو پھر آپ کے دو میں نا ہمس آتی ہے. آپ نے زبان کو جیسے بال باؤنس بیک کرتی ہے, آپ نے ایسے اس کو نا گیپ دے دینا ہے مخرج سے, اسٹرانگ ہٹ کر کے فوراً گیپ دیں. دو کو سے آپ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں, ڈریم سے آپ اسے پریکٹس کر سکتے ہیں. یہ تمام لیٹرز میں نا ایسے ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا پریشر والا ہٹ ہوتا ہے اور پھر فوراً آپ کا جو کم بیک ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. جی ان شاء اللہ. نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے 3 and 4 کو دوبارہ سے پڑھیے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن
لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین ویاکم. جی میں نے ایکچولی ٹائم کو غلط کیلکولیٹ کر لیا. آئی تھاٹ میری کلاس 17 تک ہے, سو اٹ ہیز اٹس سپوزڈ ٹو فنش ایٹ 7. اینی ویز میں آپ کی کریکشن کر دیتی ہوں. بسم اللہ. جی اس میں آپ کے مخارج بہت ماشاء اللہ کافی سارے مخارج بہت اسٹرانگ ہیں. آپ نے جس جن لیٹرز کے اوپر پریکٹس کرنی ہے وہ ایک تو را ہے, آپ کا را ویک ہے, آپ کا را ہٹ نہیں ہو رہا, اٹس ان دا اسپیس. تو میک شور کہ آپ نا نون کے ساتھ اس کو پریکٹس کریں. ان ارحمکم بصیر, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ نے را کو پریکٹس کرنا ہے. آپ کا تا جو ہے وہ بغیر ایئر کے ہے, بہت ٹائی لائک, یعنی آپ یہ کہیں کہ یہ دا ہے, صرف اس میں ہیوینس نہیں ہے. دیٹس ساؤنڈ ایکچولی ساؤنڈ آف اے دا, لیکن وہ لائٹ ہے. تو آپ نے تا تھوڑی اس کے اندر ایئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی ہٹ اچھا ہے لیکن ہٹ کے ساتھ جیسے آپ الگ کریں گے نا, جب ٹنگ کو مخرج کو الگ کریں گے تو اس میں آپ نے نا ایئر تھوڑی بلو کرنی ہے. تنفعکم, اسی طرح سے تعملون تعبدون, تو تا میں آپ نے تھوڑی پریکٹس کرنی ہے. پھر جیسے کچھ ہیوی لیٹرز میں نا آپ کا پیچھے والا لیٹر بہت ہیوی ہو رہا تھا, لائک وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, تو یہ نا مو ہو رہا تھا, مو نہیں, وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, یہی چیز بہت زیادہ تھی آیت 3 کے اینڈ میں. بصیر, اٹ ساؤنڈز لائک بصیر, با نہیں با, بصیر, ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر 3 میں جو ورڈ تھا نا یفصیلو, اس میں آپ کا فا کلیئر نہیں آیا, یعنی بالکل صوت کے ساتھ مکس ہو گیا تھا, تو فا کو الگ کر کے بولیں گے اور پھر آپ نے سواد کو بولنا ہے. یف سوئلو بائی نکھوب, اور جیسے تا میں ہم تھوڑی ایئر کرتے ہیں نا, بالکل ویسے ہی آپ نے نا کاف میں بھی تھوڑی ایئر کرنی ہے. کاف بھی آپ کا ٹائٹ ہے, یعنی اس میں ایئر نہیں آ رہی, تو آپ نے اس کو تھوڑا یعنی ہٹ کے بعد آپ جیسے پارٹیشن کریں گے مخرج کی, تو اس میں آپ نے نا ایئر کو ایڈ کرنا ہے. پھر یہاں پہ نا آپ نے ورڈ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ کر کے اسٹاپ کیا, تو اس کو اگر آپ اسٹاپ کرتے ہیں تو اٹ وڈ بی وحدہ. اور ایک اور چیز کا دھیان رکھیں کہ کوشش کریں کبھی بھی اللہ سے پہلے والے ورڈ پر اسٹاپ نہ کریں, کیونکہ اللہ جو ہے نا وہ ایکسیپشن دے رہا ہوتا ہے کہ ایسا ایسا ہے اور ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ جب ایکسیپشن مس کر دیتے نا تو تھوڑا سا معنی خراب ہو جاتا ہے. تو آپ حتی تؤمنو پہ وقف کر لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ الا قول ابراہیم یا ابراہیم علی ابی تک نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے, تو آپ پہلے ہی سٹاپ کر لیں, مگر الا سے پہلے والے ورڈ کے اوپر سٹاپ کرنے سے تھوڑا گریز کریں. بہت ایکسیپشنل کیسز میں جب کچھ ایسا ہو جائے کہ آپ چاکنگ ہو گئی ہے یا آپ میمورائزیشن سے کریں اور آپ بھول گئے ہیں کہ آگے کیا رہا ہے, اس صورت میں اس کو رکھیں. لیکن اگر آپ بریتھ لیس ہو رہے ہیں تو کوشش کریں کہ پھر اس ورڈ سے نا کپل آف ورڈز پہلے سٹاپ کر لیں. یہی چیز یہاں لأستغ میں بیچ میں سٹاپ ہو گیا, تو بہتر ہے کہ آپ لی ابی پر سٹاپ کر لیں, رکے اس سے بہتر ہے کہ آپ نا پیچھے والے ورڈ پر سٹاپ کر لیں. اور اگر ہم ورڈ لی لأستغفرن یہاں رک بھی جاتے ہیں تو ہمارا گناہ تھوڑا سا لمبا ہوگا. لأستغفرن, ٹھیک ہے, یعنی گناہ کر کے آپ نے رکنا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم آج کے لیے یہیں تک رکھتے ہیں. نیکسٹ کلاس میں ہم آگے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے, اور جن سسٹرز کے لیسن آج رہ گیا ہے آپ لوگ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نا پہلے ہینڈ ریز کریں اور پہلے سبق سنائیں انشاءاللہ. کہ بارکم اللہ فیکم, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر ویسٹرن الجزا سسٹر, ہے نا, الحمد للہ ایز یوزل بہت ہی بینیفیشل سیشن ہے نا, الحمد للہ. تو جو سسٹرز نہیں سنا سکی آج ان سے معذرت, ہمارے پاس آج تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ اسکیڈول ٹائٹ ہے, تو انشاءاللہ ابھی ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف جاتے ہیں, حدیث کا, بخاری کا. ٹھیک ہے, کون لکھے گا آج, ہم نے کون سی حدیث سے اسٹارٹ کرنا ہے؟ انشاءاللہ آپ لوگ فرسٹ, پہلے جو ہے نا نیکسٹ ٹائم آپ لوگ پہلے ہینڈ ریز کریں, تو آپ پہلے سنائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آج دیکھیں ابھی ہم اپنا بخاری کی طرف چلیں, دیکھیں جلدی سے لکھیں حدیث نمبر آج ہم کون سا کریں گے, کہاں سے اسٹارٹ کریں گے ہم؟ 91. اچھا, میرے خیال میں ہم 89 سے اسٹارٹ کریں گے. چلیں ہم دیکھتے ہیں, آپ لوگ نوٹس لیں اپنے. ٹھیک ہے, اپنے 89 سے. ٹھیک ہے, گڈ, ماشاء اللہ. تو آپ لوگ اپنی نوٹس لیں, اس کے بعد ہم چھوٹا سا ریکیپ کریں گے. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. آج ہمارا باب ہے باب نمبر 27, لیبلغ الشاہد الغائب, کہ چاہیے کہ حاضر غائب کو علم پہنچا دے, اور حدیث کا نمبر 89 ہے, اور گرین بکس میں سے جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے 133 پیج ہے. آئیے اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی علم حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہے. بہت ہی پریکٹیکل بات اس پہ انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گی. پہلے ہم حدیث کو دیکھیں گے. ان ابی شریح رضی اللہ عنہ, ابو شریح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, غدا من یوم الفتح, یوم الفتح کی صبح کو. یوم الفتح سے مراد جہاں فتح مکہ ہے, یعنی جب مکہ فتح ہوا تو اس دن صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے, یقولو, وہ کہہ رہے تھے, قولن, ایک بات, سمعتہ, جس کو سنا, سنائی میری, میرے دونوں کانوں نے, وعا قلبی, اور یاد رکھا یا محفوظ کیا اس کو میرے دل نے. عزن نہیں تو عزن سے ہے نا, کان کو کہتے ہیں, اور وعا کہتے برتن کو, ویا ہوتا ہے بیسیکلی برتن, کوئی ایسی چیز جس طرح کنٹینر ہے, تو یہاں کنٹین کرنے کا معنی ہے کہ اس بات کو میرے دل نے محفوظ کر لیا, یعنی دل کو یہاں ایک قسم کا برتن ثابت کیا گیا ہے کہ دل کے اندر وہ بات آ گئی. وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنَاهُ, اور اس منظر کو میری آنکھوں نے دیکھا. دیکھیں بات کرنے کا انداز کتنا خوبصورت ہے, کہ جب بات سن رہے تھے تو کان, دل اور آنکھیں سب چیزوں سے متوجہ تھے. پہلی چیز تو اس میں عمل کی یہی رکھ لیجئے کہ جب بھی علم کی محفل ہو, ہمارے سامنے علم کا کوئی میدان ہو, تو اس وقت ہمیں دل, دماغ, آنکھیں, کان سب کھول کر اس بات کو سننا چاہیے, ادروائز بات پوری نہیں ہوتی. کسی بھی جگہ دین کی بات جب ہم لیتے ہیں یا دیتے ہیں تو اس کے لیے دو تین چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کو میٹر کیا مل رہا ہے, یعنی آپ کیا پڑھ رہے ہیں. جیسے مثال ہے, اس وقت ہم پڑھ کیا رہے ہیں, جو علم، جو حدیثیں، جو کتاب کی باتیں میں آپ کو سکھا رہی ہوں، یہ ایک حصہ ہوتا ہے علم کا. دوسری چیز جو ہوتی ہے نا وہ سراؤنڈنگ ہوتی ہے، ماحول، وہ آپ ہیں سب. پہلی چیز استاد ہے، استاد سے متعلق ہے کہ وہ کیا دیتا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ لینے والوں سے متعلق ہوتی ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، یعنی ایک اراؤنڈ ہے اور ایک سراؤنڈنگ ہے. تیسری چیز یہاں کا ماحول ہے. تو اگر کہیں آوازیں ہوں، شور ہو، بچے بول رہے ہیں اور کسی کے لکھنے کی آواز آ رہی ہے، پیج پلٹنے کی آواز آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں جو تھی سننے میں مخل ہوتی ہیں. اور یہ بات جو سن سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہی تو یہ ہماری طرح اس طرح کلاس روم سے جا کے نہیں کہی، کھلی جگہ اوپن ایئر میں کہی تھی، تو صحابہ کو کتنا اہتمام کرنا پڑتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد رکھنے کے لیے. اب بات کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہ تکلم بھی، جب کہ آپ نے یہ حدیث بیان کی. اب کیا تھا آپ کا طریقہ بیان کرنے کا؟ یہاں اگر آپ چاہیں تو انورٹڈ کامرس لگا لیجئے، حمید اللہ، سب سے پہلے آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی، واثنا علیہ، اور اس کی ثنا بیان کی. یعنی اللہ کے نبی جب بھی بات شروع کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف سے بات شروع کرتے تھے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ان مکہ حرمہ اللہ، بے شک مکہ کو اللہ نے حرام قرار دیا. حرام سے یہاں کیا مراد ہے؟ کہ یہاں خون بہانا حرام ہے، یہاں کے جانور کو بگانا حرام ہے، یہاں کی گری پڑی چیز کو اٹھانا حرام ہے، ادھر کے گھاس کو کاٹنا حرام ہے. یعنی حرام یہاں حرمت کے معنوں میں. ولم تو حرم ہن ناسو، اور لوگوں نے اس کو حرام نہیں کیا. یعنی اگر آج بھی خانہ کعبہ کے اندر یہ پابندیاں ہیں تو یہ کسی انسان کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی لگائی ہوئی ہے. لہذا فلا یحل لامرئ، نہیں ہے حلال کسی بھی انسان کے لیے جو، یومن باللہ والیوم الاخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، کس کیا اس پر یہ حلال نہیں ہے، ان یسفک فیہا دمان، کہ وہ اس پہ بہائے خون کو. پہلی چیز، خون بہا نہیں سکتا، یعنی قتل و غارت گری نہیں ہو سکتی. اور یاد رکھیے، آج ہم سوچیں گے کون وہاں قتل کرے گا، لیکن یہ آیتیں جس وقت یہ حدیث بیان ہو رہی تھی اس سے پہلے مکہ میں ارد گرد لڑاکے لوگ تھے، ہر وقت جھگڑے ہوتے تھے. اور آج بھی یقین کرے، یہ اللہ کی طرف سے حرمت نہ ہوتی تو مکہ میں جس طرح ازدحام ہو جاتا ہے، رش ہو جاتا ہے، پاؤں پہ پاؤں آ جاتا ہے، تو لڑائی جھگڑے تو ضرور ہوں، لیکن آپ جب جاتے ہیں آپ فیل کرتے ہیں کہ اس کے اندر بالکل ایک سکون اور ایک خاموشی ہے. پھر اسی طرح فرمایا، ولا یا دیدہ بہا شجرتن، اور نہ وہاں سے کاٹے کوئی درخت کو. یعیدہ کا لفظ یعدہ سے عین دعات دال ہے، کاٹنے کے معنوں میں، کہ درخت اس کے وہاں کے کاٹے نہ جائیں. فین احدن، پھر اگر، ترحس، کوئی ایک شخص اگر جواز پیدا کرے، رخصت پیدا کرے. یہ جو لفظ ہے نا ترخص، اردو میں یہ رخصت کے معنوں میں، یعنی کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میرے لیے تو رخصت ہے، یعنی میرے پاس جواز ہے یا میرے پاس ایک ریزن ہے، لقتالی، اس میں لڑائی کی. یعنی اگر کوئی شخص وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال سے جواز کرے، جی یعنی یہ بات کہ لقتالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقہ، یعنی آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر مکہ میں کچھ نہیں کیا جا سکتا تو فتح مکہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیوں کیا تھا، قتال کیوں کیا تھا، یا وہاں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں گئے تھے. بات سمجھے آپ لوگ، ذہنی طور پہ آپ ساتھ ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر فوج لے کر گئے تھے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں خون نہیں بہا، لیکن بہ تو سکتا تھا نا، آپ نے ارادہ تو کر لیا. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مکہ کی حرمت ہے، نہیں کاٹ سکتے وہاں، خون نہیں بہا سکتے. پھر خود ہی آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس بات سے رخصت لے آئے کہ چونکہ اللہ کے نبی نے بھی تو وہاں جنگ کرنے کے لیے فوج کشی کی تھی تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں، تو پھر اس کو اس کا کیا جواب دو؟ فقولو، تو کہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور دین پہ تنقید کرنے کے عادی تھے. آج بھی آپ دیکھیے، ذرا کسی دین والے کی کوئی بات لوگوں کی نظر میں، فوراً اس کو رخصت بنا کر سب جگہ پھیلا دیں گے. اللہ کیا فرماتا ہے، نبی کا کیا سنت ہے، طریقہ، اس کو پیچھے ڈال دیں گے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کا کہ فقولو، پھر ان سے کہہ دو، ان اللہ قد اذن لرسوله، بے شک اللہ نے اجازت دی تھی اپنے رسول کو، ولم یاذن لکم، اور نہیں اجازت دی تم کو، وانما اذن لی ساعتم من نهار، اور بے شک اجازت تھی میرے لیے دن کی صرف ایک گھڑی کے لیے، یعنی مجھے بھی ہر وقت اجازت نہیں دی، صرف ایک دفعہ اجازت دی تھی۔ ثم پھر عادت پلٹ آئی، حرمتها اس کی حرمت، الیوم آج کے دن، کا حرمتها بلمسی جیسے کہ وہ کل کو تھی، یعنی بس تھوڑی دیر کے لیے وہ بات ہو گئی لیکن اب لوٹ آئی، پلٹ آئی وہ چیز۔ عادت کا روٹ کیا ہوگا بلا؟ عود، جس سے لفظ عید بھی ہے، عین واو دال، عید، آدھا یا عید سے ہوتا ہے بار بار پلٹ کر آنا، تو یہاں سے آپ عید کا بھی روٹ لکھ لیں کہ لفظ عید کو عید کیوں کہتے ہیں، کیونکہ یہ پلٹ پلٹ کر آتی ہے۔ اور یہ جو ہماری عادتیں ہوتی ہیں نا، لفظ عادت جو یہاں لکھے وہ بھی اسی سے ہے، تا اس میں روٹ کی نہیں ہے، کہ ہم جو بات بار بار کرتے ہیں وہ اصل میں ہماری عادت ہوتی ہے، تو گویا کہ اس کی حرمت واپس پلٹ آئی جیسے کہ کل تھی۔ مراد کیا ہے کہ کل، اب یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، تھوڑی دیر کے لیے حلال ہوا تھا، اس کے بعد اب نہیں ہے، لہذا ول یبلغ، بس چاہیے کہ پہنچا دے کیا یہ خبر، الشاہد وہ شخص جو یہاں موجود ہے، للغائب یا الغائب غائب کو، یعنی جس کو یہ بات آج پتہ چل گئی ہے وہ دوسرے دے۔ اس سے ہمارے لیے عمل کی کتنی خوبصورت باتیں ہیں۔ پہلی بات دیکھیے، ایک تو یہ واقعہ ہے حرمت کے ناطے سے، یہ تو بات سمجھ آ گئی ہے، مکہ میں جا کے کسی قسم کا جنگ و جدار، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، ان کو اس کی وہ حرمتیں بھی نہیں پتا ہوتی جو کہ انسان کو کرنا ہے۔ بس آپ جیسے یہ پڑھ رہی ہیں تو ایک عمومی مسائل جو ہے کہ لوگ کسی دوسرے کا جوتا پہن کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیے کہ وہاں کی گری پڑی چیز بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اگر حرم میں آپ کو 100 کا نوٹ ملتا ہے آپ نہیں اٹھا سکتے، صرف وہ چیز جو کسی کا بچہ گرا ہوا ہے یا کسی کی کوئی ایسی پراپرٹی ہے جو خراب ہوگی، اس سوچ سے پکڑیں کہ وہاں کے مینجمنٹ والوں کو دے دے یا وہ خود پکڑے۔ اتنا سخت حکم ہے کہ وہاں جا کے جھگڑا، لڑائی، سختی، نرمی گرمی یہ کچھ نہیں کر سکتے، یقین کریں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے واقعی بہت ہی زیادہ ایک قابل غور ہے، جب بھی کبھی اللہ آپ کو اپنے گھر لے جائے یہ سارے ادب اداب پڑھ کے جانے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو اس میں ہمارے لیے ہے وہ بہت ہی اہم ہے، جو امام بخاری نے بھی اسی کو اس میں لایا ہے کہ ول یبلغ شاہد الغائبہ۔ آپ سب اس کلاس میں کیا ہیں اس وقت؟ شاہد ہے نا، حاضر ہیں یا شاہد ہیں؟ جو لوگ ادھر نہیں ہیں وہ کیا ہیں؟ غائب ہیں۔ آپ پہنچائیں گے ان کو یہ علم کی بات؟ کیسے پہنچائیں گے؟ کچی پکی ادھر سے اٹھے جا کے فون پہ بتایا یہ بات سنی ہے، ادھر کہا؟ نہیں۔ دیکھیے آج کے دور میں تو بات پہنچانا اتنا آسان ہے، منو ان لفظ ب لفظ وہ بات ہم پہنچا سکتے ہیں۔ پہلے دور میں تو لوگ لکھتے تھے، نوٹس لیتے تھے، پھر بات پہنچاتے تھے۔ پہلی بات ہے کہ جس طرح صحابی نے خود کہا کہ میں اللہ کے نبی کی بات اتنے غور سے سن رہا تھا، اگر آپ نے بھی اسی ساری شدت سے سنی، غور سے لکھی رکھی، پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ آپ اپنے نوٹس کھول کر یا جو بات آپ کو 100% شور ہے کہ یہاں ہوئی تھی بغیر کسی شبہ کے، کچا پکا نہیں، یقینی علم ہے، وہ تو آپ بالکل ایز اٹ از بتائیں۔ لیکن جب بھی کسی کو بتائیں، یہاں چونکہ آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کا ایک ایڈوانس سفر ہے اور کل کے استاد ہیں آپ لوگ، تو آپ لوگ اس کو ابھی سے سمجھ لیجئے کہ ہر بات ہر جگہ نہیں پہنچائی جا سکتی۔ دیکھنا کیا ہوتا ہے کہ جہاں بات پہنچانے لگی ہوں یہ بات پہنچ جائے گی، مثلاً فتنہ پیدا ہوگا، مثلاً لڑائی شروع ہو سکتی ہے، مثلاً کوئی اختلافی موضوع چھڑ سکتا ہے، مثلاً علم کی توہین ہو سکتی ہے، پھر نہ بتائیں۔ اسلام کا مزاج کیا ہے کہ بات پہنچے، لوگوں کو بات پہنچانی ہے۔ بعض دفعہ ہم آؤٹ آف کانٹیکس باتیں پہنچاتے ہیں، مثلا یہاں پورا چوپ ٹاپک چلا 45 منٹ، ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ آپ نے سنا، اب اس کے دوران اگر میرے منہ سے کوئی بات آپ نے سنی تو وہ بات کہنے سے پہلے یہاں تقریباً میں نے آپ کو 45 منٹ پڑھایا، پھر وہ بات کہی نا۔ وہی بات اب یہاں سے اٹھ کے کسی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر، کسی کی شادی میں گول ٹیبل چیئر کے ارد گرد بیٹھ کر بات کریں گے بغیر 45 منٹ کے اس درس کے یا اس بات کے، کیا وہ بات وہ اگلا ایسے ہی ایکسپٹ کرے گا جیسے آپ اب ایکسپٹ کر رہے ہیں؟ نہیں کرے گا۔ تو کبھی بھی علم کی سنجیدہ باتوں کو شادیوں، دعوتوں، پارٹیوں میں ٹاک کا موضوع نہیں بنانا چاہیے، بہت زیادہ اس سے آج ہمارے دین کو نقصان ہوا ہے۔ لوگ دور ہو گئے، متنفر ہو گئے دین سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا دین ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا، اور یہ ہم نے وہاں سے سنی۔ جیسے مثال ہے، کچی کچی باتیں، ابھی چند دن پہلے اتفاق ہوا، میں کسی اور جگہ پہ تھی تو درس ہو رہا تھا، تو درس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور سیرت پہ تھا، سب کچھ تھا۔ اینڈ پہ ایک سسٹر نے سوال کیا برتھ ڈے کا بارے میں، اب وہ سوال پہلے بھی ایک سسٹر وہاں بیٹھی بڑے کانٹراڈکٹری سے سوال کر رہی تھی, تو خیر میں ان کو ہی بڑی مشکل سے ہینڈل کر رہی تھی کہ مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ پریپ کے بچے کو میں سوال یہ کر رہی ہیں مجھ سے ایم اے والے, اور خود ان کی تعلیم جو ہے وہ علمی اعتبار سے ہو سکتا ہے پرائمری بھی نہ ہو. خیر میں ان کو بڑی طریقے سے کر رہی تھی کہ فتنہ نہ ہو, خیر وہ چپ ہو گئی. اس کے بعد آگے ایک سسٹر تھی تو وہ کہہ رہی کہ مجھے بھی سوال پوچھنا. میں نے کہا پوچھ لیجیے, ٹائم تو ختم ہو گیا. قسم وہ کہتی برتھ ڈے کا کیا حکم ہے. میں سمجھی کہ شاید نبی کی برتھ ڈے کی بات کر رہی ہیں, تو خیر میں نے ان کو تھوڑا سا سمیٹنا چاہا. تو کہتی نہیں نہیں میں تو اپنے بچوں کی برتھ ڈے کی بات کروں گی. اب وہ جو بات کر رہی تھی نا, میں اس کے جواب دینے میں 1% بھی راضی نہیں تھی, کہ مجھے پتا تھا اس محفل میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ابھی دین کی بنیادی نماز روزے پہ بھی نہیں ہے, برتھ ڈے کا ایشو ہوگا تو کیا ہوگا. خیر میں نے ان کو اچھے طریقے سے سمیٹ دیا ایسے ویسے کر کے کہ آپ ایسے نہ کریں اور بچوں کو بتائیں, اور یعنی بات سمجھا بھی دی لیکن اس طرح سے کھول کے نہیں کی. اس کے بعد جب محفل برخاست ہوئی تو وہی سسٹر جو پہلے کریٹیکل کوسچنز کر رہی تھی وہ میرے پاس آ گئی. بڑے غصے میں اس لڑکی کے بارے میں کہتی یہ کیا کہہ رہی تھی برتھ ڈیز اور دس اینڈ دیٹ, کیا ہم لوگوں کو خوش نہ کریں, کیا ہم لوگوں کے دل توڑ دیں. میں نے کہا چھوڑے, انہوں نے ایسے ہی پوچھا. میں نے ان کو کیا جواب دیا آپ نے وہ سنی لیا نا. یعنی میں نے اس کو بھی پھر ٹالنا چاہا کہ اب تم دیکھو نا, میں نے بھی تو اس کو کوئی اچھا جواب نہیں دیا, اس کا سوال اچھا نہیں تھا. اب آپ بتائیے اگر وہاں برتھ ڈے پہ بات شروع ہو جاتی اور وہ نیا بندہ جو کبھی کبھار کہتی میں صرف سیکھتی ڈسکشن سے ہی اور میں نے سیکھا ہی دین, بس میں نے صرف ہم لوگ گھر بیٹھ کے تو ڈسکشن بہت کرتے ہیں تو ادروائز میں نے کبھی کوئی دین نہ پڑھا ہے نہ سیکھا نہ کتاب پڑھی ہے. اب ایسے بندے کو یہ موضوع میں سمجھا کے بھیجتی فتنہ ہوتا نا. تو یہ باتیں آپ کو اس لیے سناتی رہتی ہوں کہ جب عملی زندگی میں آپ لوگ آگے بڑھیں گے آپ کو بہت لوگ ملیں گے. ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا. جو اچھا بیٹس مین ہوتا ہے وہ ہر گیند کو نہیں کھیلتا, اس کو پتا ہے کس گیند کو کھیلنا چاہیے کس کو نہیں کھیلنا چاہیے. تو اب اس شوق میں کہ یہاں بات کہہ دی ہے کہ جو سن رہا ہے وہ سنا دے دوسرے کو, باہر جا کے فتنے نہیں پھیلانے, بات پہنچائیں اچھی پہنچائیں. رہ گئی بات دوسری کہ علم کیسے دیں, تو آپ علم کا سورس بتا دیں, ویب سائٹ پہ چلے جائیں, سی ڈی ہے, ریکارڈنگ دے دیں, آگے کر دیں, کسی بھی طرح سے ان کو ڈائریکٹ سورس پہ ڈال دیں, لیکن جب تک کوئی بات پکی نہ, ورنہ آپ بھی پھنس جائیں گی. عموماً میں نے سسٹرز کو دیکھا ہے بات شروع تو کر لیتی ہیں پھر پھنس جاتی ہیں, پھر کہتی ہیں اس سے آگے ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا, پھر ہم چپ ہو گئے. تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ بات شروع کریں؟ کچی بات شروع کرنا تو ایسے ہی ہے کہ آپ نے بھی ڈرائیونگ سیکھی بھی نہیں پوری اور آپ گاڑی لے کے روڈ پہ چلے گئے. تو بہرحال اس کے لیے بھی علم کا باب ہوتا ہے. کوئی ہم میں سے ایسے ڈاکٹر نہیں بن جاتا, کوئی کبھی بھی خود چولہا کھول کے کھانا پکانے نہیں لگتا جب تک کہ اس کو پورا یقین نہ ہو. تو علم کا معاملہ تو اس سے بہت زیادہ سنجیدگی کا ہے. پھر اگلا باب دیکھتے ہیں, باب نمبر 28 ہے. باب اسم من کذب علی النبی جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکنا, حدیث نمبر 90 ہے. آپ سب بھی میرے ساتھ پڑھیں اور میں آپ سب کو نصیحت کروں گی اس ناطے سے کہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ آگے جا کے پڑھانا ہے, اس حدیث کو اپنی جان بنا لیں. حدیث کیا ہے پہلے پڑھتے. عن علی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تکذبوا علی فإنه من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار. اب اس کا لفظی ترجمہ بھی آپ ساتھ لکھیں اسی حدیث کے نیچے. ان سے علی رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ سے یعنی روایت ہے, قالا کہتے ہیں سمیتو میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقولو وہ کہہ رہے تھے لا نہیں تکذبو جھوٹ بولو یا باندھو علیہ مجھ پر فَإِنَّهُ پس بے شک جو من وہ کذبہ جھوٹ باندھے گا علیہ مجھ پر فل یتبوأ تو پس وہ کر لے یا مقرر کر لے مقعدہ ٹھکانہ اپنا من النار آگ میں. یعنی جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں کر لے. یہاں تو ہم یہ حدیث صرف ایک ٹیکسٹ سے پڑھ رہے ہیں نا. آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ مختلف طرق سے, طرق کہتے ہیں راستوں سے, جو اس سے زائد روایتیں میرے گمان میں ہیں, اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, جس میں یہ حدیث صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی سے سنی ہے کہ میرے اوپر جھوٹ نہ گڑو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنے سے کیا مراد ہے؟ جھوٹی حدیثوں کو آگے عام کرنا, من گھڑت وضع کی بھی حدیثوں کو کرنا. انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو ہم اصول الحدیث پڑھائیں گے اللہ نے چاہا, تو اس میں آپ فرق دیکھیں گے کہ کس طرح سے حدیث کے اندر چھوٹ آ جاتا ہے. مختلف درجے ہوتے ہیں, آسن درجے کی, حسن درجے کی حدیث ہوتی ہے, صحیح حدیث ہوتی ہے, اسی طرح اس میں ضعیف بھی ہوتی ہیں, غریب حدیثیں بھی ہوتی ہیں, منکر بھی ہوتی ہیں. یہ بالکل اس کو اپنی زبان میں یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اب میں کوئی بات کروں تو کیا میں یہ پسند کروں گی کہ میری بات جو میں نے نہیں کہی وہ آپ پیش کریں آگے جا کے, یا میری وہ بات جس کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ میں نے کہی یا نہیں وہ پیش کریں. میں کیا چاہوں گی کہ جو بات آپ نے ڈائریکٹ مجھ سے سنی ہے, جو بات جس کا سورس مل گیا وہ آگے کرے نا. یہاں سے باہر ریسپشن والے کو ہی ہم جا کے کوئی بات کہہ دینا کہ بھئی آپ وہاں یہ ہوا ہے, اور وہ بات کا فرق ہو جاتا ہے, بعض دفعہ ٹون میں فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ عموماً حدیثیں کب گھڑتے ہیں؟ ترغیب اور ترہیب میں. ترغیب کہتے ہیں رغبت دلانا, اور ترہیب ہے ڈرانا. کبھی بھی آپ کو ایسی کتابیں ملے, بلکہ عربی کی ایک بڑی معروف کتاب ہے ترغیب و ترہیب, اس میں سب وہ حدیث ہیں جس میں لوگوں کو شوق دلایا گیا جنت کا, اور وہ حدیث ہیں جس میں جہنم سے خوف دلایا گیا. میجورٹی اس کی حدیثوں کے اندر سند میں ضعف ہے. بس آپ کو میں کہتی ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں لوگ جلیں گے اور اس کے اندر بہت نیچے گرتا جائے گا جہنمی. اتنی بات کافی ہے نا. اگر میں اب آپ کو کہوں کہ میں کہوں کہ جہنم میں جائیں گے, پہلے درجے پہ سانپوں کی ٹولیاں ہوں گی, پھر اس سے نیچے جائیں گے تو بچھوں کے گچھے ہوں گے, اس سے نیچے جائیں گے تو وہاں کیکڑے پڑے ہوں گے, اب ہوگا کیا؟ انڈسٹری تو بڑھے گی, آپ کا دل بھی نرم ہوگا. اور میں دیکھتی ہوں کہ یہ جو سانپوں بچھوں کیکڑوں کی باتیں ہیں یہ صحیح حدیث میں نہیں ہے. ہاں کوئی منکر روایت یا من گھڑت روایت سے ملتا ہے, تو میں کہوں گی دیکھے نا اس سے حرج کیا ہے, آپ ڈری تو گئے نا, آپ کا دل ہی تو پگھل گیا نا, گناہ کی کیا بات ہے, میں نے کوئی آپ کو فلموں کا شوق تو نہیں دلایا. یہ کہنا ہے من کذب علیہ متعمدن کے بھی لفظ آتے ہیں حدیث میں. بعض دین کی دعوت دینے والے لوگ, اللہ نے ان کو بولنے کا سلیقہ بھی بہت اچھا دیا, نیتیں بھی ان کی بہت اچھی ہیں, اخلاص بھی ہے, لیکن ان کے اندر یہ ایک کمی دکھتی ہے کہ جب حدیث بیان کرتے ہیں تو اس میں ضعیف روایتیں بہت پیش کرتے ہیں, حد سے زیادہ. آپ اور میں تو ان کا فرق دیکھ ہی نہیں سکتے, ہم تو ان کے لفاظی میں کھوئے ہوتے ہیں, وہ اس طرح کلابے ملائے جا رہے ہوتے ہیں کہ سننے والا بالکل اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. لیکن جب علم کی میدان میں جا کے دیکھیں تو حدیثوں کی سند ٹھیک نہیں ہوتی. جب ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, فضائل اعمال میں ضعیف روایتیں پیش کی جا سکتی ہیں. تو اس پہ میں نے ایک بہت ہی اچھے اسکالر ہیں الحمدللہ, ان کی بکس بھی ہم لوگ اکثر یہاں پڑھتے ہیں, ڈاکٹر فضل الہی صاحب, تو ان کی سے بھی یہ مسئلہ سب ڈسکس کیا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں, اور سے سمجھیے گا, کہ یہ ضعیف روایتیں پیش کرنی لازم ہیں تاکہ لوگوں میں تبدیلی آئے, تو گویا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام نہیں دھر رہے کہ آپ کی صحیح حدیثیں اس درجے کی نہیں ہیں کہ لوگ رغبت پائیں یا لوگ ان کو سن کے ڈریں. دوسری بات, ابو بکر, عمر, عثمان, علی جو آپ کے قریب کے صحابہ تھے, کیا وہ ایسی روایتیں سن کر ایمان لائے تھے؟ جس نے ایمان لانا ہے اس نے تو آدھے بول سے ایمان لے آنا ہے, بات واضح ہے؟ تو اس کی اجازت نہیں ہے جب تک کسی چیز کا یقین نہ ہو. کسی نے اتنی موٹی موٹی کتابیں, جب میں جاتی ہوں تو بہت ساری ایسی چیزیں رکھی ہوتی ہیں ریفرنس کی کہ یہ کسی نے دی ہے, پڑھ کے بتائیں سنیں. تو ایک موٹی بک تھی اس دفعہ بھی میرے ٹیبل پہ آفس پہ رکھی ہوئی, تو مجھے کہنے لکھا ہوا تھا کہ اس کو چیک کر کے بتائیں پڑھنی. بلیو می, جب میں نے اس کو کھولا نا, آپ لوگوں نے تو کوئی 8-10 صورتوں کے فضائل سنے ہوں گے نا, جو عموماً ہمارے اپن سورے میں پیش کی جاتی ہیں. اس میں قرآن کی صورتوں کو مجھے گمان جی ہو رہا ہے کہ پورے قرآن ہی تھا, لیکن پورا نہیں تھا, تو کم از کم 2/3 آف صورتیں ترتیب سے لکھی ہوئی تھی, اور اس صورت سے پہلے اس کا پورے ایک پیج کے فضائل تھے سورہ بقرہ کو اس وقت. اور وہ باتیں جو میں نے تو آج تک کبھی پڑھی نہیں ہے, اور وہ اس پہ لکھا کہ اس صورت کو اس وقت پڑھے, اس سے جاب ملے گی, اس سے رشتے ہوں گے, اس سے پوڑوں کا درد علاج ہے, اس سے پھنسیوں کا, پوری بک تھی. پھر یہ ختم ہوا پورشن, پھر اس کے بعد اگلے حصے میں درود تھے, شاید 20-25 قسم کے درود, جن کے نام بھی اردو میں, درود لکھی, درود تاج, درود ماہی, یہ اردو کے نام ہے. ہمارا دین تو عرب سے نکلا, آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ دین کا ریسورس بنیادی طور پہ عرب ہے. اردو کے نام ہے جن کا ناموں کا کوئی عرب لوگوں کو پتہ نہیں, پھر ان کے فضائل لکھے ہوئے. اب مجھے انہوں نے پوچھا بعد میں کہ کیا کریں, اور اس میں آف کورس چند صحیح چیزیں بھی تھیں, پوری غلط تو غلط ہو ہی نہیں سکتی, پھر تو کبھی وہ دین کی نہیں ہوگی. اور اسی طرح سے پھر آگے بہت ساری دعائیں تھیں, دعائیں گنج اور فلاں فلاں, تو پھر میں نے اس پہ یہ کمنٹ کے دیا کہ یہ جو قرآن کی صورتیں ہیں نا, اس کو قرآن سمجھ کے پڑھ لیں, یہ فضائل کے صفحے مجھے تو نہیں ملتے، جس کے ہیں، سورت ملک کا ہے، سورت کہف کا ہے، اس کو پڑھ لیجئے، جس کی روایتیں سمجھ آتی ہیں، باقی آپ اس کو پھینک دیں، جلا دیں، میں اس کو نہیں کہتی، آپ اس میں سے جو ٹھیک چیزیں ہیں اس کو پڑھ لیں، اور جس کے اوپر کوئی شبہ ہے اس کو اگنور کر دیں۔ لیکن یقین کر، بعض دفعہ دکھ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں نے صدقہ جاریہ کے لیے چھپوائی ہوتی ہیں، دوسروں کے لیے اتنا پیسہ لگاتے ہیں۔ لاہور میں ایک ساتھی ہیں ہمارے، تو وہ ہر سال رمضان میں لاکھوں روپے کی کتابیں چھپوا کے بانٹتے ہیں، کئی سال سے ان کا چل رہا ہے۔ پچھلے ایک دو سال سے ہماری وہاں کلاس ہوتی ہے، تو انہوں نے جو چیزیں بھیجی بٹوانے کی، اس میں سب من گھڑت باتیں، اور اس حالے سے فلاں، پھر ان کو بلا کے قاری صاحب ان کے سب میٹنگ کرائی گئی کہ دیکھیں آپ اتنا جو پیسہ لگاتے ہیں، اس سے تو اچھا آپ کسی قرآن کے طالب علم کو سپانسر کر دیں، یہ دیکھیں آپ جو کچھ کریں۔ اب الحمدللہ ان کو سمجھ آئی، یہ آخری رمضان جو گزرا یہ پہلا رمضان ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھپوائی، بلکہ وہ کہتے ہیں بتائیں پھر ہم کیا کریں۔ لوگوں کے پاس مال ہے، وہ لگانا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ رونق بڑی لگتی ہے نا، اس سے شوگر کا علاج، یہاں سے بیٹیوں کے رشتے ہوتے ہیں۔ لوگ قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، وظیفوں سے بھی دنیا ہی لینا چاہتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں بعض لوگ تو حرم میں بھی دنیا ہی لینے جاتے ہیں، ہدایت تو بہت تھوڑی لینے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ لیجئے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان کے جانا۔ اب رہ گئی بات کہ آپ کو نہیں پتا، دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک اب اصل عربک سورسز پہ نہیں جاتا، آپ کیسے چوز کریں؟ یہ چند باتیں اپنے لیے نوٹ کریں، کرائیٹیرین کیا ہے۔ مثال ہے کہ اب آپ مجھ سے ہی پوچھتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اب ہم نئے نئے اس میدان کے کھلاڑی ہیں، ہم کیا کریں؟ سب سے اہم جو چیز ہے نا میری نظر میں اس میں، وہ پبلیکیشن ہے۔ کس پبلیکیشن کی کتاب آپ لے رہے ہیں؟ الحمدللہ قرآن اور سنت کی خدمت کرنے والے آج ایسے ادارے موجود ہیں کہ وہ تھوڑا چھاپ لیں گے، کم کریں گے، لیکن وہ نان آتھینٹک نہیں چھاپیں گے، آلویز ان کی بک لیں۔ ایون آپ کو پتا ہے کہ بعض جگہ صحیح بخاری اور مسلم اور جو تفاسیر ہے، امام تفسیر ابن کثیر ہے، متفق حدیث تفسیر ہے، آپ کسی دوسرے پبلیکیشنز کی لیں گے نا تو فوٹ نوٹ پہ انہوں نے بیچ میں اپنے مسلک کا کوئی رنگ ڈالا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کو بخاری بھی پڑھاتے ہیں، وہ کیوں یہ کتابیں دلواتے ہیں؟ کہ ہمیں اس پہ انشاءاللہ یقین ہے کہ ان کی بکس میں ایسا کوئی رنگ نہیں ہوگا۔ جہاں کسی مسلک کی چھاپ آ جائے، دوسرا معیار، کسی مسلک کی چھاپ آ جائے، اس کو لیتے وقت کیئرفل رہے۔ سم ٹائم وہ اپنے مسلک اور اپنی فیکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے کئی صحیح احادیث کو پیچھے کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر تیسری چیز ہے کہ خود علم بھی لیں کسی بات کو، باقی جہاں کہیں لکھا ہوا ہے اس کے نیچے کر دیں، اس کو بیان کر دیں کہ کتاب میں یہ لکھا ہے۔ ایک جو ہمارے اسلاف کا بڑا خوبصورت عمل تھا، وہ جب حدیث بیان کرتے تھے نا، اب آپ دیکھیے گا ذرا اسی حدیث کو، میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں، جیسے یہ عربی کی حدیث وہ پڑھتے تھے، یہی جیسے کہ حضرت علی نے کہا، عن علی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تکذب علی فانه من کذب علی فلیتبوأ مقعده من النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ بڑھا لیتے تھے، او میں نے، یعنی یا تو یہی بات ہے، او یا کما، جیسے قال، کہا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی ہمارے اسلاف جو بہت زیادہ دین سیکھنے میں کیئرفل تھے، کچا پکا دین نہیں لیتے تھے، وہ حدیث پڑھنے کے بعد یہ جملہ بول دیتے تھے کہ دیکھو میں نے یہ بتا دیا ہے، لیکن یا تو یہ بات ہے یا پھر وہ لفظ ہیں جو اللہ کے نبی نے کہے تھے اور وہ مجھے نہیں پتا۔ بات واضح۔ اسی طرح بادشاہ کا کہتے تھے اللہ و رسول عالم واللہ العالم، یعنی اس طرح کے الفاظ بولتے تھے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ باتیں کرنی چاہیے۔ میں اپنے لیے اس چیز میں ہمیشہ یہی رکھتی ہوں کہ میں بجائے اس کے کہ کہیں حدیث کوٹ کروں، میں لفظ روایت بولتی ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بیان کرو تو کہتی ہوں کہ حدیث کا خلاصہ یہ ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اگر پیج پہ نظر ڈالیں، ایک طرف عربی لفظ ہے، اور ہمارا گمان ہے کہ اس میں یقولو کے بعد من النار تک کے جو الفاظ مبارک ہیں، یہ محمد رسول اللہ کی زبان سے نازل ہوئے ہیں، آپ کی زبان سے نکلے، ہمارا ایمان ہے اس پہ، کیونکہ جو حدیث کا متن ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ اس کو عربی میں پڑھنے کی بجائے، آپ سامنے جو اردو پڑھی ہوئی کہ آپ دیکھیں گے نا، تو ایک نظر میں آپ کو دونوں میں فرق دکھتا ہے، لفظ بہ لفظ نہیں ہوتی۔ تو بہت ہی بہتر ہے کہ اردو کی حدیث پڑھ دیں، عربی کی حدیث تب تک نہ پوری پڑھیں جب تک کہ آپ کو پورا یقین نہ ہو۔ تو بہرحال احتیاط بہتر ہے، اور پھر اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، نیت نہیں ہو، اور نیتن اگر ہم پڑھیں گے تو پھر تو گناہ، اور یہ کہیں گے کہ اس سے فائدہ بہت ہوتا ہے، بھول بسر کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرما دیں گے۔ اب اگلی حدیث بھی دیکھیے، اسی سے متعلق ہے، اس کو بھی ہم دوہرا لیتے ہیں۔ ان سلمۃ ابن عقبہ رضی اللہ عنہ قال، ان کا نام کیا اصل میں اگر آپ دیکھیں نا تو سلمہ بن اکبو. ٹھیک ہے, اب آپ پڑھیں دوبارہ. سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یقول علیہ ما لم اقل فلیتبوؤ مقعدہ من النار. حضرت سلمہ بن اکبو سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مجھ پر وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. اب آپ دیکھیں ہمیں کتنا برا لگتا ہے جب کوئی ہمارے نام پہ بات کر دے, کوئی کہہ دے کہ تمہیں فلانے کا تم, ہم کہے میں نے کب کہا, یعنی ہماری تو ٹون بھی بڑی اس وقت درست ہوتی ہے, میں نے کب کہا. تو آپ سوچیے قیامت کے دن اللہ کے نبی نہیں کہیں گے کہ میں نے کب یہ بات کہی تھی. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تیسری روایت اسی مضمون کی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تسمو بسمی
ولا
تکتنو بکنتی بکنیتی ومن رآنی فی المنامی فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی ومن کذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے نام یعنی محمد اور احمد پر نام رکھو. پہلی بات کہ ہم اپنے بچوں کے نام محمد اور احمد رکھ سکتے ہیں, مگر میری کنیت ابو القاسم نہ رکھو, اور یقین کرو کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے یقیناً مجھ کو ہی دیکھا, کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. اور جو جانتے بوجھتے یعنی متعمدن کا معنی ہوتا ہے جانتے دانستہ مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کا نام محمد اور احمد ہم رکھ سکتے ہیں, اب سوال ہے کہ کیا پھر ادھر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے؟ تو نہیں کہیں گے, کیونکہ وہ ہم اپنے لیے بول رہے ہیں, اللہ کے نبی کے لیے نہیں بول رہے. پھر ابو القاسم کیوں نہ رکھو؟ بس نہیں رکھو, اللہ کے نبی نے کہہ دیا, آپ کا بیٹا تھا اس کی نسبت سے آپ ابو القاسم تھے نا, تو ہم یہ کنیت اپنے لیے نہیں رکھ سکتے, منع کیا گیا. پھر خواب میں آپ کو دیکھنا, اس کی حقیقت یہ بھی آج ہمارے ہاں بہت ہی ایک معروف مسئلہ ہے کہ جی مجھے اللہ کے نبی خواب میں ملے, کیسے ملے, کیا ہوا. تو یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت شیطان نہیں ڈھال سکتا نا. ایک دفعہ کسی نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے. کہا اچھا بھائی کیسے دیکھا ہے؟ کہا بہت اچھے, گورے چٹے, سفید داڑھی, بزرگ. تو جن کو بیان کر رہے تھے اس عالم نے کہا یہی رک جاؤ, یہ شیطان ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کی داڑھی کے تو دو چار بالوں کے سوا کوئی بال سفید ہی نہیں تھے. آپ جب دنیا سے گئے تو آپ کی داڑھی کالی تھی 63 ایئرس میں, آپ سوچیے. تو کبھی اگر ایسی کوئی کیفیت ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی. میں اس پہ بہت ہی زیادہ ڈرتی ہوں, بہت سارے لوگ ایسے خواب اپنے سناتے بھی ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی لیا تو کیا ہوا؟ ابو جہل نے تو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا, عبداللہ بن ابی نے دیکھا آپ کو, کیا فرق پڑا؟ یاد رکھیے جو میرا آپ کا عمل ہے یہ اللہ کے نبی کو دیکھنے اور نہ دیکھنے سے بڑا ہے. آپ کہیں گے توبہ استغفار, دیکھو کتنی اللہ کے نبی کی محبت کا انکار کرتی ہیں. آپ دیکھیے کہ کتنے لوگوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا لیکن ایمان نہیں ملا نا. ابو طالب دیکھتے تھے نا, نہیں ایمان مل سکا. تو اللہ کے نبی کو اگر اللہ ہمیں دکھا دیتا ہے یہ تو ہماری خوش قسمتی ہو سکتی ہے, لیکن اس پہ قیاس کر کے عمل نہیں چھوڑنا ہے. آپ کے اپنے عمل کے ہیں. آج کل ہمارے ہاں رواج بھی ہے کچھ وظائف کرنے کا, درود پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے. میں تو یہ جرت اپنے لیے کبھی نہیں کر سکتی, میں تو اس بات کا حمل ہی نہیں کر سکتی کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھوں، منہ کیا دکھاؤں گی، سر تو شرم سے جھک کے، فکر تو یہ لگی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے نبی کا سامنا ہوگا تو اس دن کیا حالات ہوں گے، کہ نبی آپ کی امت ہوتے ہوئے آپ کا مشن کیا تھا اور میری زندگی کیا تھی، میرے کیا حالات تھے، میری شادیاں کیا تھی، میرے غم کیا تھے، آپ شادی اپنی مرضی کی کریں، آپ خوشی غمی اپنی مرضی کا منائیں، آپ اپنی پسند سے دین کو جدھر مرضی موڑ لیں، اور کل آپ خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھ لیں، آپ دیکھ رہے ہیں ان کو تو وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، تو کوشش کیا کریں کہ جو کام آپ کے اپنے ہاتھ میں نا اس پہ محنت کریں، جو اللہ کی طرف سے، اللہ آپ کو جنت دکھا دے، خواب دکھا دے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن کسی کا اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھنا اس کے جنت میں جانے کی دلیل نہیں ہے، مجھے تو کوئی ایسی روایت نہیں ملی کہ جس نے اگر ایک بار اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھ لیا وہ ضرور جنت میں جائے گا، مجھے نہیں ملی، اگر صحیح حدیث ہے تو میں اس کا انکار بھی نہیں کروں گی، لیکن میں نے نہیں کبھی ایسی حدیث کوئی پڑھی، تو عمل کیجئے اور انشاءاللہ ملیں گے، جنتوں میں جائیں گے، قیامت کے دن ملیں گے، یہ دعا کیا کریں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پلائے، کہ جس نے ایک دفعہ پی لیا اس کو پھر پورے محشر کے وقت میں پیاسی نہیں لگے گی، جس کا پانی میٹھا بھی ہے، سفید بھی ہے، جس کے کٹورے ستاروں کی طرح سے، اس کی خواہش کیجیے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میدان حشر میں اگر تم نے مجھے ڈھونڈنا ہو تو مجھے حوض پہ ڈھونڈنا، اتنا بڑا میدان ہے اللہ کے نبی، ہم آپ کو کہاں دیکھے، جیسے کوئی حج پہ جائے تو پوچھتا ہے کہاں ملو گے، کوئی نشانی رکھتے نا، تو آپ نے کہا کہ حوض کوثر پہ آ جانا، میں وہاں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا، کہا اللہ کے نبی آپ اتنے لوگوں کی بھیڑ ہے تو اس میں کیسے پہچانیں گے لوگوں کو، کہا کیا کوئی گھوڑوں کو پالنے والا پانچ کلیان گھوڑے کو نہیں پہچانتا، جس کے چاروں پاؤں وائٹ ہوتے ہیں اور ماتھا بھی وائٹ ہوتا ہے، پانچ کلیان کہتے اس لیے اس کو سفیدی ہوتی ہے اس کے ماتھے پہ اور گھٹنوں پہ، کہا میں اپنی امت کو ان کے وضو کے چمکتے ہوئے نشانوں چمکتے ہوئے اعضاء سے پہچان دوں گا، لوگ آئیں گے ان کے وضو کے نشان چمک رہے ہوں گے، میں سمجھ جاؤں گا یہ میرے امتی ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو میں وضو کے نشان سے پہچان کر پانی دینے لگوں گا کہ فرشتے آ جائیں گے میرے پاس اور کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیں رک جائیں، کیوں؟ کہا یہ میرے امتی کہاں، آپ کے امتی تو ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کی کیا حالت کر دی تھی، یہ بدعتی لوگ تھے، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ بات سن کر من کو کہوں گا فسقن فسقن لمن غیر عبادی، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ وہ لوگوں جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، کتنا غصہ آتا ہے کسی کو جب اس کی بنی ہوئی چیز کو خراب کرتے ہیں، آج اگر ہم اپنے عمل کو دیکھیں تو حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، ان کی سنتوں کی روشنی میں، ان کی احادیث کی روشنی میں، حدیث پڑھنے آنا ہے اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے حدیث کے لیے آئے، بلکہ ابھی یہ ربیع الاول کے چند دن ہے نا، اگلی دفعہ سارے ساتھیوں کو بلائیں، آپ ادھر رکھیں ربیع الاول کے نام پہ کہ لوگوں کو ایک اور طریقے کا بھی تو پروگرام ہے ربیع الاول کا ملے، کہ ہم اس میں اس نبی کی حدیث سے پڑھیں گے، آج تو اس ہال کے اس پوری بلڈنگ میں ایک تل برابر جگہ نہیں رہنی چاہیے تھی، جتنے بڑے بڑے میلاد اور پروگرام لوگ کر رہے ہیں ربیع الاول کے نام پہ، تو کیا اللہ کے نبی کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس ربیع الاول میں بھی وقت نہ ہو، سوچنے کی بات ہے نا، یہ بے حسی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ علم کی قدر نہیں ہوتی انسان کو، پھر وہ دوسری باتوں کو لینے لگتا ہے، تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی اس میں اصلاح بھی فرمائے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، یہ ساری باتیں ہم کسی دوسرے کے لیے نہیں کر رہے، اپنی فکر ہے ہمیں لگی ہوئی کہ پتہ چلے کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالی کے ہاں سرخ رو نہیں ہو سکے اور یہ باتیں لے کر بھی ہم اپنے آپ کو دوسری طرف چلے گئے، کوئی سوال کوئی بات اگر آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں تو پوچھ لیجیے، جی بالکل، خواب میں کیوں دیکھیں، یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، ایک صحابی جو اللہ کے نبی کے بڑے پیارے ساتھی تھے ہمیشہ چہکتے ہوئے خوش ہوتے تھے، تو ایک دن جب آپ کے پاس آئے تو وہ سیڈ تھے اداس تھے، تو آپ نے پوچھا کہ میرے ساتھی تم کیوں اداس ہو، اللہ کے نبی ایک بات کا خیال آ گیا تھا، اور وہ بات کیا ہے کہ اگر میں اپنے عملوں پہ کچھ جنت میں چلا بھی گیا تو میرے تو عمل بہت تھوڑے ہیں، میں تو جنت کے کسی ادنا سے درجے میں پہنچوں گا اور آپ تو بہت اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے، اگر جنت میں میرا آپ سے دل اداس ہوا تو کیا کروں گا، کیونکہ دنیا میں میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اپنے کام میں ہوتا ہوں، ایک دم مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو میں فوراً آتا ہوں، کبھی آپ کو مسجد نبی میں دیکھ لیتا ہوں، کبھی آپ کو بازار میں دیکھتا ہوں، کبھی آپ کے گھر پہ دیکھتا ہوں، تو میری آنکھوں کو سکون مل جاتا ہے، میں آپ کو دیکھ کے مطمئن ہوتا ہوں، تو جنت میں میرا کیا بنے گا، وہاں تو میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا. پہلے تو صحابی کی سوچ پہ قربان جانے کو دل کرتا ہے نا، ہم کتنا اس چیز کے اوپر کم سوچتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے پھر ان کو خوشخبری دی تھی کہ میرے ساتھی غم نہ کرو، المرء ما من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی. صحابہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی کی اس بات سے جتنی خوشی ہوئی، ہمیں آج تک کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے عمل کو آسان کر دے، اور ہم ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں اس طرح لیں کہ اس کے بعد یہ ہمارے لیے عمل کے قابل ہو جائے. آج کے لیے یہ سیشن اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی. الحمدللہ، الحمدللہ ہمارا بہت ہی خوبصورت بخاری کا سیشن ہے نا، ہر حدیث اتنی پیاری تھی. سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. محسن الجزا استاذہ جی، تو چلے ہم چھوٹا سا ریکیپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بہت ہی خوبصورت، الحمدللہ، بیوٹیفل. تو پہلی دیکھیں، ہم نے حدیث جو پڑھی اس سے دیکھیں اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہوا نا، کہ وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. ہاں، تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو سنیں ہم اس کو آگے بھی پہنچائیں، لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ دیکھیں ابھی ساتھ ہی ہم نے پہلے اسی حدیث میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کیا علم کی محفل کے ہم نے دیکھے ہے نا، کہ علم حاصل کرنے کے کیا طریقے. دیکھیں حضرت ابو شریح جو ہے رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں وہ، کہ جیسے میری اپنے علم کی محفل میں غور سے بات سنیں، آنکھیں کان دل دماغ کھول کے، ہے نا، اس جگہ پہ ہم حاضر ہوں. یہی نہیں کہ صرف فزیکلی نہیں، مینٹلی بھی ہر طرح سے ہم وہاں پہ ہوں، ہر قسم کے ڈسٹریکشن سے دور ہو کے، ہے نا. تو جتنے اچھے دل دماغ کو کھول کر، ماحول کیسا ہے، ٹھیک ہے، موقع دیکھ کر جس کو بات پتا چل گئی وہ دوسروں کو پہنچائے. گدائز ایئرز برین اوپن. ماشاء اللہ آپ لوگ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بات شروع، کہ بات کو پھر شروع کیسے کیا جائے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے دیکھیں پہلے تو ہم یہ کہ جتنے ہم جو بھی ہم کام کریں، بینگ اسٹوڈنٹ، ہم احسان کے لیول پہ کام کریں. یہ بھی ہمارا بنتا ہے نا کہ ہم اس کو غور سے یہاں سنیں، اور اس کو اپنے علم کو پختہ کرنے کے لیے ضروری ہے نا کہ ہم اس کو جا کے بھی اس کو پڑھیں، ہے نا، وہ پھر آگے پہنچائیں اس کو بات کو، ہے نا. الحمدللہ. تو پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی اس سے دیکھنے سے ساتھ نے بڑی پتے کی بات بتائی کہ کیا ہم ہر بات کو ہم نے ہر جگہ نہیں پہنچانا نا. یہ شروع شروع میں جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہماری عادت ہوتی ہے نا اکثر لوگ، علم کو اچھے سے سیکھ کر دوسروں کو پہنچانا ہے، علم کو صحیح اور پورا لینا. بالکل آپ لوگ ماشاء اللہ سب ٹھیک لکھتے ہیں، لیکن ایک بات بتائیں کہ کیا ہر جگہ ہم ہر کسی کو ہر بات بتا سکتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا. نہیں، اسپیشلی جو پارٹی ٹاکس ہیں وہاں پہ آپ جو ہے وہ سیریس جو باتیں حدیث کی اس طرح کی، جہاں پہ آپ کو لگے کہ وہاں لوگ اس طرح کے ماحول میں نہیں ہے کہ وہ بات سنیں گے، ہے نا. کیونکہ جس طرح ہم یہاں پہ ماشاء اللہ سے ہم موٹیویٹ ہوئے ہوتے ہیں، پہلے پورا وقت آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دعائیں پڑھ کے آپ اس طرح سے مینٹلی تیار ہو کے آئے ہوئے ہیں، تو جس طرح سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے اس طرح سے اگر ہم اس کو کسی کیجوئل پارٹیز میں یہ بات کریں گے تو ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی, تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے اپنا ٹائم ضائع کیا ہے نا, اور پھر اس کی توہین بھی ہے اس علم کی. تو بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی حکمت مانگنی ہے ہم نے, ٹھیک ہے نا, کہ کہاں پہ کس طریقے سے ماحول کو بنا کے اس کو بات کرنی ہے. اور پھر اگر آپ کو آگے والی حدیث تو پھر بہت ہی بڑی وعید بھی ہے نا, کہ دیکھیں جھوٹ بولنے کا گناہ ہے نا, اس کو تو جیسے کہا اس کو تو ہم سارے کوشش کریں گے کہ اس کو ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو کہیں لکھ لیں, آتے جاتے اس کو پڑھیں, اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کرائیں, کیونکہ یہ بہت ہی ہمارے کلچر میں انفارچونیٹلی ہمارے انڈو پاک کلچر میں تو یہ بات بہت ہی کامن ہو گئی ہے نا, کہ لوگ یہی بات کو جو لکھا ہوا تھا کہ ترغیب اور ترہیب کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اس میں حرج کیا ہے, ہم اس سے کسی کو قرآن اگر ہم یہ کہہ دیں کہ کسی کو کسی فضیلت بتا دیں تو ایٹ لیسٹ وہ قرآن تو پڑھتے ہیں نا, تو یہ بات سنی ہے نا آپ نے بھی, ایسے بہت لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم چلے اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے نا, لوگ اسی بہانے قرآن کی کوئی سورت پڑھ لیتے ہیں, یہ بہت آپ نے سنا ایسے. تو وہی بات کتنی اچھی پھر استاذہ جی نے بات بتائی کسی کی, کہ اس کا مطلب کہ باقی حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہیں وہ انف نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ان کے ذریعے سے ہم ترغیب دلا سکیں, ہمیں اس میں جھوٹ, ہمیں جب پتہ بھی چل گیا کہ یہ ضعیف ہے یہ حدیث یا موضوع ہے تو ہمیں اسے پھر ہم اس کو کیوں ترغیب دلانے کے لیے یوز کریں. کتنی بڑی وعید ہے نا کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ یقیناً دوزخ میں جائے گا, استغفر اللہ. تو اس حدیث کو عام کرنے کی بھی ضرورت ہے ایز سچ, ہے نا, ہم لوگوں کو بتائیں اس کو, پھر جب کوئی آپ کو اس طرح کی تو جی دے کہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے, تو ان کو یہ بتائیں کہ بے شک آپ محبت میں کر رہے ہیں لیکن ہم نے یہ والی بھی یہ صحیح حدیث ہے. کہ اگر جھوٹ بتائیں گے تو اس کے لیے بجائے آپ کو سوالمی میں یہ کر دیتے ہیں تو پھر ہمارا یہ پھر فرض بنتا ہے کہ جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں اگر پتا ہے تو ہم اس کو بھی آگے بھی بتائیں لوگوں کو, ٹھیک ہے نا. تو اگلی حدیث کا بھی یہی وہ مفہوم تھا, وہی حدیث. اور پھر آخری والی حدیث میں دیکھیں کیا تھا, 92 میں ہم نے کیا ہمیں پتا چلا کہ محمد اور احمد تو نام رکھ سکتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, لیکن کس چیز سے منع کیا گیا؟ ابو القاسم کی کنیت پہ آپ کی ہم نام نہیں رکھیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے تو پھر وہ بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے, لیکن یہ بھی انفارچونیٹلی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس طرح کے وظیفے کریں کہ ہم ان کو دیکھیں, ٹھیک ہے, وہ بہت بڑی سعادت ہے اگر کسی کو ملتی ہے, لیکن اگر ہم وہ اس کی تو کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ ہم ان کی احادیث پہ عمل نہیں کر رہے, ہمارے عمل میں وہ بات نہیں آتی, تو پھر تو وہ کوئی اس کا وہ نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ لوگ یہ جنت میں جانے کی دلیل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جنت میں تو ہم کس سے جائیں گے, اپنے اعمال کے ساتھ جائیں گے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ پانی پیئے ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے. تو اس کے لیے یہی ہے نا کہ ہم نے بس عمل کرنا ہے, جو ہم پڑھیں اس پہ ہم عمل کریں. اور آپ نے آج تجلیات نبوت بھی سٹارٹ کیا, انٹروڈکشن سٹارٹ کیا, تو اس میں بھی دیکھیں ہم نے یہی سیکھا کہ ہم نے کیوں سیرت پڑھنی ہے, کیوں حدیث پڑھنی ہے, کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی وہی اخلاق بنائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا, قرآن تھا نا, تو ہم بھی وہی اپنے اندر اخلاق اور وہی اپنے اندر آتے ہیں اپنے اندر لے کے آئیں جو ہمیں جنت میں جانے کا مستحق بنائے نا. آواز سب کے لیے نو ایسے لکھتے, الحمدللہ. چلے آپ دیکھیں, آپ اس حدیث کو نوٹ کریں, 90 حدیث کو, اس کو حدیث نمبر 90, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے یاد کرنا ہے انشاءاللہ, ہو سکے کوشش کریں گے, بہت چھوٹی سی ہے تو اس کو کوشش کریں کہ اس کو یاد کریں اور پھر پیئرنگ میں ایک دوسرے کو بھی سنائیں, ٹھیک ہے نا. یہ پیئرنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ سنانے سے تو ظاہر آپ ساری نہیں کر سکتے, لیکن اس طرح کی جو حدیث ہوتی ہیں کہ وہ چھوٹی سی ہے, ہم نے اس کو یاد کرنے کا کیا ہے حوالے کے ساتھ, بالکل حوالے کے ساتھ یاد کرنی ہے نا, تاکہ اس کو ہم کسی کو بتائیں بھی تو اس کو ہم ہمارے پاس ریفرنس ہو اس کا, ٹھیک ہے نا, دلیل کے ساتھ بات ہو. ابھی ہم نے سنا نا, وہی تو سنا ہم نے, تو ضرور کوشش کرنی ہے کہ اس کو ہم نے یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے, ایز سچ, اور اس کو پھر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کریں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو چلے ہماری کلاس, اور آج آپ کا دیکھیں ہمارا 7th پارا بھی فنش ہو گیا, تو کوشش کریں, آپ کو ڈیڈ لائنس بھی دے دی گئی ہے کہ اپنا ہوم ورک ساتھ ساتھ کرتے رہے اپنی شیٹس کو. حدیث نمبر 90, حدیث نمبر 90, تو کوشش کریں کہ اپنا ہوم ورک ساتھ ساتھ کرتے جائیں, کام کو پینڈنگ نہ کریں, جو کام کریں ہم احسان کے لیول پہ کریں, اور پھر اس کو اپنی جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس میں بھی کرتے جائیں اپنا. چلیں ٹھیک ہے, نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی لسننگ بھی ہوگی, ٹھیک ہے, یہ والی حدیث. اگر کوشش کریں ہم یاد کریں, جو لوگ یاد کیوں سنا سکیں گے تو ویری گڈ, تو لیکن اگر نہیں یاد کیوں اس طرح تو ایٹ لیسٹ دیکھ کے, لیکن کوشش کریں گے ہم سب ماشاءاللہ اب اس لیول پہ ہیں کہ ہمارے لیے یہ مشکل نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو ہم نیکسٹ کلاس میں جو حدیث جو ہے یہ یاد کر کے آئیں گے تو اس کی ہم لسننگ کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو آپ کے ساتھ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی, ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا خیال رکھیں, اور جو کچھ پڑھا ہے اس کو شیئر کریں, ریوائز کریں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے جھوٹ سے بچائے اور ہمیں سچوں میں شامل کر لے, ٹھیک ہے. ربی حب لی حکم و الحقنی بالصالحین وجعل لی لسانا صدق فی الاخرین وجعل لی من ورثۃ جنۃ النعیم, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.